بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته کیسے ہیں آپ سب مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے آمین جی آواز لو ہے آپ سب کے لیے جی بتائیے الحمد للہ وائس اوکے ہے چلیے پہلے ہم دعا کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين جی الحمد للہ مجھے میں بھی خیریت سے ہوں الحمد للہ علی کل حال یہ بتائیے کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے دن الحمد للہ اچھا لگ رہا ہے نا کہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ہمارا قرآن پاک اسٹارٹ ہو گیا اور کل اتنا پیارا لیسن تھا نا مجھے وہ اسلاف کا طریقہ یاد آ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب رمضان آتا ہے تو الحمد للہ ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں ان کا کیا طریقہ کار رہا ہے نا کہ وہ کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے نا. تو میں اور آپ کثرت سے دعا مانگے، ابھی تک ہم سب کے پاس رمضان پہنچا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہم اس کی تیاری میں لگے ہوئے الحمدللہ باقاعدہ ایسا لگتا ہے کہ آغاز ہو گیا، تو ایک فیلنگ آ رہی ہے رمضان آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں سے کس کو رمضان. تو آپ کا جو طریقہ رہا ہے وہ کثرت دعاؤں میں شامل کرتے، اس کے علاوہ کیا دعا کرتے تھے؟ ہم سب کو پتہ ہے نا کہ یہ کون سا مہینہ ہے آنے والا، رمضان کا، اور رمضان کا مہینہ جو ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے نا. ہم سب جانتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کیا آتا ہے، من قام رمضان ایمان و احتساب غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جسے کہا جائے عمل کی نیت سے اور ایمان کے ساتھ جب الحمدللہ روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو درگزر کرتا ہے نا. تو ظاہر بات ہے جب میرا اور آپ کا دل گناہوں سے بوجھل ہوگا، لوگوں کی ناراضگی سے بوجھل ہوگا، یعنی ہمارا دل ابھی صاف نہیں ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے جب ہم اتنے بوجھل دل کے ساتھ اللہ نہ کرے رمضان میں داخل ہوں گے تو سچ بتائیے کیا مزہ آئے گا؟ شابش، بتائیے مزہ آئے گا کہ دل میں جو ہے دوسروں کے لیے نفرت ہے، بیڈ فیلنگ ہے، برے گمان ہے، حسد ہے، بالکل مزہ نہیں آئے گا نا. آپ یہ دیکھیے کہ دل اگر ہمارا الحمدللہ رمضان سے پہلے میں اور آپ سب کو معاف کر دیں، آپ کو پتا یہ گرج جو ہوتا ہے دل میں مسلسل جسے کہا جائے صفائی کا عمل ہے نا، یہ آتا ہی رہتا ہے. اور ایسے موقع پر میرا اور آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے اگر میرا کوئی ساتھی مجھ سے ناراض ہے، میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے ناراض ہے، تو میں کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اس کو معاف کر دوں، تاکہ میرا دل جب بالکل ہر طرح کے کینے بغض حسد نفرت سے پاک ہو، اور میرا دل جب ہر طرح کی اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا اور افو درگزر سے بھرا ہوگا، تو میں اور آپ بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں رمضان درگزر کریں گے نا انشاءاللہ. تو کریں گے نا ابھی سے سب کو جو بھی اپنے دلوں کی صفائی کرتے کرتے، تاکہ ہمارا دل قلبی سلیم بن جائے نا انشاءاللہ. یہ بتائیے کل کا سیشن آپ سب کو کیسا لگا؟ تو کثرت سے انشاءاللہ رمضان کے آنے کی دعا کریں گے اور استغفار کی کثرت کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. جی بتائیے شابش، کل کا سیشن آپ سب کو کیسا لگا؟ فائدہ ہوا تو آپ نے دیکھا استاذہ جی نے کتنی ڈفرنٹ انداز سے ہمیں الحمدللہ سورت الفاتحہ اور قرآن کا مقصد بتا دیا کہ قرآن جو ہم سے تین تقاضے کرتا ہے، تین مطالبے کرتا ہے، کتنا اہم ہے نا. اور یہ دراصل پورا جسے کہا جائے قرآن کا خلاصہ تھا نا، الحمدللہ ویری بینیفیشل. اچھا اب مجھے بتائیے، یہ بتائیے قرآن ہم سے کون سے تین مطالبے کرتا ہے؟ کسی کو یاد رہا کون سے تین مطالبے ہیں جو قرآن کو ہم سے جسے کہا جائے ریکوائرڈ ہے؟ جی شاباش جی، الحمدللہ بالکل بارک اللہ، بہت اچھا سیشن تھا. ٹھیک ہے ناقص دنیا جی کے الحمدللہ سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ کا بندہ بنے نا، یعنی بندگی، بندگی کا مطلب ہے اللہ کے بندے بن جائے ہم سب نا، ہمارے اندر عبودیت آ جائے، ہم اللہ تعالیٰ کے سلیو بن جائے نا. اور دوسرا کیا تھا؟ شابش الحمدللہ جی، شہادت حق کی گواہی، جو کہ آپ انشاءاللہ سیکنڈ پارے کے آغاز میں پڑھیں گے. اور تھرڈ کیا تھا؟ اس پیغام کو دنیا میں عام کرنا، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ جو دین اسلام کا پیغام ہے اس کو الحمدللہ تمام دنیا تک پہنچانا ہے، تو الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے سورۃ الفاتحہ کا جو تھیم ہے وہ کیا ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ شابش، سورۃ الفاتحہ کا ٹاپک کیا لگا آپ سب کو؟ الحمدللہ جی، شکر ہے نا، شکر، الحمدللہ بارک اللہ، شکر ہے نا. تو شکر کیا؟ خالی میں آپ الحمدللہ کہتے رہے تو کیا یہ دراصل شکر ادا ہو جائے گا؟ سچ بتائیے کیا یہ شکر ادا ہوگا؟ تو شکر پھر کیسے ادا کریں گے؟ میں اور آپ کہتے تو ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن کیا یہ شکر ہے؟ نہیں جی، شکر عمل سے بھی کرنا ہے نا، یعنی ساتھ ساتھ آپ نے کیا کہنا ہے کہ زبان سے تو کہنا ہے، زبانی شکر تو کہتے ہیں جو اللہ کی تعریف ہو جاتی ہے، لیکن عمل سے اس کی تصدیق بھی کرنی ہے کہ جو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہوں حقیقت میں ایسا ہے نا، اپنے عمل سے کر کے دکھاؤں گی. جی الحمدللہ، الحمدللہ. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر آپ نے اچھی طرح سے دیکھ لیا نا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا ذکر ہے, پوری تم پورا مالک ہونے کا بتا دیا, لیکن بعد میں پھر یہ بتا دیا کہ ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد وایاک نستعین, یعنی فرسٹ ہی آیات پہ تو مالک ہونے کے بارے میں بتایا گیا نا, لیکن پھر ہم آگے سے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. تو سب سے پہلے جو بتائیے عبادت کی قسم جو ہمیں بتائی گئی ہے قرآن پاک میں وہ کیا ہے, وہ کون سی قسم ہے؟ جی دعا. الحمدللہ ابھی بارک اللہ, یعنی ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ دعا. اب مجھے یہ بتائیے کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کو سادا جی نے بہت اچھے سے الیبوریٹ کیا تھا, اور بڑا جیسے بچوں کو اگر آپ اس انداز سے بتائیں نا کہ اتنا پیارا سا ورڈ بتایا تھا, جی میجک اسٹون. اب مجھے لگ رہا تھا کہ میجک اسٹون کو اگر جسے کہا جائے کسی طرح سے بھی بچوں کو بتایا جائے تو ان کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی نا. یعنی میجک کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز کو پرومیننٹ کر دیتی ہے نا, یعنی جب انسان جو ہے کسی کے اندر ہدایت آتی ہے تو وہ پرومیننٹ نظر آتا ہے, اس کا طرز عمل بھی, اس کے معاملات بھی, اور اس کی عبادات بھی. تو یہ ایک طرح سے میجک کا کام کرتا ہے نا. الحمدللہ جی بہت ہی بڑا گفٹ ہے. بالکل الحمدللہ, بالکل الحمدللہ. اچھا اب یہ بتائیے مجھے الحمدللہ, اگر آپ دعا مانگتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ میں دعا مانگ رہی ہوں اور انسٹنٹ آپ کو لگتا ہے کہ وہ دعا اس انداز سے قبول نہیں ہوئی, تو کیا آپشن ہو سکتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا نعوذ باللہ یہ گمان آنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو واضح بتاتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جی تو پھر کیا کریں گے ایسے موقع پر؟ کیا طرز عمل رکھ, کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھیں گے؟ جی الحمدللہ بار بار کریں گے. اور کیا استادہ جی نے بتایا تھا؟ یقین کے ساتھ کریں گے. بارک اللہ. آنے والی مصیبت چل جاتی ہے بارک اللہ اس کی. الحمدللہ یعنی یا تو دعا آپ کی ایز از قبول ہوگی, جیسے ہدایت کی دعا جب آپ مانگتے ہیں نا تو وہ ایز از قبول ہو جاتی ہے, وہ کسی مصیبت کی شکل میں یا آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں ہوتی, آپ کے درجات بلند کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے. لیکن جو اور دعائیں ہم مانگتے ہیں تو وہ بعض اوقات ڈائریکٹ قبول ہو جاتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بلا کو ڈال دیتے ہیں, مصیبت کو, یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتے ہیں, یا آپ کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. الحمدللہ ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے نوٹس بنائے. اچھا مجھے یہ بتائیے الحمدللہ لاسٹ میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے اندر کون سے تین گروہ کا ذکر پڑا؟ الحمدللہ جس کا جواب آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی الحمدللہ ملتا ہے, کون سے تین گروہ کی بات کی گئی ہے؟ جی الحمدللہ شابش مومن الحمدللہ. اچھا منافق کا تو ذکر نہیں ہے نا سورۃ الفاتحہ میں؟ جی الحمدللہ شابش. جی مومن ہے, دولین ہے اور مغدوب ہے نا, تینوں کا ذکر ہے. الحمد جی نصارہ اور یہود, بالکل بارک اللہ کی. اب یہ بتائیے جب ہم سورۃ البقرہ شروع کرتے ہیں, یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے نا, آپ سب جانتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ. یہ بتائیے سورۃ البقرہ کے اندر کن چار طرح کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے؟ شاباش. کون سے چار طرح کے گروہ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ شاباش. مومن ہے یعنی متقین کی بات کی گئی ہے, شاباش. اور کس کی بات کی گئی ہے؟ منافقین کی بات کی گئی ہے, کافر کی بات کی گئی ہے, فاسق کی بات کی گئی ہے. اللہم بارک لہا. بہت اچھا. اب چلیے ٹھیک ہے, ہمیں متقین کی صفات تو ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں, ہم سب بہنوں کو اکثر وہ آیات کا حصہ یاد ہی ہوتا ہے نا. اور کافر بھی بہت واضح ہیں کہ ڈینائی کرتے ہیں, کھلم کھلا پتہ ہے کہ انکار کرنے والے. تھوڑا سا منافقت کو دیکھیں گے. منافقت دو طرح کی ہوتی ہے, بتائیے وہ کون سی دو طرح کی ہوتی ہے؟ جی شاباش. جی مومن منافق مشرق اینڈ فاسق. بارک اللہ سسٹر 786 29. جی الحمدللہ. ایک عمل ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے دوسرا؟ ایک تو یہ ہے نا کفر منافق, کہ منافق بیسیکلی دل کا فیل ہے نا, کہ آپ نے بیسیکلی کیا ہے کہ دل میں اسلام کی محبت نہیں ہے نا, اسلام کی محبت کوئی ہے ہی نہیں, مگر آپ نے اسلام قبول کر لیا وٹ ایور کوئی بھی ریزن, یعنی آپ شادی کے لیے بس آپ اسلام قبول کر لیتے ہیں, ایسی مثالیں آپ کو نظر آتی ہیں نا. تو ایسا انسان کیا جسے کہا جائے کیا کس کیٹیگری میں آتا ہے؟ کافر ہوگا نہیں ہوگا, یعنی نام کا لبادہ اس نے اڑا ہوا ہے مسلمان کا, لیکن دل اس کا اسلام سے بالکل خالی ہے. جی الحمدللہ جی دل میں کوئی نہیں, بالکل کافر ہے جی, الحمدللہ اعتقادی بالکل الحمدللہ. ایسی مثالیں آپ کو ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں, بہت سے ہمارے ویورز جو ہیں وہ اسلام کے اندر آتے ہیں شادی کر کے اور پھر اس طرح سے واپس بھی چلے جاتے ہیں نا, تو اللہ تعالی ہمیں بچائے ایسے جسے کہتے ہیں شادیاں کرنے سے نا. اب مجھے بتائیے دوسری طرح کا منافقت کہاں نظر آتی ہے, آپ نے اس کی روشنی میں اپنا جائزہ لیا؟ شاباش جی الحمدللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ, دوسری طرح کی منافقت کا کیا جائزہ لیا آپ سب نے؟ کون سا منافقت ہوتی ہے؟ میں اور آپ اپنے عملوں کو چیک کرتے ہیں ہمارے عمل میں کتنی منافقت نظر آتی ہے نا, صحیح کہہ رہے ہیں نہیں کہہ رہے؟ یعنی بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہمیں سب پتا ہوتا ہے, قرآن سے بھی ہم کئی دفعہ گوچ ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہے نا بشریت کے تقاضے کی وجہ سے ایمان اپس اینڈ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے نا. کبھی تو آپ بہت زیادہ ماشاءاللہ خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں, عاجزی ہوتی ہے, اور کبھی ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے قرآن پاک کو اپنے اندر ایبزارب کیا نا. الحمدللہ جی, عمل پورا نہیں کہتے ہیں بالکل الحمدللہ, گناہوں میں انڈلج ہو جاتے ہیں الحمدللہ. تو اپنا جائزہ لیا تھا لائک وین صحابہ جی, یہ تو بہت اچھا تھا. آپ یہ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ 70 سے زیادہ صحابہ اور صحابیہ جب اپنے آپ کو منافقت سمجھتے تھے کہ ہمارے اندر منافقت ہے شہر میں, تو ہمیں بھی کنٹینیو اپنا جائزہ لینا چاہیے نا. ہم اتنے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں کہ اور ہم جب منافقت کی بات آتی تو اپنی آپ کو پیچھے ڈال کر اپنے کسی دوست کا سوچتے ہیں, اپنے کسی بھائی کا سوچتے ہیں, اپنے کسی بچے کا سوچتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل پاک ہو گئے نا. تو ایسے موقع پر کیا ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل الگ نہ کریں. سب سے پہلے جب منافقت کی بات آئی میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں نا کہ میں اور آپ کہاں ہیں نا. جی وائس ڈبل ہو رہی ہے آپ سب کے لیے, بتائیے وائس ہوتے ہیں نا, ایک دفعہ بتائیے پلیز. الحمدللہ جی, جزاک اللہ خیر. اچھا اب مجھے بتائیے, الحمدللہ منافقت تو آپ نے دیکھی, فاسق کون ہوتا ہے؟ جی شاباش, یعنی اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں. آپ نے دعا یاد کی اللہم طہر قلبی من النفاق, یاد کی آپ نے دعا؟ تو کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا رمضان میں کہ اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے اندر نفاق کی بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے پاک کر دے. جی الحمدللہ, جی الحمدللہ. تو اب یہ بتائیے فاسق کھلم کھلا گناہگار کتنا زیادہ نظر آتا ہے نا. آپ یہ دیکھیے کہ الحمدللہ یعنی جو خیر ہے وہ بہت پیچھے ہے اور شر کتنا عام نظر آتا ہے. میں اور آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں, جسے کہا ویسٹرن کلچر میں رہتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ شر کتنا کھلم کھلا ہے نا, اور کتنی تیزی سے پروان چڑھا ہے, ہر طرف آپ نے گاہیں اٹھائیں تو آپ کو شر ہی شر نظر آتا ہے نا, اور ہمارا جو حق ہے وہ پیچھے ہی نظر آتا ہے. آج جو لوگ نیکیاں بھی کرتے ہیں تو چھپ چھپ کے کرتے ہیں, یعنی ان کو ڈر لگتا ہے کہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں, اور جبکہ برائی اتنی تیزی کے ساتھ پنکتی ہے کہ کوئی حد نہیں ہے نا. تو بات وہی ہے نا کہ فاسق تو ہے ہی ہے نا, کہ کھلم کھلا سر عام جسے کہا جائے برائی کرتا ہے, اور اس برائی کرنے کے بعد اللہ کا ڈر بھی نہیں لگتا نا. جی الحمدللہ, دیکھ کر سن کر گناہوں کی طرف مائل ہو جائے, بالکل وہی فاسق ہے. الحمدللہ الحمدللہ بارک اللہ. اچھا اب مجھے بتائیے, جب یہ تینوں گروہ کی بات ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا کیا حکم دیا؟ شاباش, سب سے پہلے کس چیز کا حکم دیا؟ کیونکہ آپ نے دیکھا چار گروہ میں سے ایک جسے کہا جائے متقین کا ذکر آئے گا, اور سب سے پہلے متقین میں جس کی بات ہو رہی ان کو سب سے پہلے جی نہیں تب عبادت کرو. شاباش, اعبدوا ربکم, الحمدللہ عبادت کا حکم دیا نا. یعنی پہلا حکم جو ہمیں ڈو کرنے کا دیا ہے وہ کیا؟ اللہ کی عبادت. الحمدللہ جی, تو یہ مجھے بتائیے سب سے پہلا نام کس کا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد کس طرح سے ساری کریشن کا آغاز؟ آدم علیہ السلام. الحمدللہ آدم علیہ السلام بارک اللہ. یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جب آپ دیکھتے ہیں, یعنی دونوں کی جب بات چلتی ہے, تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس بات پر فضیلت دی تھی؟ یعنی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام, نالج کی وجہ سے, علم کی وجہ سے؟ لیکن یہ بتائیے کیا یہ علم ان کو شیطان کی شر سے بچا سکا؟ سچ بتائیے, یعنی علم تو تھا لیکن اس کے باوجود تو میں اور آپ بھی تو علم رکھتے ہیں, لیکن کبھی کبھی شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں نا. ہے نا آ جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا. جی الحمدللہ. تو ایسے موقع پر آدم علیہ السلام کا رویہ کیا رہا؟ انہوں نے فوراً کیا کیا؟ ریپینٹ کیا نا, یعنی اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر کے فوراً توبہ کی. اگر میں اور آپ کبھی اللہ نہ کریں خواہشات کے آگے بن جائیں یا شیطان کے شر میں آ جائیں, تو ایسے موقع پر میرا اور آپ کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے کہ میں انسٹنٹ جو ہے ریپینٹ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگ لوں. جی الحمدللہ. اونلی علم آف قرآن کین سیو اس فرام شیطان. بالکل بارک اللہ فیک. الحمدللہ. آپ نے شیطان اور جب ابلیس کا دیکھا تو کیا چیز آپ کو ڈفرینس نظر آ رہی تھی دونوں کے رویوں کے اندر؟ ایک دو پوائنٹ شیئر کریں گے کہ کس انداز سے. شابش. جی دعا کریں گے. جی ہمبلنس. بالکل الحمدللہ. اور کیا دیکھا بارک اللہ ماریا؟ الحمدللہ. جی دنیاوی علم کو جی الحمدللہ. بالکل آپ نے بات صحیح کی. جی شیطان نے تکبر کیا. بالکل ثانیہ آپ نے ٹھیک بتایا کہ شیطان کا جو رویہ تھا, آئیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب کس طرح سے اس کو غرور تھا نا کہ میں جو ہوں آگ سے ہوں اور وہ تو مٹی سے ہیں, تو پھر کیسے میں ان سے پیچھے رہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے ڈال کر اپنے تکبر کو آگے کر دیں. تکبر کیا ہوتی ہے؟ جی جی عبادت کی بڑائی. الحمدللہ. چلیے استاذہ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ اپنے سیشن کو یہیں ٹائم کریں گے. واقف دوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اسی طرح سے میری آپ کی زندگی میں بھی یہی ہے. یہ قرآن ہماری روح کی غذا ہے. ہم نے اس کو کافی اچھی طرح سے دیکھ لیا الحمدللہ. تھوڑی سی آواز سیٹ کر دیں, کم لگ رہی ہے لیکن اب تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے, تھوڑی سی کم کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ابھی تک جتنا حصہ کیا نا اس کا تھوڑا سا ایک آپ کو مائنڈ میپ دکھاتے ہیں. آپ کھول لیجیے سورۃ فاتحہ کا ایک جو نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے ابھی تک جو پڑھنا ہے. میں خطبہ پڑھتی ہوں اس کے دوران آپ سیٹ کریں. آواز پہلے ٹھیک تھی لیکن اب تھوڑی سی کم تھی, لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا کہ آواز میں گونج آ گئی ہے. پیچھے جہاں تک ساتھی ہیں وہاں آواز آتی ہے نا؟ یہ پچ ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا انکریز کر دیں تو میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. اور ادھر کہہ دیں ان کو کہ آپ لوگ لے لیجئے ہمیں لائٹ نا, ہم لوگ اب ساتھ ریڈی ہیں. شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیکھنے کو آسان کیا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمارے لیے ان ساری چیزوں کو سیکھنا سمجھنا آسان کر دے اور ہم بہترین طریقے سے ان چیزوں کو لے سکیں. اپنے دل کو ایک دفعہ پھر یقین دلائیے, میں بھی دلاتی ہوں, اور اس شعور کے ساتھ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے سورۃ فاتحہ دل میں دہرائیں. اگر ممکن ہے تو سنا بھی دیں. پاسبل ہے؟ چلیے سورۃ فاتحہ اس کو ذہن سے نکالیے اور بے شک آنکھیں بند کر کے سنیں اور ساتھ ساتھ خود سے باتیں کریں. اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورۃ فاتحہ پہ ایک اوور ویو دیکھیں گے ایک چارٹ کی صورت میں. جب تک ہم نیوٹرل نہیں ہوتے نا تب تک ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے کسی چیز سے. آپ کے میرے اندر کا سکون انشاءاللہ ہمارے باہر بھی جھلکے گا. ہم اس کو محسوس کریں گے پھر دوسروں کو محسوس کرائیں گے انشاءاللہ تعالی. جی شروع کیجیے.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
کتنا پیارا ہے اللہ کا قرآن. میں چاہتی ہوں کہ اب ہم اس سفر کے بعد جب قرآن پاک پڑھیں, سورت پڑھیں, تو ہمارے ذہن میں ایک تصور آئے. ہم نے سورت فاتحہ کی وضاحت تو تھوڑی دیکھ لی, اب ہم تھوڑا سا اس کو ایک مفہوم کے ساتھ دیکھیں گے. ایک پکچر آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اسکرین پہ, کہ جس میں سورت فاتحہ کا فلو چارٹ ہے. آپ دیکھیے کہ سورت فاتحہ کے اگر ہم دیکھیں تو کل چار حصے بنے تھے. ان چار حصوں کو اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں اس طرح سے محسوس کریں کہ دن میں 17 بار جب ہم اس سورت کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے, اور کس طریقے سے میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے اس میں باتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ سورت کی پہلی تین آیات, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہاں تک آپ دیکھیے تو یہ تین چیزیں ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا ادب سکھایا ہے. ادب کیا ہے کہ اسماء الحسنہ سے بات کو شروع کیا جائے. جب میں اور آپ بہت فوراً سے بات شروع کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ کسی سے آپ بات کریں اور جا کے نہ سلام کریں نہ حال پوچھیں اور جا کے اپنا مقصد شروع کریں. آپ اور میں دن رات اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں. فون کال بھی کسی کو بڑی ضروری بات کے لیے بھی کریں تو لوگ دو تین منٹ صرف حال احوال میں لے لیتے ہیں. جب میں نے آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر دوسرا پیراگراف جو آیت نمبر 5 ہے اونلی, ایاک نعبد ویاک نستعین, خاص تیری ہی عبادت اور خاص تجھ سے ہی مدد, یہ استحقاق دعا ہے. یعنی دعا کا حق کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کریں. پھر آپ تیسرے پہ آئیں گے تو آیت نمبر 6 کیا ہے, یہ ہے اصل دعا, اہدنا الصراط المستقیم, میرے آپ سے اللہ تعالیٰ جو چیز چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم دن رات اس سے ہدایت کی طلب رکھیں, کیونکہ اس دنیا میں بہت سارے جراثیم ہیں جو شیطان کی طرف سے پھیلائے جاتے ہیں. ایک راستے سے ہٹ پاتے ہیں تو دوسرا آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 7 کو دیکھیں تو یہ دعا کی وضاحت ہے. ہم مزید کلیئرٹی کے ساتھ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, نہ تو بھٹکیوں کا نہ مغضوب کا, سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی درخواست. یہ مرکزی مضمون ہے سورت الفاتحہ کا. اور یاد رکھیے کہ سورت فاتحہ پہلی مکمل سورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں دعوت کی ابتدائی خفیہ دور میں نازل ہوئی تھی. اس سے پہلے سورت علق, سورت مدثر اور سورت مزمل کی چند آیتیں نازل ہو چکی تھیں. پھر اس کے اندر آپ اور میں دیکھیے کہ اگر میں نے آپ نے اگر دیکھا تو اپنے رب سے باتیں کی ہیں, میرا آپ کا رب مجھ سے آپ سے کیا چاہتا ہے کہ تم میرے بندے بن کے رہو. اب جب آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بات چیت کرتے ہیں تو اس کے فوراً بعد سورت بقرہ شروع ہوتی ہے. تو اگر میں اور آپ اس وقت تھوڑا سا سورت بقرہ کی سٹارٹ کی آیتوں کو اگلی سلائیڈ کی روشنی میں دیکھیں تو سورت بقرہ کے چار بڑے حصے کر دیے سکتے ہیں. پہلا آیت نمبر 1 سے 39 تک, اس میں خلافت اور توحید کے سلسلے میں تین رویوں میں سے ایمان کا ذکر ہے جس میں ہم نے مختلف چیزیں پڑھی. پھر آیت نمبر 40 سے 141 جس میں بنی اسرائیل کی امامت سے معزولی, یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا کر کسی اور کو لانے کی بات کی. پھر اس کے بعد اگر آپ 142 سے 283 تک دیکھیں تو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے امت وسط کے حقیقی حقدار بننا اور شہادت علی الناس کا فریضہ انجام دینا, اصل میں اس مضمون سے دوسرا پارہ شروع ہوگا. پھر آیت اس کا چوتھا حصہ دیکھیں تو 284 سے 286 آخری تین آیتیں کہ جو حقیقت میں آخری شریعت کے احکام پر نیک نیتی سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلبے اور اعزاز حاصل کرنے کی خوشخبری ہے. اسی طرح سے اگر آپ اگلی سلائیڈ میں دیکھیے تو سورت بقرہ کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہمارے سامنے پیش کیا, یعنی تمہید کہہ لیجئے یا جس میں آپ اور میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا, تو پہلی آیات 1 سے 20 میں ہدایت کے اعتبار سے تین مختلف گروہوں کی صفات تھی, آیت 1 سے 5 مومنین کی, آیت 6 اور 7 کافروں کی, اور آیت 8 سے 20 منافقین کی تھی. اس کے بعد اگر آپ آیت 21 سے 29 کو دیکھیں تو تمام عالم انسانی کو توحید اور قرآن پر ایمان کی دعوت دی جا رہی کہ تم سب اس پہلے گروہ یعنی مومنین میں شامل ہو جاؤ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تیسرا پیراگراف ہے جس میں اصل میں انسان کے اس دنیا میں مقام کو مقرر کیا گیا کہ خلافت کا منصب انسان کو جو عطا کیا گیا. پھر اس کی مزید تفصیلات ہیں, آیت 30 میں منصب خلافت ہے, 30 سے 33 میں تاریخ ہے, 34 میں ابلیس کا کردار ہے, آیت 35 سے 37 میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے, پھر آئے 38 اور 39 میں اللہ کا قانون ہدایت ہے. شاید یہ باتیں میری بہت جلدی میں آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہوں اور آپ کو برا لگے, لیکن اگر بعد میں غور سے سنیے اور دیکھیے, دوبارہ اس چیز کو سن کر دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ اس قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے نا, یہ دوسری چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب تک میں اور آپ پورا علم نہیں حاصل کریں گے, ہم کبھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھیں گے. پھر یہ جو آج 131 سے 39 تھی, ان سب کے اندر جو بنیادی مضمون کیا تھا کہ ایک انسان کو اس دنیا میں آ کر اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری کو نبھانا ہے, سچے مومن اور صالح بن کر اس دنیا میں اللہ کے کریشن پلان کو لاگو کرنا. یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ آپ اور میں اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو سورت بقرہ کی آیت نمبر 40 سے 141, جس پہ اس وقت ہم ہیں, یہ بات کر کے انشاءاللہ ہم اپنے پارے کا وہ حصہ کنٹینیو کریں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اس منصب سے کیوں اتارا. یہ 40 سے 141 آپ نوٹ کیجئے, پوری 100 آیتیں ہیں. میں ذرا سا آپ کا شعور بیدار کر دوں, پوری 100 آیتیں مسلمانوں کو بتائی جا رہی ہیں کہ ماضی کے مسلمانوں کو ہم نے کیوں ان کی جگہوں سے اٹھا دیا. آج دنیا میں کسی کو اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا موقع مل جائے, یہ بڑی خوش بختی کی بات ہوتی ہے. لیکن جب کوئی اس ذمہ داری کو پورا نہ کر سکے, اس کو سیریس نہ لے, اس کے آنر کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھے, مجبوری سمجھے اور اپنے آپ کو بہت ہی زیر بار سمجھے, تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس جگہ سے ہٹا دیتا. لیکن اللہ کی سنت ان آیات میں ہمیں دکھتی ہے کہ کسی کو اس کی جگہ سے ہٹانے سے پہلے بار بار موقع دیے. 3 دفعہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دعوت دی. آیت 40 سے 46 میں دیکھیے بنی اسرائیل کو اسلام کی دعوت دی کہ کمن محمد رسول اللہ آ چکے ہیں, یہ تمہارے ہی سلسلے کی کڑی ہیں, کیوں تعصب میں پڑے ہو, کیوں گروہوں میں پڑتے ہو, یہ وہی بات کر رہے ہیں کہ جس کا تم پہلے سے پرچار کرتے تھے. پھر دوسری دفعہ دیکھیے 47 اور 48 میں آخرت کا خوف دلایا گیا. بنی اسرائیل کو اس چیز کا یقین دلایا گیا کہ دیکھو اگر تم نے قیامت کو نظر میں رکھنا ہے تو تم کبھی کفر فرقوں میں اور جماعتوں میں نہیں بٹو گے. بعض وقت کسی ایک جماعت کی محبت ہمیں دین سے بھی دور کر دیتی ہے. آخرت کا خوف سامنے رہے تو فرقے بازی اور جماعت بندی اور گروہ بندی دل سے نکل جاتی ہے. اس کے بعد دیکھیے 49 سے 79 تک میں بنی اسرائیل پر احسانات اور ان کی نافرمانیاں اور ان کے جرائم. میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ آیت 49 سے 79 بنی اسرائیل پر فرد جرم ہے. فرد جرم کیا ہوتی ہے کہ ان کے خلاف چارج لسٹ ہے کہ تم نے یہ بھی کیا, تم نے وہ بھی کیا. پھر اس کے بعد دیکھیے آیت 80 سے 89 تک, اور 80 سے 82 کو خاص طور پہ دیکھیں تو بنی اسرائیل کا نسلی تعصب, وی آر پریفریبل, وی آر چوزن پیپل, ہم اعلیٰ ہیں, ہمارا نام بڑا ہے, ہمارا برانڈ بہت بڑا ہے. یاد رکھیے یہ چیزیں دماغ میں ہوا بھرتی ہیں تو نیکیاں کرنے سے زیادہ لوگ نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. آیت 83 میں اللہ تعالیٰ نے ویساک بنی اسرائیل, جس کو آپ 10 کمانڈمنٹ کے نام سے اپنی جیوز فرینڈز کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں بڑے یقین کے ساتھ کہ ہمارے قرآن میں آپ کی کتاب کی بھی بات ہے. اور آیت 84 سے 89 میں بنی اسرائیل کے اسم اور عدوان اور دین کی جزوی پیروی کا ذکر ہے. افتؤمنون بعد الکتاب وتکفرون بعد, کہ جب قومیں پک اینڈ چوز کا شکار ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیے کہ آیت 90 سے 123 میں, ان میں سے بھی خاص طور پر 90 سے 91, بنی اسرائیل کا نسبی تعصب اور ان کی بغی. اتنی بغاوت آ چکی تھی کہ نبیوں تک کو قتل کرنے میں شیر ہو گئے. آیت 92 سے 105 میں بنی اسرائیل کے جرائم یعنی ان کے کرمنل ہونے کی لسٹ ہے. آیت 106 سے 109 میں شریعت کی تبدیلی کی وجہ اور بنی اسرائیل کا حسد ہے. آیت 110 سے 115 اسلام کی دعوت اور اس کی ان کی نسل پرستی ہے. اور آیت 116 سے 123 شرک, اعتراضات, خواہش پرستی اور قیامت کا خوف دلانا. پورا اگر آپ دیکھیں تو ان آیات تقریباً 100 آیات کا مرکزی مضمون کیا ہے, یہ آپ کے میرے لیے بہت اہم ہے. کیونکہ آج میں اور آپ ہم وہ مسلمان بن گئے کہ جس کو دیکھ کر شرمائیں یہود. آج کے دور میں مجھے آپ کو وہ محاورہ ضرور سمجھ آ جائے گا کہ تم کیسے مسلمان ہو, وضع قطع تمہاری کسی اور کی طرح کی, زندگی گزارنے کے طریقے کچھ اور طرح کے. تو لہٰذا اس حصے کا مرکزی مضمون کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو آخری شریعت پر ایمان لانے کی دعوت اور امامت کی فضیلت سے معزول کیے جانے کے اسباب کی وضاحت ہے. اتنی مشکل باتیں سننے کے بعد اب ایک چھوٹی سی ہلکی سی بات سنا کر آپ کو آگے لے جاتی ہوں, اور وہ کیا ہے کہ آج میں اور مسلمان, آج میں اور آپ, ہم وہ مسلمان ہیں کہ جن کا تقابل سورت بقرہ کے شروع میں ہی ہو رہا ہے. یا پھر ایک چھوٹی سی بات تو میں سے بات نوٹ کیجئے کہ میں نے آپ نے سورت الفاتحہ میں دعا کی تھی غیر المغضوب علیہم, کہ اللہ ہمیں غضب شدہ لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا. تو مغضوب کون تھے؟ بنی اسرائیلی تھے. ان کا ذکر سورت بقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں. آگے ہم نے دعا کی ہے ولد دعالین, اس پہ پوری سورت آل عمران ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنا دے, ایسا نہ ہو کہ آج میں اور آپ اس دنیا میں خود کو مسلمان سمجھیں لیکن کل قیامت کے دن میرا آپ کا کوئی اور مقام ہو, ہم کسی اور صف میں کھڑے کر دیے جائیں اور ہم سرف شرمسار ہوں. کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے, انشاءاللہ آپ کو بعد میں دکھائیں گے اینڈ پہ کہیں بھی, کہ ان کا اور آج کے مسلمانوں کا تقابل کیا ہے. دوسری بات ہے کہ جو رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہیں وہ گھبرائیں نہیں, یہ جتنی انفارمیشن دی جا رہی ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ میل کی بھی جائیں گی اور بعد میں اسی کی بنیاد پہ آپ کے ساتھ آگے چلیں گے. یہ سب سن کر آپ کو کیسا لگا؟ میں اپنے دل کی بات بتا دیتی ہوں کہ مجھے تو خوف آنے لگا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے, کوئی اعزاز ملتا ہے, اور اس کو انسان وجہ فخر بنا لے اور وہ کام نہ کرے جس کے کرنے کے لیے بھیجا گیا, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ کچھ عرصے میں اللہ وہ نعمت لے لیتا ہے. آپ کے میرے ایک محاسبے کا پوائنٹ یہی ہے کہ آج اپنے آپ کو سوچیں, پچھلے سال سے آج تک اس سال میں اللہ نے مجھے کن نیکیوں کا موقع دیا, میں نے ان کو کیا, اور کیا آج وہ نیکیاں میرے ہاتھ میں ہیں؟ کیا اللہ نے جو میرے اوپر ذمہ داریاں ڈالی تھیں وہ آج بھی ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو اللہ نہ کرے کہ ہم کہیں اسی قانون کا شکار نہ ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معاف کرے. اب ہم چلیں گے, شروع کرتے ہیں آیت نمبر 89 سے, ان ساری باتوں کی روشنی میں. 89 یا 91؟ جی آیت نمبر 91 سے دیکھیں گے. اب دوبارہ آپ لوگوں کو موقع مل رہا ہے اپنے قرآن کو کھول لیں. کیا وہ تلاوت ہے آپ کے پاس؟ ان آیتوں کے شروع کا حصہ شروع چند آیتیں تلاوت میں سنتے ہیں. اس دوران آپ لوگ اپنے قرآن پہ بالکل نظریں گاڑ کے رکھیے. ہم آج کوشش کریں گے آپ کے لیے اسکرین پہ تھوڑی دیر قرآن کھولیں, آپ دیکھیے گا آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں, پھر بریک میں آپ اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. اگر آپ کو سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا قرآن پاک عربک ٹیکسٹ کا دکھائیں گے, میرا دل یہ چاہتا ہے, یہ میری بہت پرانی خواہش تھی, شاید اس سال اللہ پوری کروانا چاہتا ہے, کہ جب میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ پڑھ رہی ہوں تو آپ عربی ٹیکسٹ پہ غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کو اس میں سے کتنا سمجھ آتا ہے. آئیے تلاوت سنتے. چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ, تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے. ہائی لائٹ کریں, آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی جملہ ہوتا ہے جب آپ ان کو دعوت دیتے ہیں قرآن کی, وہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. آپ کہتے ہیں دورہ قرآن پہ آئیے, وہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی کراتے ہیں. آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ادھر کچھ کر لیں, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں ہمارے پاس اپنا ہی بہت ہے. یاد رکھیے کہ جب خدا خوفی ختم ہو جاتی ہے نا تو نام زیادہ عزیز ہو جاتے ہیں اپنے کام اور اپنے صدقہ جاریہ سے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس دائرے سے باہر جو کچھ آئے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ حق ہے, اور اس تعلیم کی تصدیق کو تائید کر رہا ہے جو ان کے پہلے سے موجود تھی. دیکھیے مکہ والوں پر قرآن میں اتنی بحثیں نہیں ہیں کیونکہ وہ تو ایک مخالف دین پہ اپنے آپ کو کہتے تھے, لیکن بنی اسرائیل کی شامت کیوں آئی؟ کیونکہ یہ خود کو دیندار کہتے تھے. اور میری بات لکھ لیجئے, میرا گمان کیا ہے کہ آج کے دور کے حالات کو دیکھنے کے بعد ایسے لگتا ہے قیامت کے دن سب سے کڑی پکڑ اور محاسبہ دینداروں کا ہوگا. جاہل تو بیچارے نکل جائیں گے, بھولے لوگ تو نکل جائیں گے, گناہ کرنے والے ہو سکتے ہیں اپنی ندامت کا ایک آنسو جو انہوں نے اس گناہ کے بعد بہایا اس کی پاداش میں دھل دھلا جائیں گے, لیکن بہت سارے دینداروں کو ان کا تکبر لے ڈوبے گا. بہت ساروں کو ان کے کارناموں کی جو بڑی بڑی لسٹیں ہیں وہ ان کو اللہ کی نظروں سے دور کر دیں گی. تو آئیے اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ میرے مالک تو مجھے دین والا اگر دنیا میں رکھتا ہے تو قیامت کے دن بھی میں صحیح دین پہ ہوں, ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو دوسرے دائرے میں دیکھ سکوں. فرمایا حالانکہ وہ حق ہے, یاد رکھیں جس نے دنیا میں حق کا ساتھ دیا نا, الحق جو اللہ کی ذات ہے, قیامت کے دن اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا. تو آج دنیا میں بس دو ہی جنگیں ہیں, حق اور باطل کی. باقی فرقے, بستیاں, قومیں, یہ سب ایک راستے کے راہی ہیں. اللہ تعالیٰ آج مسلمانوں کے دلوں کو کھول دے. فرمایا حالانکہ یہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو, اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے پاس آئی تھی, تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے کیوں قتل کرتے رہے؟ نوٹ کیجیے, ٹھیک ہے, تو محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے, تو ان کے نہ ماننے سے یہ لگ رہا ہے نا کہ اپنے نبیوں کے تو پاؤں دھو دھو کے پیے ہوں گے, ان کی تو دعوت اور تعلیم کے بعد ان کی بڑی قدر کی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سناؤ, زکریہ کے ساتھ تم نے کیا کیا, یحییٰ کے ساتھ تم نے کیا کیا, عیسیٰ کے ساتھ تم نے کیا کرنے کی کوشش کی. وجہ کیا تھی؟ کہ جب لوگ اپنے وقت کے نبی کے ساتھ نہیں معاملہ درست رکھتے. کئی لوگ آج بھی اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں, کبھی آپ انہیں کہنا کہ اچھا آپ آئی ہو, کہتے ہمارے پاس بھی ہوتا ہے. تو آپ پوچھیں نا, اچھا آپ وہاں کس پارے پہ؟ نہیں, کافی دن سے میں گئی ہی نہیں ہوں. اچھا جی کدھر ہے؟ ادھر. اچھا پھر کیا ٹائمنگ ہے, کون کرتا ہے؟ وہ اصل میں مجھے زیادہ نہیں پتا. یعنی جو آپ کے پاس نہیں آتے نا, وہ بعض اپنی جماعت اور اپنے گروہ والے کے پاس بھی نہیں آ رہے ہوتے. تو جس کو نہیں سیکھنا ہوتا وہ اپنے سے بھی نہیں سیکھتا, اور جس کو سیکھنا ہے, جس کی نظر ہدایت پہ ہوتی ہے, وہ واقعی سیکھنے لگ جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ, جو ان کے باپ اور چچا بڑے یہودی عالم تھے, ان دونوں کی گفتگو آج تاریخ میں ریکارڈ ہے کہ باپ اور چچا کی گفتگو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سنی تھی. باپ چچا دونوں اکیلے میں بیٹھ کے رات کی تنہائی میں باتیں کر رہے ہیں, اور ایک کیا کہہ رہا ہے, کیا یہ واقعی وہ نبی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں تھی؟ وہ کہتے ہیں ہاں خدا کی قسم وہی ہے. کہا تم کو بھی اس کا یقین ہے؟ کہا مجھے بھی اس کا یقین ہے. کہا اچھا پھر بھائی کیا ارادہ ہے, چلتے ان کے پاس, چلیں کچھ فائدہ لے لیں؟ کہا توبہ کرو, جب تک جان میں جان ہے ان کی مخالفت کروں گا, اس کی بات نہیں چلنے دوں گا, کیونکہ اگر ہم چلے گئے بڑے تو پھر عام عوام تو خود چلی آئے گی. یاد رکھیے یہ جملے آج بھی آپ کو سیرت ابن ہشام میں مل سکتے ہیں. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تعصب سے بچائے. اب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آئینہ دکھاتے ہیں, تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے, پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹ مڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. اس کے پیٹ مرتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. دیکھیے اللہ نے زندہ فرعون سے ان کو نجات دی. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے مقابلہ ہوتا رہا, لیکن یہ ظالم کتنے بدبخت نکلے. ادھر فرعون ڈوبا, ادھر انہوں نے بچڑا بنا لیا. موسیٰ کو ہے دور پہ کیا گئے, چلو اور علم لے کر آؤں, کچھ فوکسڈ ہو جاؤں, ذرا اس وقت مجھے ذہنی آرام چاہیے. اور انہوں نے پیچھے سے ایک ایسی شعبدہ بازی شروع کر دی. پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو تور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے. آج مجھے آپ کو اللہ کتنے پیار سے قرآن دے رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الناس. کوہ تور کو ان کے سروں پہ اٹھایا گیا تھا کہ لو حکم لو, کیونکہ بگڑی ہوئی قوم ایسے نہیں مانتی. کہتے ہیں نا کہ لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے کوہ تور اپنی جگہ سے اٹھا کر ان کے سر پہ مسلط کیا کہ اب لو دین کے احکامات کو. لیکن یاد رکھیے کہ جو نہیں لینے والے ہوتے وہ پیار کی زبان نہیں سمجھتا, وہ ڈانٹ کی زبان کہاں سنے گا. ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو. تمہارے بڑوں نے کہا, ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے, سمعنا واسعنا, سننے کے بعد ہم نہیں مانیں گے. کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ ماننے میں رکاوٹ ہے, پابندیاں ہیں, زندگی ذرا کمزور ہوتی ہوئی دکھتی ہے, خواہشیں پڑی پیچھے ہو جاتی ہیں. فرمائن کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں تو ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا. لکھ لیجئے, ہر ایک کا گولڈن کاف ہے. آج بھی لوگوں کے بچڑے ہیں. کسی کا بچڑا گھر ہے, وہی نہیں صاف ہوتا سارا دن. کسی کا بچڑا چولہا چونکا ہے, کھانا پکاتے ہوئے زندگی گزر گئی. کسی کا بچڑا اس کی جاب ہے, کسی کا بچڑا اس کا کاروبار ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو مجھے اللہ اور اس کے حکم سے دور کر دے وہ بچڑا ہے. اللہ ہمیں ایسے بچڑوں کو ذبح کرنے کی توفیق دے. آپ اور میں اپنا بچڑا بھی ڈھونڈیں. ہر ایک کو اپنے اوپر لے کر سوچنا چاہیے. دوسروں سے زیادہ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے مالک کہیں میں بھی تو کسی ایسی چیز میں نہیں کھوئی ہوئی. کبھی بھی بیٹھ کے تنہائی میں سوچیں, آپ بھی اور میں بھی اور وہ لوگ بھی جو کسی مجبوری کی وجہ سے اللہ کی کتاب کو وقت نہیں دے پاتے، ان سے پوچھئے کہ یہ سب کچھ تمہارے ساتھ کتنے دن رہے گا. کن فی دنیا کانک غریب عابر السبیل، اس دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور اس آخرت کے لیے اتنی فکر کرو جتنا ادھر رہنا ہے. کہ اگر تم مومن ہو، یہ تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکتوں کا حکم دیتا ہے. کیا پتہ چلا کہ ایمان عمل پہ راغب کرتا ہے. جتنا آپ کا ایمان خوبصورت ہوگا، آپ کا عمل خوبصورت ہوگا. آپ کا پختہ ایمان آپ سے پختہ عمل کروائے گا. آپ کا ایمان بڑا ہوگا نا، تو آپ چھوٹے چھوٹے عملوں کو تو کچھ سمجھیں گے نہیں. آپ دیکھیں نا، مثال دیتی ہوں کہ جس کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں نا، وہ مارکیٹ میں جائے گا اور ایک سستا سے لون کا جوڑا لے آئے گا، کہے گا گرمی تو اس سے بھی چھپ جائے گی، کوئی بات نہیں. لیکن جیب میں ہزاروں پڑے، پھر لون تو اچھی لگی لیکن برانڈ اچھا نہیں لگا. پیسہ بہت ہے، آپ لے سکتے ہیں. تو ایمان بھی کرنسی ہے. آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں، میرے اندر کتنا ایمان ہے. کیسے پتا چلے؟ میرے پہننے اوڑھنے سے پتا چلتا ہے میرے مال کا. تو میرے ایمان کا پتا میری نیکیوں کی دوڑ دھوپ سے لگے گا. اگر چھوٹی سی نیکی کر کے تھک جاتے ہیں، ہائے بس بہت ہو گیا، ہائے نیند آ رہی ہے، ہائے قرآن کے لیے دو ڈھائی گھنٹے بیٹھوں، تو ذرا سوچیے 6 سے 7 گھنٹے آپ اسکول میں بیٹھتے ہیں، آپ اتنا پڑھنے پڑھانے کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں، اور ایک دو دن کی نہیں ہے اس لانگ لانگ جرنی، تو اس کے لیے تڑپ ہے، تو اس کتاب کے لیے کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر ابھی ایمان کا بیج اتنا پختہ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بلندی عطا فرمائے. اب یہاں ایمان کو بڑھانے والی ایک خوبصورت چیز اور آخرت کی یاد، فکر آخرت کا. ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے خاص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو. یہود کہتے تھے وی آر چوزن پیپل، ہم مرتے جنت میں جائیں گے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، تو اللہ تعالیٰ کرے اچھا تو پھر دنیا میں کیا کر رہے ہو؟ دیکھیں یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ میں سے کوئی کہے پاکستان میں میری اتنی جاگیر ہے، میرے اتنے مربے، میری اتنی زمین ہے، میرے اتنے پلازے. یہاں والے لوگ آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ تو جاب لیس ہیں، آپ کے بچے بگڑ رہے ہیں، آپ کو یہاں بہت مشکلات ہیں. تو کسی دن تو کوئی پوچھے گا کہ پھر آپ یہاں کیوں دھکے کھا رہے ہیں، جائیے اپنے ملک میں عیش کیجیے. جو یہ کہتے ہیں کہ مرتے مجھے جنت ملنی ہے، تو کہا پھر ذرا جنت کے لیے جلدی سے جا کے دیکھو. اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو، یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا یہی تقاضا ہے کہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں. جس جگہ اچھی چیزیں بھیجی ہو نا، وہاں جانے کو دل کرتا ہے. آج بھی آپ کا سامان کہیں رکھا ہو، آپ نے کوئی بہت خوبصورت چیز کہیں آرڈر کی ہے، آپ وہاں جانا چاہتے ہیں، آپ وہاں پہنچنا چاہتے ہیں، اور جہاں کی کوئی تیاری نہیں ہے، جہاں کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہیں ہے، وہاں کون جائے؟ خالی گھر میں کس کا دل لگتا ہے؟ آپ اور میں اپنے آپ سے اس وقت پوچھتے ہیں، کیا میں نے جنت کا گھر ڈیکوریٹ کر لیا؟ کیا میں نے قبر کے صوفے خرید لیے؟ کیا میں نے وہاں کی آرائش کا انتظام کر لیا؟ یہ ایک چھوٹا سا کرائیٹیرین ہے میرے آپ کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ میں اور آپ مرنے کا سوچ کر گھبرا تو نہیں جاتے. دیکھیے مومن موت سے ڈرتا نہیں ہے، موت کی تیاری کرتا ہے. مومن موت سے پیار کرتا ہے. کیوں؟ کہ موت تو دروازہ ہے اللہ سے ملاقات کا اور جنت میں داخلے کا. آج آپ دیکھیں انسانیت موت سے کتنا ڈرتی ہے. ہر وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ہر وقت آپ کے ایگزامینیشنز چل رہے ہیں، آپ کے اپوائنٹمنٹس ہیں. اب یہ چیک اپ، یہ کریں، وہ کریں، یہ دوا کھائیں، ہیلدی فوڈ کھائیں، آرگینک کھائیں. کیوں؟ موت نہ آ جائے. تو موت کیا بچے گی؟ موت پھر بھی آئے گی. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے. تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے. کافر کی یہ ایک پہچان ہے، موت کے نام سے اس کے رونگٹے اٹھ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ موت کا سن کر دنیا میں مرنے لگتا ہے. حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے تو ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح ہزار برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اس عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ ان کو تو دیکھ رہا ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے. آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ اس طرح کے طریقہ علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس میں وہ اپنے مردوں کو مرنے نہیں دیتے. جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے کیا تیاری کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے پہلے سے زندہ کر دو. آپ کو اسکرین پہ بھی کوئی تصویر دکھاتے ہیں. یہ اس عمل کا جو نام ہے، اس کو کرونکس کہتے ہیں. جسم کے اندر سے سارا خون نکال لیا جاتا ہے، مرنے سے پہلے ہی اس بندے کو فریز کر دیا جاتا ہے، اور اس کے سارے جسم کا بلڈ نکال کر اس میں لیکوڈ نائٹروجن گیس ڈالی جاتی ہے، اور اس گیس کو ڈالنے کے ساتھ اس کا جسم وہی جمتا جاتا ہے. پھر آگے آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے بڑے سلنڈرز ہیں نا، یہ ان کے اندر ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں. اور یہ عمل 1.5 لاکھ ڈالر $150,000 کا ہے. کوئی اتنا افورڈ نہ کر سکے تو یہ چھوٹے سلینڈرز اگر آپ ساتھ دیکھنے رکھے ہوئے, اس میں صرف اپنی کھوپڑیاں سیو کروا رہے ہیں لوگ, یہ امریکہ کی تصویریں ہیں. اور یہاں یہ سب کچھ کیوں کروا رہے ہیں کہ آج صرف 40-60 سال بعد ان بیماریوں کا علاج نکل آئے گا, جس کی وجہ سے ہمیں آج مرنے سے بچایا نہیں جا رہا, دوبارہ ہماری لاشوں کو پگھلایا جا رہا, ابھی بھی موجود ہے اور اچھی گا, پھر ہمارے اندر دوبارہ جان ڈالی جائے گی. 1960 ایک گروپ جوائن کرنا پڑتا ہے, کلب ہے, $400 ایک سال کی آپ فیس لیتے ہیں اس ہاسپٹل کے لیے, یعنی اس گروپ کو جوائن کرنے کی. پھر جب کبھی آپ کی نیچرل ڈیتھ یعنی طبی موت واقع ہوتی ہے تو ان کی ٹیم کو فوراً اطلاع دی جاتی ہے, وہ سب سے پہلے آپ کے دماغ کو اتنی آکسیجن دیتے ہیں جو اس کام کے لیے ضروری ہوتی ہے, پھر آپ کے جسم کو برف میں بند کر دیا جاتا ہے اور ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے تاکہ آپ کا خون راستے میں نہ جم جائے. جب آپ کے جسم کو اس جگہ پہنچا دیا جاتا ہے تو سرد کرنے کا کام شروع کیا جاتا ہے. ان کی ٹیم پہلے جسم کے تمام پانی کو نکال کر اس میں کیمیکل کو بھر دیتی ہے, جس کی وجہ سے جسم کے عذاب جمنے سے محفوظ رہتے ہیں, اور اس طریقے کو وٹریفیکیشن کہا جاتا ہے. جب جسم کے پانی کو کیمیکل سے بدل دیا جاتا ہے تو جسم کو خشک برف پر ڈال دیا جاتا ہے اور جسم کا ٹیمپریچر -202 فارنہائٹ یعنی -130 ڈگری سینٹیگریڈ. دنیا میں -13 ہو تو کیا ہوتا ہے, مرنے کے بعد اپنی لاشوں کو اتنا ٹھنڈا کرواتے ہیں. اس کے بعد جسم کو ایک برتن میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس برتن کو ایک دھات کے ٹینک میں ڈال کر جو مایا نائٹروجن سے بھرا ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت -320 فارنہائٹ یا -196 ہوتا ہے, آپ کے جسم کا سر الٹا رکھا جاتا ہے تاکہ اگر کبھی ٹینک میں سوراخ ہو جائے تو کم از کم آپ کا دماغ اس لیکوڈ میں ڈوبا رہے. ذرا سوچئے, اور اس طریقے کی لاگت $150,000 ہے, اور زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کے لیے $50,000 جس میں دماغ کو صرف محفوظ کیا جاتا ہے, اور درجنوں کے حساب سے لوگوں کے جسموں کو سرد کر کے رکھا گیا, جس میں ایک بیس بال کھلاڑی ٹیڈ ولیمز بھی ہیں, لیکن کسی بھی محفوظ کیے ہوئے جسم کو واپس زندگی کی طرف نہیں لایا جا سکا, اور نہ جسم یہ مستقبل میں نظر آتا ہے, کیونکہ جسم کو دوبارہ گرم کرنے کا طریقہ ٹھیک سپیڈ سے نہیں ہوتا. اب ذرا اس آیت کو ذرا پڑھ کے تو دیکھیے آپ کو اللہ کا قرآن کتنا سچا دکھے گا. وَلَتَجِدَنَّهُمَا حَرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ, تم تو ان لوگوں کو مر جینے کا بہت حریص پاؤ گے, حتیٰ کہ اس معاملے میں مشرکوں سے بڑے ہوئے ہیں. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح جیے, یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس جیے, حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. یہ سوچتے ہیں کہ لمبی عمر ہوگی نا تو اللہ کو ہمارے ماضی کے گناہ بھول چکے ہوں گے, ہماری جوانی تو اللہ کو یاد ہی نہیں رہے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے عمل یہ کر رہے ہیں اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے. کیا آج ہم تو یہ دعائیں نہیں دیتے کہ جیو تم 1000 سال اور ہر سال کے دن ہو 1000؟ یاد رکھیے لمبی عمر سے کیا لینا ہے. اسلام آپ کو مجھے کوالٹی لائف سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کو اتنا کوالٹی والا کر لو کہ 10-20 سال کی زندگی میں تم وہ کام کر جاؤ کہ جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تم کو سرخرو کر دیں. تو اس ساری بات کا پھر خلاصہ کیا نکلا کہ مجھے آپ کو اس چیز کی زیادہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں, اس چیز کی نسبت کہ مجھے آپ کو لمبا کتنا جینا ہے. آپ دیکھیں سارا دن کوئی گھر میں آ کے بیٹھا رہے کچھ نہ کرے, اور ایک شخص ایک گھنٹے میں آ کر بہت سارے کام کر دے, کیا بہتر ہے. تو اسلام آپ کی زندگی کو کوالٹی کی زندگی دیتا ہے. اب اس کے بعد ایک اور تعصب کی بات سمجھیے. جب یہود کو کہا گیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ, کوئی حجت نہیں تھی, کوئی ریزن نہیں تھی اللہ کے نبی کی دعوت کو نہ ماننے کی. ہر چیز منوان ان کی طرح تھی, جو وہ کہتے تھے لوگوں کو وہی اللہ کے نبی میں تھا. لیکن اب جب کوئی بہانہ نہ ملا, کہنے لگے یہ بتاؤ کہ ان کے پاس وہی کون لے کر آتا ہے. کہا کون لائے گا؟ وہی لے کر آیا جو ہر نبی کے پاس لائے, یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ اچھا سوری, پھر تو ہم نہیں آ سکتے کیونکہ جبرائیل سے تو ہماری بڑی دشمنی ہے. بھائی کیوں, جبرائیل نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ نہیں, یہ پچھلی قوموں پہ عذاب لے کر آتے تھے اور انہوں نے بڑی مشکل تورات لا کر دی ہمیں, اور انہوں نے تو کوہ طور کو ہمارے سر پہ پکڑا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے کہو جو جبرائیل سے دشمنی رکھتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ ہی کی اجازت سے قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. دو باتیں اس ایک جملے میں. پہلی بات دیکھیں کہ لانے والے سے کیا ہوتا ہے. آپ کو پیکج چاہیے نا, آپ کو پوسٹ مین سے تو کوئی سروکار نہیں. جبرائیل کی کیا حیثیت ہے؟ بس جو اللہ نے کہا وہ کر رہے ہیں اور اسی چیز کو لے کر آ جا رہے ہیں. جس کو طلب نہیں ہوتی نا وہ اس طرح کے نخرے کرتا ہے. آپ اپنے بچے کو کھانا آفر کریں نا تو وہ بھوکا نہ ہوگا نا, طلب نہیں ہوگی, سو بہانے کرے گا, ادھر سے کیوں پکڑا, بھائی نے کیوں ہاتھ لگا دیا, نیچے سے کیوں ہو گیا, آپ نے یہ انڈے پہ کالے رنگ کا ذرہ کیوں آ گیا, اور یہ پراٹھے کا پھول کالا کیوں ہو گیا. فوراً اٹھا لیں, چھوڑو, جاؤ, بھاگ جاؤ, جب بھوک لگے گی آ جانا. مت تخرے دیکھیں ایسے. کچھ لوگوں کے دل میں ہدایت کی طلب نہیں ہوتی, ان کے بہانوں کے انبار ختم ہی نہیں ہوتے. ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے, ایک میں سے دوسری, دوسری میں سے تیسری بات لے پڑتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اللہ کہتے ہیں دیکھو اصل بات پتا کیا, تمہارا دل ابھی اس میں نہیں آیا. یہ حصہ ہائی لائٹ کیجیے گا قلبی کا. یاد رکھیے قرآن کا محل دل ہے, یہ دماغ پہ نہیں آئے گا. آپ یہاں بیٹھ کے اگر اپنے دماغ سے سوچیں گے نا تو آپ زیادہ دن نہیں آ سکیں گے. آپ کہیں گے ایک بات سمجھ آئی, ایک آئی نہیں, دوسری اس سے کم آئی, تیسری اس سے کم, کل سے میں نہیں آ رہی. نہیں, آپ اپنے دل کو دیکھیے, آپ کا دل کیا کہتا ہے. یہ قرآن دل پہ اترتا ہے, اس کا قلبی تعلق ہے, ایموشنل ریلیشن شپ. آپ اس زندگی کے ساتھ اس کو محسوس کریں, یہ ہے القرآن و حیاتی. آپ دیکھیے کہ دل پورے جسم کا صدر ہوتا ہے نا, دل کے ساتھ جسم جڑا رہتا ہے. تو جب آپ میں اپنے دل کے اوپر قرآن کو لیں گے, ہمارا دل ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم رات دن اس کے کام میں لگ جائیں, اور اللہ تعالیٰ میرے آپ کے دل پہ قرآن کو نازل کر دے. وہ ایک شعر بھی ہے علامہ اقبال کا کہ اگر تک تیرے دل پہ نزول قرآن نہ ہو, جب تک تیرے دل پہ نزول قرآن نہ ہو, تب تک تجھے رازی اور کشاف اور بڑے بڑے مفسرین ان کی تفسیروں سے کچھ نہیں ملتا. تو بڑی باتیں نہ کریں, چھوٹی چھوٹی باتیں کریں, بس وہ باتیں کریں جو دلوں میں اتر جائیں. اور اپنے لیے تو خاص طور پہ ہم دعا مانگے اس رمضان میں کہ اللہ اس سال تو یہ قرآن میرے دل کے اندر چلا جائے, اور اس کے بغیر میں جینے کا تصور نہ کروں. یہ قرآن ہے کیا جو پہلے آئی بھی کتابوں کی تصدیق اور تائید کرتا ہے, اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا. ہائی لائٹ کریں, خدا و بشرا, اور کیا چاہیے, گلیڈ ٹائیڈنگ, خوشخبریاں ہیں. تم کیا چاہتے ہو, تمہیں ڈراوے دیے جائیں؟ تو یاد رکھیے قرآن لوگوں کو خوشخبری دیتا ہے, لیکن جب لوگ اس سے منہ پھیرتے ہیں تو پھر ان کو اس کتاب سے فائدہ نہیں ہوتا. من کان عدو للہ. اب دیکھیں انہوں نے تو صرف جبرائیل کی دشمنی کا بات کی نا, انہوں نے جبرائیل کی دشمنی کی بات کی. اللہ کو اتنا غصہ آیا ان پہ, کہا اگر جبرائیل سے ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہے, اللہ ان کافروں کا دشمن ہے. حدیث میں آتا ہے کسی اللہ والے کی دشمنی نہ کرو, کیونکہ جب کسی نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی, اللہ اس کا دشمن ہو جائے گا. کبھی سوچ کے دیکھیں, آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. یہ ایک ادب ہمیں بھی سکھایا گیا, کبھی کسی اللہ والے کو برا نہ کہیں. آپ کو کیا پتا اللہ کی نظروں میں اس کا کیا مقام ہے, کتنا وہ اللہ والا ہے, کتنا اللہ کے اس کا اعلیٰ مقام ہے. ہم مولویوں کے لطیفے بنانے چھوڑ دیں, ہم اللہ کی مسجد تک دوڑ کو چھوڑ دیں, ہم حلوے ٹوپی کا مذاق چھوڑ دیں, ہم ملا کی مرغی کا مذاق کرنا چھوڑ دیں, اس لیے کہ اگر وہ ملا واقعی ولی اللہ ہوا, اللہ آپ کے پیچھے لگے گا. یاد رکھیے اللہ کو اپنے بندے اتنے پیارے لگتے ہیں, چاہے تن تنہا ہوں, کوئی ان کا ساتھ نہ دے, اللہ کا تب میں ان سے نپٹوں گا, اور پھر اللہ نپٹا ان سے. ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں, اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے طاق رکھ دیا, بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی, تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہ تھے. اس کو تو سن کر ایک انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. لیز پرائیورٹی اللہ کی کتاب. کیا آج ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کا یہی حال نہیں دکھتا؟ آج کتاب ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ آج قرآن کی تعلیم ہماری کدھر ہے؟ دیکھیے بنی اسرائیل کے زوال کی کہانی میں ہمیں اپنی کہانی نظر آ رہی ہے کہ آج میرے آپ کے بچوں کے سلیبس میں, آج ہمارے کیریئر کے بیچ میں کتاب پیچھے نہیں پڑی ہوئی. وقت ملا تو پڑھ لیں گے. میں 16 سال کی ایک بچی سے ملی, یقین کریں اس کو نماز نہیں آتی تھی. 15 سال سے اوپر کی بچیاں, ان میں سے میجورٹی کو ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور میں ایک ایسے حافظ قرآن کی بچی کو قریب سے ملی کہ جو حافظ بھی ہیں, مشہور بھی ہیں, اور ان کی بچی کو ابھی تک قرآن بچوں کی طرح پڑھنا بھی نہیں آتا. نماز پوچھا تو کہتی پڑھتی تو ہوں, ابھی شور نہیں ہے ٹھیک پڑھتی ہوں کہ نہیں. پھر میں نے سنی تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتا دی. آج میری آپ کی زندگی میں یہ کتاب کی طرح ہے, یہ ہے القرآن و حیات. اس کو ہائی لائٹ کریں. آپ کو پتا ہے کس ایک پارے میں، یعنی صرف پہلا پارا جو ہے نا، اس میں کسی نہ کسی ناطے سے قرآن اور کتاب کا کتنی بار ذکر آیا. اگر میں آپ کو کہوں ہیڈ کاؤنٹ، تو میں نے آیت بھی جمع کی ہوئی ہے، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12، یعنی 12 مقام میں نے آپ کے لیے نوٹ کیے ہوئے آیتوں کے نمبرز کے ساتھ، کہ جس میں صرف پہلے پارے میں کبھی کتاب، کبھی الکتاب، کبھی ہدن، کبھی بشرا، کبھی کلام اللہ، کبھی آیات بینات، کبھی ہد اللہ، یہ سب کچھ کہا ہوا ہے. اتنا اللہ اس کا ذکر کرے، آج میری آپ کی زندگی میں یہ کتاب کا ہے. کوئی پریکٹیکل گائیڈ رہی نہیں، لیسٹ پرائرٹی. جب کچھ نہیں ہوگا تو قرآن، زندہ لوگوں کا منشور تھا ہم نے مردوں کے لیے رکھ دیا، آج یہ قرآن تھنگس ٹو ڈو نہیں رہی، یہ ورسز ٹو ریڈ بن گئی. پڑھو، بس پڑھو پڑھو، غلط پڑھو ٹھیک پڑھو، دیکھنا فرشتے آنکھیں بند کر کے مارکنگ کر دیں گے تمہاری، یہ ٹو ڈو لسٹ نہیں رہی. آج ہمارا اس کتاب سے کوئی اموشنل ریلیشن شپ نہیں ہے. آج ہم پیار سے آئے ہیں تو آئے ہیں. جس دن آپ اس کو نیکی سمجھ کے آئیں گے، آپ نہیں آئیں گے، لکھ لیں، آپ گھر سے سنیں گے. آپ میں سے وہی لوگ اینڈ تک اس ہال میں آ کے بیٹھیں گے جو اس کے ساتھ ایموشنل فیلنگ لیں گے، جن کو واقعی اپنی جگہ لگے گی، جن کو محسوس ہوگا. آپ کہیں گے گھر سے آ رہا ہے، لو اتنا سفر کر کے مشکلوں میں جاؤ. بھئی ہمارا دل نہیں مان رہا، یہ دل کا فیصلہ ہے. محبت راستوں کو آسان کر دیتی ہے. تو یاد رکھیے کہ جب کسی بھی قوم میں کتاب پیچھے پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ویکیوم تو کبھی نہیں رہتا. آپ کی تو سائنس نے یہ بتا دیا کہ خالی جگہ پہ ہوا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہے. کبھی کبھی تو ہم مسلمان بھی اپنی خوشیوں میں ایسے انجان ہو جاتے، اتنے اناڑی ہوتے ہیں اس کتاب سے، کبھی جانتے ہی نہیں، کہتے بعد میں کھولیں گے، ابھی نہ پڑھانا، ابھی نہ بتانا، ابھی بچے کی شادی، ابھی بہن کے گھر شادی، ابھی بھائی کے گھر شادی ہے، ذرا یہ موقع گزر جائے پھر بہت نیک ہوں گی. اب جب کتاب پیچھے پڑی تو کیا سامنے آیا؟ اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شاید تین سلیمان کی سلطنت کا نام پیش کر رہے تھے. یاد رکھیے، جب سچی کتاب پیچھے ہوتی ہے نا، تو جھوٹا فکشن، ناول، ڈائجسٹ اور رومانٹسزم اور فلمیں اور گانے جگہ لے لیتے ہیں، اور اسی میں جادو ٹونے. جب ایک قوم کتاب ہدایت کو نہ لے گی تو گمراہی والی چیز سامنے آئے گی. حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہ کیا. بنی اسرائیل کی کتابوں میں یہ بات نسل در نسل چلتی آ رہی تھی، اور مدینہ کے یہود تک کا یہ خیال بن چکا تھا کہ نوس بلا حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت انیوژل نعمتیں دی تھی. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اس سفر میں سورۃ النمل میں قصے، اور سورۃ سوات میں بھی ان کے قصے آئیں گے. وہ بالکل انیوژل کام کر لیتے تھے. تو اب یہ تو ایک اللہ کی قدرت تھی، لوگ انسانوں میں جب کھوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہ جادو ہوگا. اب کب سے یہ الزام لگا ہوا تھا اللہ کے نبی کے دور کے یہود کے منہ سے یہ بات سنی گئی. اب اللہ، یاد رکھیے، سچے لوگوں کی بے گناہی ثابت کر دیتا ہے. اللہ نے قرآن میں آیتیں اتار دی، خبردار میرے سلیمان کو کافر نہ کہنا. نہ وہ جادوگر تھے نہ وہ کافر تھے. ولیکن الشیاطین کفروا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے. کیا آج آپ نے کبھی مسلمانوں میں نقش سلیمانی کا نام نہیں سنا؟ آج تو ہم مسلمانوں کے دور کے مسلمان ملکوں کے عامل نجومی، آپ کہتے ہیں ہم آپ کو نقش سلیمانی دیں گے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ ہمارا دین ہے. آج اسلام آئے گا نا آپ کے ملک میں، یہ سب عامل نجومی، سب کے وہ کہنا چاہیے کہ بستر لپیٹ دیے جائیں گے، ان کو وہاں کچھ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جادو نبیوں کا کام نہیں ہوتا. جب پیچھے پڑے اس سے تو کیا کیا؟ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی. وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی. حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پہ وارن کر دیتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا. دیکھیے، یہاں نوٹ کیجئے، ہائی لائٹ کریں اپنے اپنے قرآن پاک پہ کہ جادو کو یہاں کفر کہا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ کفر، جادو کرنا کرانا، اس کے بارے میں کوئی بات کرنا کرانا، یہ سب کفر ہے. جادوگر کا کوئی حصہ اسلام میں نہیں ہے. آج ہمارے یہاں اس پہ دو ایکسٹریمز ہیں. بعض کہتے ہیں ہر چیز جادو سے ہو رہی ہے، ہر ایک کو یہ خوف لگا ہوا ہے میرے پہ میری ساس نے جادو کر دیا، میری نند نے کر دیا. کیا آپ کی ساس نند اتنی فارغ ہے؟ کیا آپ کو اپنے میاں کے اندر جو چینج نظر آتی ہے آپ اس کو کسی جادو پہ لیتے ہیں؟ آپ اپنی بدسلیکی کو دیکھیے، آپ اپنے بڑھتے ہوئے وزن کو دیکھیے، یہی بہت بڑا جادوگر ہے. لیکن بعض عورتوں کو اپنے ہسبینڈ کی ہر چیز جادو کا کرشمہ دکھتی ہے. نہیں، آپ اپنی آواز کا جادو دیں، آپ اپنے اچھے تعلق کا جادو دیں، آپ اپنی محبت کا جادو دیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش تھی جو انہوں نے رکھا. تو لہٰذا اسلام میں ان چیزوں پہ کوئی بھی اجازت نہیں ہے. ہم اس کو پورا پڑھ کے اس پہ چند باتیں آپ کی مدد کے لیے ضرور رکھوں گی کہ جادو کتنا گمبھیر قسم کا, کتنا برا گناہ ہے, جس کو کوئی لیتا ہے اس کا پھر آخرت میں حصہ نہیں رہتا. فرمایا اتنا کچھ سننے کے باوجود کہ وہ کہہ رہے تھے کہ فلا تکفر, انہوں نے ان باتوں کو سننے کے باوجود فیتعلمون, پھر بھی وہ ان سے وہ سیکھنے لگ گئے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دے. نوٹ کر لیجئے گا, جادو کی بدترین قسم شوہر بیوی کی جدائی. کیوں کہ گھر جو ہوتا ہے نا, یہ بیسک یونٹ ہوتا ہے کسی سوسائٹی کا. جب شوہر بیوی لڑتے ہیں نا تو اس گھر کی ایک اینٹ ہل گئی. ہر سوسائٹی میں جب ہر گھر کی اینٹ ایک ایک ہلی, پوری سوسائٹی پریشان ہوتی ہے. تو لہٰذا کبھی بھی ایسی کسی چیزوں میں آنا جانا ہو تو اسے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر تھا کہ اس نے الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے, مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی. اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. دیکھیے جادو کے ساتھ تین چار چیزیں آپ پڑھ رہے ہیں, کفر بھی ہے اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے, اور فرمایا کتنی بری متاع ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. کاش ان کو معلوم ہوتا. ہاں کریں کیا جو اپنی پچھلی زندگی میں جادو کا کوئی ٹونا ٹوٹکا کر چکے کسی سے, وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ, اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. کاش ان کو خبر ہوتی. تو جادو کیا ہے؟ بیسیکلی شیطانوں کا پسندیدہ کام. کسی پہ جادو کرنے کرانے کے لیے جادوگر کو شیطانوں کو خوش کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ہر وہ کام وہ کرتا ہے جس سے وہ اللہ کو ناراض کرے. مثلا شرک کرنا, کفر کرنا, گندا رہنا, غسل کی حاجت ہے اور غسل نہ لینا, قرآن پاک کے صفوں کو زمین پہ رکھ کے اس پہ ڈانس کرنا, قرآن پاک کے نسخوں کو باتھ روم میں فلش کرنا. میں آپ سب کو صرف ایک لنک دے دیتی ہوں, آپ جا کے خود دیکھ لیجئے گا. الحمدللہ ہم نے مرحلے 1.5 سال پہلے لندن سے ایک سیمینار کیا تھا جادو اور اس کی حقیقت. وہ ویڈیوز اور جو وہاں میں نے چیزیں شیئر کی تھی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے. خود ایک ویڈیو میں فلش میں سے اس طرح رسی میں بندھے ہوئے 51 قرآن نکالے ہوئے تھے. نیچے قرآن رکھ کر ایک عورت اس پہ رقص کرتی بھی دکھ رہی ہے. پیریڈز کے بلڈ کے ساتھ وہ قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں, قرآن کی آیتوں کو الٹا لکھتے ہیں, گندے رہتے ہیں, جم بھی رہتے ہیں, اپنی بیویوں کے قابل نہیں وہ رہتے. پھر کہیں جا کے یہ جادو سیکھتے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اور جو آج جادوگر جو ہیں وہ لوگوں کی قسمتیں بانٹتے ہیں, لوگوں کی کہنا چاہیے کہ عزتوں سے کھیلتے ہیں. آج جس لفظ کے ساتھ عامل آ جائے خوف میں چلے جائے. عورتوں کو بلا کے رات کو ڈیروں پہ ان کے ساتھ وہ گھنونے کام کر دیں تاکہ ان کو اولاد مل جائے. یہ ساری چیزیں ہمیں کیا بتاتی ہیں کہ جب کسی قوم میں علم نہیں. آپ دیکھیے آخری جملہ کیا ہے جادو کے بارے میں, لو کانو یعلمون, اگر وہ علم حاصل کرتے تو جب تک علم نہیں آئے گا جادو ٹونا ختم نہیں ہوگا. اور آپ دیکھیے کہ پڑھے لکھے دور میں بھی آج بہت جادو ہو رہا ہے اور وہی لوگ کرتے ہیں جو گنوار ہیں. ایک جادوگر تو اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا, دوسرے کی بنی ہوئی کیسے بگاڑ دے گا؟ جادو کو آئس کریم کی گولی نہیں ہے کہ آپ جا کر کسی کو گھول کے کھلا دیں. نہیں, ہمیں اپنی بدمزاجیاں اور اپنا ایٹیچیوڈ درست کرنا پڑے گا اگر ہم اپنے گھروں میں سکون چاہتے ہیں. تو لہٰذا آپ کہتے ہیں اچھا کسی نے ہم پہ جادو کر دیا اب ہم توڑ کر لیں. پہلی بات آپ کو کیسے پتا کسی نے کیا؟ تو جادو کوئی کرے گا جو بھی گناہ, توڑ کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے گا تو بھی گناہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسی خرافات سے بچائے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 104 سے لے کے اگلی کچھ آیتیں آپ کو مجھے علم کے آداب سکھاتی ہیں. ماشاءاللہ ہم سب اس وقت علم کی محفل میں, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھائیں گے. ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں ہر ایک کو آنے کی اجازت تھی, اوپن فار آل, موسٹ ویلکم. کیوں؟ کیونکہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, کوئی کسی کے خلاف کوئی مساسیں نہیں ہو رہی. تو یہود بھی آتے تھے, منافقین بھی آتے تھے. جب منافقین اس محفل میں آتے, آپ ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ آئے, وہ تو آ رہے تھے فتنے ڈالنے کے لیے. تو بیچ میں آ کے کوئی کھٹک ڈال دیتے, شور کر دیتے, کوئی الٹا سا سوال پوچھ کے ساری محفل کو اس کی طرف لگا دیتے, کوئی ایسی اپنی طرف اٹریکشن پیدا کرتے جس سے اس محفل کا حسن بگڑ جاتا. اسی طرح کی ایک سازش کا ذکر آگے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہو, اور بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو. وللکافرین عذاب الیم, اور کافروں کے لیے تو درناک عذاب ہے. دیکھیں یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق کرتے تھے. یہاں ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ آج اگر آپ سنتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کارٹون بناتا ہے, آپ کہتے ہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ فلمیں بناتا ہے, کیا کریں, یہ توہین رسالت کا واقعہ آپ کے سامنے. آپ کو رائنا کی بجائے رائینا کہتے تھے, او چرواہے, او شیفرڈ, ہماری بات سنو, ذرا سی زبان لمبی کر کے رائی کہہ دیتے, اللہ کو پتا تھا. اب اللہ قرآن میں قائد اترتے, یا ایھا الیہود لا تقولوا رائینا, نہیں, یا ایھا الذین آمنوا, یہ ہے اسلام کا مزاج, وہ نہیں بدلتے, تم بدل جاؤ. پتھر پڑا ہوا نا, راستہ بدل لو, سر نہ پھوڑو کچھ لوگوں کے ساتھ, تم اپنی اصلاح مزید کر لو, تم مزید اپنے آپ کو بہتر کر لو. تو یاد رکھیے, اسلام اپنی اصلاح کی دعوت دیتا ہے مجھے آپ کو. اور یاد رکھیے, بے ادب بے نصیب, جس کا آپ ادب نہیں کریں گے آپ اس سے کبھی خیر نہیں لیں گے. جس استاد کی آپ استاد سے علم نہیں لے رہے ہوتے ہیں, آپ استاد سے ادب لے رہے ہوتے ہیں. علم تو کتابیں دیتی ہیں, علم تو سی ڈی دیتی ہے, علم تو کیسٹ دیتی ہے. تو جب آپ کے اندر ایٹیچیوڈ ہوتا ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کبھی کسی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بڑے لوگوں کی باتیں با ادب با نصیب, یہ 100% سچی باتیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا, پن ڈراپ سائلنس. آپ کی محفل میں اس طرح بیٹھتے تھے کہ سانس روک کے بیٹھے, پاؤں سمیٹ کے بیٹھتے تھے. ان کو اس چیز کا احساس ہوتا تھا کہ ہم اتنی بڑی چیز لے رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, جس نے مجھے ایک لفظ علم کا سکھایا میں اس کا غلام ہوں, دنیا کے جس بازار میں لے جائے مجھے بیچ دے. آج آپ بیچ سکتے ہیں, وہ آپ کو جیل میں ڈال دیں گے. آج ادب نہیں رہا, افسوس کی بات ہے. آج ہمارے بچے علم تو لے رہے ہوں گے, استاد کا ادب نہیں ہے. کرسی چیئر کی طرف ٹانگے کرنا, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا, اور کوئی استاد کچھ کہہ کے تو دیکھے. میں کہتی ہوں کسی بچی کو کوئی کہہ کے تو دیکھے استاد. یاد رکھیے گا, آپ سب کو بھی کہوں گی, دنیا کے استادوں کا بھی ادب آپ کریں گے, کیونکہ وہ آپ کے محسن ہیں. اگر مجھے کسی نے اردو نہ سکھائی ہوتی تو آج میں کیسے پڑھتی, اگر میں نے میتھ نہ سیکھا ہوتا میں آپ کو وراثت کے احکامات کیسے سکھاتی. لیکن جو ادب آپ کو اپنی ہدایت کی طرف بلانے والے کا کرنا چاہیے, دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کریں. اور میں آپ کو ایک بات لکھ کے دیتی ہوں, جب تک آپ کو اپنے استادوں کی دعائیں نہیں ملیں گی آپ کو برکت نہیں ملے گی. ماں کی دعا, ٹھنڈ جنت کی ہوا, ٹھنڈی چھاؤں, کیا کچھ سنتے ہیں, یہ باتیں درست ہیں. آپ کہتے ہیں کتابوں سے علم ملتا ہے, میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتی ہوں دعاؤں سے علم ملتا ہے. آپ کے ذہن کی بند کھڑکیاں کھلنے لگتی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کہاں سے لے رہے ہیں, وہ آپ کے استادوں کی دعائیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں باادب بنا دے. ہمارے دل میں علم کا ادب ہوگا نا تو استاد کا بھی ہوگا, پھر مدرسے کا بھی ہوگا, پھر کتاب کا بھی ہوگا. آج ہم کتاب کو یوں پکڑتے ہیں جیسے ٹیشو پیپر پکڑا ہوا. یہ کتاب جو میرے سامنے رکھی ہوئی ہے, یقین کریں میں اس وقت اپنی اسکرین سے پڑھ رہی ہوں, لیکن یہ دیکھیے, یہ میرا قرآن 2010 سے میرے ساتھ ہے. میں نے پہلا دورہ قرآن 2010 کا کیا تھا جس میں یہ قرآن رکھا تھا. اس سے پہلے والا جو تھا وہ سن البیان تھا. تب سے لے کے میرے کتنے ملک ہیں جو ساتھی ہیں ان کو پتا ہے. آپ جا کے صرف دورہ قرآن کے سال گن لیجئے, یہ ہر جگہ میرے ساتھ رہتا ہے. اللہ اس کو مرد قیامت میں اور قبر تک میرے ساتھ رکھے. مجھے اس سے پیار ہے, کیونکہ آپ جتنا مرضی دوسروں کے دیکھیں, جب تک آپ اپنی چیز کو خود چھو کے لکھتے ہیں پڑھتے ہیں, آپ اس وقت مارک کریں, آپ ہائی لائٹ کریں. میں نے اس پہ کچھ دسیوں چیزیں نوٹ کی ہوئی ہیں, اب میں اس کو پڑھ ہی نہیں پاتی, نہ مجھے موقع ملتا ہے, لیکن وہ میرے دل کے اندر لکھ چکی ہیں. 6 سال سے میں اس کو پڑھ رہی ہوں, مجھے اس کے ایک ایک صفحے کا ایک ایک پیج کا پتا ہے. لیکن الحمدللہ اب آپ کے سامنے میں اسکرین سے پڑھ رہی ہوں, لیکن مجھے اس سے پیار ہے. یہاں سے آپ اٹھا دیں گے میں اپنے آپ کو انسیکیور فیل کروں گی کہ پتہ نہیں میری کیا چیز چلی گئی. تو اس کتاب کو اپنا بچہ بنائے, یہ آپ کا نیو بورن بیبی ہے. پیار سے اپنا قرآن لے کر آئیں, اس کے باہر خوبصورت کور ڈالیں, القرآن و حیاتی. کل آپ سب اپنے قرآن کے پیجز کے یہ باہر جو ہے نا, اس پہ یہ القرآن و حیاتی کا جو فلائر ہے نا, اس کو چبنا لے. ایک تو یادگیر رہے گی, رات آتے آتے شاید کوئی آپ کو دیکھ کے پوچھ لے یہ کہاں سے آ رہا ہے. تو آپ اس کو اپنا دل تو دیکھ کر دیکھیں, یقین کریں یہ آپ کو اپنا سب کچھ دے دے گا. اور واللہ یختص برحمتہ من یشاء, بلکہ اس سے اوپر کیا کہا, ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب وللمشرکین, یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں, ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو, مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چنتا ہے. واللہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چنتا. دشمن, مخالف, حاسدین کبھی نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی خیر ملے. اسی طرح آپ کے دنیا دار دوست نہیں چاہیں گے کہ آپ کو کوئی خیر ملے. آپ کے خاندان والے ہو سکتا ہے کبھی نہ چاہیں آپ کو کوئی خیر ملے. میں نے ایک سسٹر سے کہا کہ آپ کی ساس کیوں نہیں آتی ادھر, کہتی استاذہ ہم ان کی نظر میں وہابی ہیں. میں نے کہا آپ کتنے سال سے آ رہی ہیں اسکول میں؟ کہتی 6 سال سے. میں نے کہا 6 سال سے ان کو نہیں سمجھ آئی کہ آپ کیا ہیں؟ کہتی کیا کروں، یقین کریں یہ میری اپنی ایک بہت پیاری ساتھی سے بات ہوئی. کہیں کہ استاذہ شاید میری بات پہ وہ آج تک اعتبار کر چکی ہوتی، لیکن رات کو جو میڈیا پہ ٹی وی چینلز وہ لوگ دیکھتے ہیں نا، وہ آپ کی کلاسوں میں نہیں ان کو آنے دے رہے. مجھے کہنے لگے یہ بتائیں کہ چینلز پہ بھی پھر کیوں ایسے لوگ آتے ہیں. کل وہ ایک چینل تھا اور اس میں کوئی آ کے پورے جوش اور کہہ رہا تھا غصے میں کہ جی مردے سنتے ہیں، یہ وہابی کیوں کہتے ہیں نہیں سنتے. کہتے استاذہ میرے سسر پہلے بالکل دیندار نہیں تھے، اب ذرا آہستہ آہستہ ان کا موڈ چینج ہوا، ان کے ہسبینڈ میں چینجز آئیں، فرق تو پڑتا ہے. کہتی آپ دیکھیں اللہ کی کرنی کہ اب ہمارے گھر میں ریلیجن آ بھی رہنا، تو میرے سسر نے میڈیا سے بیٹھ کے وہ چینلز دیکھنے شروع کر دی. اس کا سوال تھا کہ استاذہ بتائیں کوئی صحیح چینل بھی ہے؟ آپ ذرا سوچئے، میرا دل پھٹ جاتا ہے یقین کریں. میں کہتی ہوں کہ کیا ہم مسلمان کل شکل دکھائیں گے اللہ کو؟ آج ایک بندہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے، دوسرا دیندار کہتا خبردار نہ جانا، تمہیں جگہ نہیں دینی، تم وہابی ہو. اللہ اکبر. یقین کریں میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے خیر کے راستے کھول دے، ہم ان نان مسلموں کے دلوں میں اسلام لے ڈالنے کا ذریعہ بن جائے. اللہ کی قسم نہ بھی کھاؤ نا تو میری بات کا اعتبار کیجئے گا، آج نان مسلموں میں اسلام کا وہ تعصب نہیں ہے جو آج مسلمانوں کا اسلام سے تعصب ہے. یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کسی مسلمان کی نہیں ہے، ان کو پتا ہے یہ قرآن ہے، وہ ایک ایک چیز میں آپ کی مدد کرے. اور کل ہمیں کسی ایک جگہ پہ اجازت ملی بھی رک گئی، کل وہاں اناؤنس تھا، فلائٹ تھے، کہیں بھی کسی ملک کی بھی بات لے لیں، لیکن انہوں نے کہا اگر یہ نور القرآن والے ہیں تو ان کو جگہ نہیں ملنی، تم میں سے کوئی اٹھ کے آ کے جو مرضی کر لے، لیکن نہ ان کی بات ہے نہ ان کی آواز ہے، کیونکہ یہ وہابی لوگ ہیں. میں کہتی ہوں ہم کافر ہیں؟ ہم گندے ہیں؟ ہم لوگوں کو گالیاں سکھاتے ہیں؟ ذرا سوچئے، یہ ہے تعصب. اور بنی اسرائیل کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہ بنی کہ ان میں مذہبی تعصب آ گیا. اور یقین کیجئے آج امت مسلمہ میں اگر ساری جماعتیں، سارے مسلک، ساری مسجدیں مل چکی ہوتی تو آپ لوگوں کی بتائی ہوئی گواہی ہے کہ شہر کے سینٹر میں آج اتنی بڑی مسجد بن چکی ہوتی جو ایک وقت میں کسی نے آفر کی تھی. یہ 2 دن پہلے پھر مجھے کسی نے کہانی سنائی. اب ایک دفعہ جب شروع میں آئے تو ایک بہت ہی خوبصورت جگہ، وہاں ایک بہت بڑا وہ کیا بنا ہوا ہے، کچھ عجیب و غریب سی بلڈنگ ہے، کیا نام ہے، اوپرا بلڈنگ ہے، بہت ہی عجیب و غریب ہے. تو مجھے آج سے کئی سال پہلے مجھے یہ بات جس سسٹر نے سنائی وہ بھی مجھے آج بھی یاد ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ استاذہ آپ کو تھا کہ یہ جگہ گورنمنٹ نے آفر کی تھی کہ اگر آپ مسلمز چاہیں تو ہم دیں. اب وہ اتنا بگ ہیوج پروگرام تھا تو ایک بردر نے کہا کہ میں اس پوری جگہ پیسہ لگانے کو تیار ہوں، کیونکہ سعودیہ کے کسی شیخ سے ان کا رابطہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ادھر مسجد بنائیں گے، شرط یہ کہ اس میں قرآن اور سنت ہوگا. گورنمنٹ جگہ دے رہی ہے، انویسٹر آپ کو باہر سے مل رہے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے کی ساری مسجدوں والوں نے کھڑے ہو کر اتنی مخالفت کی، گورنمنٹ نے کہا اب تم مسلمانوں کو نہیں دینی، انہوں نے وہاں اوپرا بنا دیا. یہ ہم اوپروں والی باتیں کرتے ہیں، آج ہم اسلام میں نہیں ہیں. میں سچ کہتی ہوں ہم اسلام میں نہیں ہیں. اللہ تعالی ہمارے دل کھول دے. فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ اللہ کے فیصلے ہیں کس کو رحمت دینی ہے کس کو نہیں دینی، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. پھر ایک اور شوشہ چھوڑتے تھے یہود، یہ قرآن میں کچھ باتیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. ناسخ اور منسوخ کا انکار کیا، فرمایا ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین و آسمان کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے، اس کے سوا کوئی تمہاری خبر گیری کرنے والا اور تمہاری مدد کرنے والا ہے ہی نہیں ہے. یاد رکھیے دشمنوں کے شر سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو بندے کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ سے مدینہ میں آ کے نہ پنپتے اگر اللہ اپنی رحمت نہ کرتا. نہ وہ حالات تھے، نہ وہ اسباب تھے، نہ وہ وسائل تھے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کا ہاتھ پکڑا اور اللہ نے یہود کے دامن کے بیچ میں رہ کر اپنے نبی کو جگہ دی اور مسجد نبی کی بنیاد پڑی. آج جا کے دیکھیے کدھر ہے ان سب کی جماعتیں اور گروہ، اور آج مسجد نبی دنیا کی سب سے بڑی مسجد کی صورت میں آپ کو مجھے نہیں دکھ رہی. کیا پتا چلا کہ جب اللہ بندے کا ساتھ دے، اور اللہ کا کس بندے کا ساتھ دیتا ہے؟ جس کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں آپ کچھ نہ سیکھیں مجھ سے، میں آپ کو بالکل اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ یہاں سے آپ کچھ سیکھ کے جائیں گی، لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اللہ پہ نظریں لگانا سیکھ لیں. ادھر نہیں دیکھیں اوپر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑتا ہے. ہم بندوں میں کھوئے ہوئے ہیں اس لیے تو دھکے کھا رہے ہیں. اللہ تعالی ہماری توحید پختہ کر دے، ہمیں اللہ سے لینا آ جائے، اور ہم اللہ جو ہمیں دے ہمیں اس کو سنبھالنا آ جائے. ایک اور اب شوشہ تھا، الٹے سیدھے سوال پوچھتے آ کے کسی کو کہہ کے بھیجتے جا رہی ہے درس میں، ذرا یہ سوال تو پوچھ کے آنا، کیا عورت مرد کی نماز کا فرق ہے؟ اچھا وہ بتانا ذرا آمین اونچی کہ نیچے کہ نیچی. اب کوئی آ کے آپ سے پرچی، ذرا جی درس تو بعد میں دیجیے گا، یہ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. بھائی سوال کیا؟ یہ آپ کا سوال ہے، وہ میری دوست نے بھیجا ہے. تو میں آگے سے کیا کہتی ہوں، اچھا یہ پرچی شکریہ میں نے ادھر رکھی، اپنی دوست کو کہیے گا ضرور آئے، میں ان کو جواب دوں گی. جو سوال پوچھواتے ہیں وہ خود کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ سوال کیوں ہوتے تھے؟ اب اس کا جواب آپ دیکھیے گا. ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسی من قبل، کیا پھر تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. یعنی الٹے سیدھے سوال کرنا کفر میں انسان کو ڈال دیتا. یہ سوال علم کے لیے نہیں ہوتے تھے، لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ہوتے تھے، فرقہ واریت کے لیے تھے. کچھ مجھے ایک بات میں، ایک ہماری اسٹوڈنٹ ہے کسی اور ملک کی بات ہے، جب وہ بہت پکی ہو گئی جم گئی تو کہنے لگی آپ کو پتا ہے کہ میں پہلی دفعہ آپ کے درس میں کیوں آئی تھی؟ میں نے کہا درس سننے؟ کہتی نہیں، کہتی میں آپ مجھے کسی نے کہا تھا ذرا جا کے ان کا فرقہ چیک کر کے آؤ، مسلک چیک کر کے آؤ، یہ سوال پوچھو، عورت کی نماز، مرد کی نماز، قضا عمری. میں نے کہا پھر آپ ٹک کیسے گئیں؟ کہتی بس آئی تو مجھے جو بات میں نے آپ کی دیکھی، میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے لگا جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور نصیب اچھا تھا واللہ، کئی لوگ پورے پورے آتے آتے بھٹک پورے آئے ہوئے چلے جاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ شیطان اتنا ظالم ہے، ایسے شک شبہ ڈالتا ہے دین کے معاملے میں. میں کہتی ہوں ذرا ریزلٹس کو تو دیکھو، کس دعوت سے کیا نکل رہا ہے، کس چیز سے تمہیں مل کیا رہا ہے. یہ قرآن جو آپ کو زندگی دیتا ہے، کتنوں کو مقصد دے دیا زندگی کا اس قرآن نے، کیا آپ اس کے گواہ ہیں؟ یہ قرآن کیا آپ کو مجھے قیمتی نہیں کر گیا؟ کیا اس نے آپ کو مجھے بیکار زندگی سے نکال نہیں دیا؟ گھر بیٹھے فتوے دیتے ہیں آپ، آئیے کچھ کیجیے، انسانیت کے لیے تڑپیے. لیکن یاد رکھیے شیطان ہر بندے کو اس کے ویک پوائنٹ سے پکڑتا ہے. اسی لیے یہاں یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نبی سے جو سوال کرتے ہیں نا، یہ علم کے طالب نہیں ہے، یہ فتنوں کے طالب ہیں، تو یہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اور دیکھیں ان کے چالیں کتنی بڑی ہیں. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر پھر کفر کی طرف پلٹا دیں. کچھ نہیں ہوا اس جملے کو سن کر. کوئی آپ کو کہے فلاں شخص ہے وہ آپ کا گھر اپنے نام کرنے والا ہے، وہ ایک عورت ہے وہ آپ کا گھر برباد کر کے خود آپ کے شوہر کی بیوی بننا جا رہی ہے، پھر دیکھیے جو ہماری بھویں تنتی ہیں اور جو ہم کمر پہ ہاتھ رکھتے ہیں چیختے ہیں. لیکن اس جملے سے میں کچھ نہیں ہوتا. اور میں پھر کہوں گی اپنے سمیت ویسٹرن مسلمز کو جو بڑے اتفاق سے ان ملکوں میں آتے ہیں، ہر بچہ انگلش بول رہا ہے، ہر بچہ اچھے کپڑے پہن رہا ہے، یہی بڑی خوشی ہے. لیکن اگر میں نے آپ نے آنکھیں نہ کھولی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کا ایمان بدل جائے، ہمارا بدل جائے. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں اہل کتاب میں اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرح پلٹا لے. بھائی کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے ایمان سے کیا چڑھا ہے؟ ایمان ان کے راستے کی رکاوٹ ہے. صحابہ کے پاس کچھ نہیں تھا، صرف ایمان تھا. آج ہمارے پاس بڑے بڑے ہتھیار اور بڑے بڑے ٹولز ہیں، لیکن ہم خس و خاشاک کی طرح کافروں کی نظروں میں. تو ایمان قوت ہے، ایمان آپ کا ہتھیار ہے، اس کو اپنے اندر لے آئیں، شیطان بھی آپ سے بھاگ جائے گا انشاءاللہ. اگرچہ حق ان پر واضح ہو گیا مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہارے لیے ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں اب آپ دیکھیں کتنا غصہ آ رہا ہے آپ کو بھی، اچھا یہ ہمارے ایسے ہیں، یہ ہمیں کفر کی طرف لائیں لیں گے. تو اب دل میں آتے مارو ان کو، نہیں تم افو درگزر سے کام لو یہاں تک اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے. مطمئن رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ ہے آج کے مسلمان کو اللہ کا پیغام. کافروں کی سازشیں تمہیں کچھ نہیں کہیں گی، ان کے فتنے، ان کی آزمائشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. شرط کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز قائم کرو اور زکات دو. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، اور جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے کما کر آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کی نظروں میں ہے. بات واضح، جواب مل گیا آپ کو. آپ کہتے ہیں فلاں ملک ہمارے خلاف ہے، فلاں نے اپنی سی آئی ڈی چھوڑی ہوئی ہے، فلاں بہت پریشرائز کرتے ہیں، فلاں ملک جو ہے آج کل پردے اور حجاب کے بہت خلاف ہے. مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں مانتے جائیں، چونکہ آپ کے اوپر اتنے حملے ہیں تو پھر آپ کیا کریں؟ آپ کہتے ہیں بس اب آرام سے بیٹھ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں دین پہ عمل کی. میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ کیا آپ اپنے ملک کی سڑکیں صاف کریں، اس سے کوئی روکتا ہے آپ کو؟ آپ کو یہ بڑے بڑے اشتہار سڑکوں پہ جوانا کسی سپر پاور کی طرف سے یہ حکم ہے؟ کرتے تم خود برے کام ہیں. اللہ نے ان آیتوں میں مجھے آپ کو اس بات کا پیغام دیا کہ تم فوکسڈ ہو جاؤ، لوگ تمہیں اچھا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں برا کہہ رہے ہیں، نہ ادھر سے سنو نہ ادھر سے سنو. اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ، نماز اور زکات کے ذریعے اللہ سے تعلق جوڑو. یہ آپ سب کو بھی ایک نصیحت کروں گی، بہت لوگوں سے نہ پوچھا کریں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ٹھیک کام کر رہے ہیں کرتے جائیے، اللہ راستے کھول دے گا، اسباب بھی دے دے گا. اور اگر آپ غلط کام کر رہے ہیں نا، تو سب بنی بنائی کھیل چند دن میں بگڑ جائے گی. لوگوں کی نظروں سے چیزوں کو دیکھنے والے بہت زیادہ دیر نہیں پنپتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ میں آخرت کے لیے کچھ کرنے والا بنا. یا چھوٹی سی کوئی نیت کریں، چلے میں بھی آپ بھی، وما تقدموا لانفسکم. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آخرت کی بیلٹ پہ آپ کے میرے نیکیوں کے پیکجز آ رہے ہیں. پاکستان سے آپ نے ناروے آنا ہوتا ہے، بھاری سوٹ کیسز آپ جا کے ان کو جمع کرا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ جب اوسلو ایئرپورٹ پہ آئیں گے تو سیٹ وہ اس کے جو بیلٹ ہوگی اس کے اوپر آپ کے سوٹ کیسز آ جائیں گے. یقین ہے تو بھیجتے ہیں نا، ورنہ ہم اٹھا اٹھا کے پھر ہم کبھی ان کو نہ دیں. کیا میں اور آپ آج اس دنیا میں جو نیکی کر رہے ہیں ہمارا رب اس کو ضائع کرے گا؟ کیا آج میرا مال، میرا گھر، میری چیزیں، میری اولاد، کیا یہ میں ان کی حفاظت زیادہ کروں گی یا میرا رب کرے گا؟ تو دل کھول کے نیکیاں کریں، دل کھول کے آگے اپنے لیے صدقہ جاریہ بھیجیں، تاکہ کل جانے کو وہاں دل بھی کرے. جہاں چیزیں ہوتی ہیں وہاں جانے کو دل بھی کرتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے ان کی ایک اور خوش فہمی، اور وہ کیا تھی؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. اور وہ کہتے ہیں ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا کوئی جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. دل کا امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنا ہے. میں اس آیت کو اکثر پڑھتے ہوئے ایک جملہ آگے کرتی ہوں، پیچھے دیکھیے گا ذرا اس آیت کو. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. اور آج ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ او مسلم. ہر گروہ اس بات پہ خوش ہے کہ اپنا نام لگا دے تو جنت میں چلا جائے گا. اللہ کہتے ہیں جھوٹی امیدیں، امانی امنیہ سے، اور امنیہ کہتے ہیں جھوٹی امیدیں، فالس ہوپس. کہ صرف نام رکھنے سے بات نہیں بنے گی، ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت اور نہ کسی اور کی، حق یہ کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی طاعت میں سپرد کر سونپ دے اور عملاً نیک روش پر چلے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا کوئی موقع نہیں ہوگا. ان آیتوں پہ ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں آپ لوگوں کو کچھ بھی کرتے دیکھیں، یعنی کیریئر بلڈ، پڑھنا، پھر جاب ڈھونڈنا، پھر اسپیشلائز کرنا، کاروبار کرنا، ان سب سے لینا کیا چاہتا ہے انسان؟ مثلا نرم گدا آ گیا، کیا چاہتا ہے؟ نیند اچھی آئے، اچھی کوچیز گھر میں آ جائیں، آرام سے بیٹھے، فینسی برتن ہو، اچھا لگے. یعنی ساری زندگی ایک انسان کی ان کوششوں میں لگا رہتا ہے کہ میں اپنا لائف سٹائل اچھا کروں اور سٹینڈرڈ آف لیونگ بڑھ جائے. یہ چاہتے ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد کیا ان کو وہ سب کچھ مل جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں ملتا. اسلام آپ کو مجھے کوالٹی آف لائف کی دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہاں ہی بھی نوٹ کیجئے، اور وہ پیچھے آدم کے قصے کے اینڈ پہ بھی آیا تھا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، علم الوحی پر عمل کرنے کا نتیجہ بے خوف بے غم زندگی. یہ نہیں کہا کہ تم وہی کا علم لوگے، دولت مند ہو جاؤ گے، مشہور ہو جاؤ گے، تمہارا 10 کروڑ کا گھر بن جائے گا، بلکہ یہ کہا کہ لا خوف علیہم، ٹینشن فری، پیسفل، خوش، کوالٹی آف لائف کی بات کریں. آج انسانیت سب کچھ پا کے خوش نہیں ہے. قیمتی کپڑے پہننے والی لڑکیوں کے بھی ماتھے ترنکے ہوتے ہیں، ماں جتنا مرضی ان کی لاٹ دیکھ لے وہ خوش نہیں دکھتی. وجہ کیا ہے؟ کہ کسی میٹیریلسٹک چیز پہ چیزوں کی خوشی نہیں. یعنی شیشے کا گلاس ہے کہ کرسٹل کا ہے؟ خوشی کا دارومدار گلاس میں نہیں ہے، اس کے اندر کے پانی پہ ہے. وہ ٹھنڈا ہے، وہ صاف ہے. کھارے پانی کا ایک پورا جوہر کسی کے گھر میں آ جائے، پورا سمندر اس کو بنا کے دے دو، پیاس نہیں بجھے گی. کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کے پاس کیا تھا؟ نرم گدے، گرم بستر، کیا تھا؟ لیکن سب سے زیادہ اسمائلی، خوش، مطمئن. یقین کیجئے اگر میں آپ اللہ کے اس وعدے پہ اعتبار کر لیں، ہم بات بات پہ مسکرائیں گے، اندر لڈو کھلیں گے. بات آپ کہیں گے پتہ نہیں کیا خوشی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بلا منا اسلم وجہ، آپ اللہ کو ناراض کر کے گھر میں کوئی دولت لے بھی آتے ہیں نا، وہ خوشی نہیں دے گی. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ میں اور آپ اس چیز کی فکر کریں کہ مجھے آپ کو خوشی چاہیے، اور وہ خوشی اللہ کے پاس جا کے ملے گی. اللہ تعالی ہمیں بے خوف زندگی دے. آج انسانیت کو کتنے خوف لاحق ہے، کہیں قرضوں کا بوجھ، کہیں قسطوں کا بوجھ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری طرف آ کے دیکھو، میں تمہیں کتنی خوشگوار زندگی دیتا ہوں. اب دیکھیے دو مذہبی گروہوں کا آپس کا تعلق خیر سے. وکالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وکالت النصارى لیست الیہود علی شیء. دل تو میرا چاہتا ہے ہر آیت کے ساتھ آپ کو میں شان نزول سناؤں، لیکن اس کی تو ضرور بتاؤں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے، کچھ سال سے وہاں کام شروع کیا. دور نجران ایک بستی ہے، ان کو خبر ملی وہاں کرسچنز رہتے تھے، مدینہ میں کرسچنز نہیں تھے. انہوں نے کہا چلو جا کے ذرا اس نبی، اس کو دیکھ کے تو آتے ہیں یہ سچا نبی ہے بھی کہ ایسی بات ہے. جب وہ آئے اس پہ سورت آل عمران نازل ہوئی، پوری اگلی سورت کا تھیم جو ہے وہ اس کے اوپر چلے گا. جب وہ کرسچنز کے علماء آئے نا، تو یہود جو مدینہ میں پہلے سے ایک اور مذہبی گروہ تھا، امیجن کریں یہ مسلمان ہے جن کے پاس کرسچن آ رہے ہیں کہ ذرا بتائیں آپ کیا کرتے ہیں. یہ جیوز جن کا آپس میں کھٹ پٹ لگی رہتی تھی، یعنی آپ سوچیں تین مذہبی ادارے ہیں، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، ایک کے بعد دوسرا ہے نا، تو یہود بھی آگے ذرا دیکھ کے تو آئے یہ کیا کرنے آئے ہیں. اور وہ ان سے کیا پوچھتے، یہود اور نصارہ آپس میں لڑنے لگ گئے، اس کا ذکر ہے. اور تو میں کیا ہوئی، اب ذرا اس کو اردو میں انجوائے کیجئے گا. یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں. یہ بالکل وہ جملہ جس کو اگر میں بالکل ٹھیٹھ انداز سے بولوں، کہتے ہیں ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے، تمہارے مذہبی علماء کے پاس کوئی علم نہیں ہے، تمہیں تو دین کی کوئی سمجھ ہی نہیں ہے. دوسرا بھی کہتا ہے تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تمہیں کچھ نہیں سمجھتے. اچھا اللہ تعالیٰ کا کمنٹ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. دیکھو یہ کتاب والوں کا ادب ہے، یہ حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یعنی دین والوں، کتاب والوں، علم والوں کا یہ معیار ہے، ان کا یہ اخلاق ہے کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمان ایسے نہیں ہو گئے. آپ کو ممبر تو مل جائے، آپ دوسرے مسئلہ کی دھجیاں اڑانے کو تیار ہیں. خطبوں سے لوگ اس لیے دور ہو گئے کہ آدھا خطبہ تو فرقہ واریت پہ ہوتا ہے اور آخری آدھے میں چندے کی رغبت ہوتی ہے. یہ مجھے کسی نے کہا، وہ کہتے ہم کیا کریں جا کر، مولوی صاحبان تو آپس میں ہی لڑتے بھڑتے رہتے ہیں. اور کین یو بلیو، ایک ہی بلڈنگ میں ایک مسجد ہے اور ایک اوپر بھی مسجد ہے. بھائی جس ملک میں پہلے ہی مسلمانوں کو ضرورت ہے، یہ ایک بلڈنگ میں دو کیوں ہو گئی؟ کہا وہ ایک مسلک ہے، یہ ایک اس مسلک ہے. بھئی یہ مسجد ہے تو ادھر منہ کرے تو ادھر بھی مسجد ہے، پیچھے منہ کرے بھئی یہ کیسا کرے؟ کہتے اس میں اور اس مسجد میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ گورے کہتے ہیں آج تم مسلمان ہو، تم ایک نہیں ہو. یہ وہ بات ہے، یاد رکھیے. ہم چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ یہ تو دین کا کام کرتے ہیں نا، اس کا اثر کبھی جلدی نہیں دکھے گا. آپ جیسی سسٹر کے دل دماغ انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے، آپ کے بچوں کو آپ ادھر لے آئیں گی، لیکن کسی سوسائٹی میں ایک بیگ چینج کب آئے گا؟ جب یہ دین والے جوڑیں گے. اور ان کو اب جوڑنے کے لیے کہ آپ نیچے سے زپ کو جوڑنا شروع کر دیں، آپ ان اختلافی باتوں کو ہوا نہ دیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اصل سچا دین ہے نا، اس کو سامنے لے کر آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں. یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کرے گا. مجھے یہاں انور کشمیری صاحب کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگوں جس بات کا سوال قبر میں بھی نہیں ہونا، جس کے بارے میں اللہ حشر کے میدان میں بھی نہیں پوچھے گا، تم ساری زندگی لوگوں کو اس پہ ڈالتے ہو. کیا کہ تم حنفی تھے کہ شافعی تھے کہ مالکی تھے؟ قبر کے تین سوال ہیں، من ربو کا، ماں دینو کا، ماں رسولو کا. وہاں کوئی نہیں مسلک پوچھے گا، ماں مسلک کا، مل ایمان کا نہیں پوچھا جائے گا. کہتے ہیں آج ہم نے انسانیت کو ایسے گروہوں میں ڈال دیا کہ ان سوالوں کا جواب کیا اللہ کا قیامت کے دن کرے گا. اور وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں پڑھی ان کی بک کے اتحاد ملت، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کیا خیال ہے قیامت کے دن اللہ سٹیج لگا کر امام شافعی کو رسوا کرے گا یا امام ابو حنیفہ کو رسوا کرے گا کہ آپ اس مسئلے میں غلط ہیں، آپ اس مسئلے میں غلط ہیں؟ وہ تو اللہ کے ہاں چلے گئے، وہ تو اللہ کو رضی کر کے چلے گئے. یہ ہم کم علم لوگ ہیں ان کے ناموں پہ آج چار گروہوں میں بٹے ہوئے. کوئی کہتا ہے آپ کس امام سے؟ میں کہتی ہوں چاروں سے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا اس لیے کہ کسی ایک امام سے جڑیں گے نا تو باقی تین کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہمیں چوز ہی نہیں کرنا آ رہا، چاروں اتنے پیارے تھے. کیونکہ ان چاروں نے ایک امام الانبیاء کو پکڑا، انہوں نے امام اعظم کو پکڑا جو محمد رسول اللہ تھے. تو ہمارے امام تو وہی ہیں جو ابو بکر کے اور عمر کے اور عثمان کے اور علی کے امام تھے. یہ سارے بھی تو ادھر ہی لے جاتے ہیں، تو اس چیز کو اوپر سے پکڑ لو، نیچے سے کیوں پکڑتے ہو؟ جب بیسک سورس پہ جائیں گے خود ہی خیر ہوگی. دودھ کہاں سے خالص ملتا ہے؟ بھینس کے پاس سے. سونا کہاں سے خالص ملے گا؟ جہاں سے نکلتا ہے. تو قرآن سنت کا سورس کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولی کی. اللہ تعالیٰ آج امت کو اس پہ جوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اختلافات جن میں یہ مبتلا ہے، یہ قیامت کے روزوں پر بڑی مار پڑنے والی ہے. واللہ آگے ایک آیت آئے گی، آپ خود میں کوٹ کراؤں گی آپ کو وہاں. قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں فرقہ واریت اپنائی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کے چہرے سے آہ ہوں گے کہ جنہوں نے امت کو توڑا، فرقوں میں بانٹا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور اس شخص سے بڑھ کر. اور یاد رکھیے کہ فرقہ واریت ہوگی نا تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے گھر بے آباد ہوں گے، مسجدیں ویران ہیں. مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی برسوں میں نمازی ہو نہ سکا. اسی کا تذکرہ کہ جب دیندار آپس میں لڑتے ہیں نا تو وہاں نمازیوں کا دل نہیں لگتا. دیکھیے آپ کسی کے گھر میں جائے اور شوہر بیوی کے جھگڑنے کی آواز ہے، ایز اے گیسٹ آپ وہاں کمفرٹیبل ہوں گے؟ دوبارہ جائیں گے؟ جس گھر میں گھر والے لڑتے رہے مہمان نے کیا کرنا ہے؟ تو مسجد اللہ کے گھر ہے. جب دینداروں کی آپس کی لڑائیاں نہیں ختم، لڑائیوں کا کوئی سلسلہ جو ختم ہو. پہلے آپ ایک مسلک کے نام پہ لڑتے ہیں، پھر ایک امام کے نام پہ لڑتے ہیں، پھر اس امام سے تعلق کے باوجود آگے. مسئلہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ آج ہمارے ملک میں فقہ حنفی الحمدللہ بہت لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. آپ پتہ ہے کہ حنفی کہلانے والوں کی پھر آگے برانچز ہیں؟ کچھ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، کوئی بریلوی کہتے ہیں، کوئی نقشبندی کہتے ہیں، کوئی سہروردی کہتے ہیں. سب سے پوچھیں اوپر وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حنفی ہیں. تو ایک حنفی پھر آگے پانچ لائنوں میں آگے، وہ اس سے لڑے گا، وہ اس سے لڑے گا. اللہ کے بندوں زندگی اتنی لمبی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یہ ظلم ہے فرقہ واریت کو عام کرنا، کیونکہ گھر بے آباد ہوتے ہیں. جو اللہ کے معبود خانوں میں ان کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو. دیکھیے گھر والا گھر نہ ہونا تو اس کے گھر میں ایک منٹ رہنے کو دل نہیں کرتا. اسی طرح مسجد میں نمازی آئیں اور وہاں اللہ کی یاد نہ دکھے، وہاں وہ ماحول نہ ہو، اسپرچولیٹی نہ ہو، وہ دل نہ جڑے ہوں، تو وہاں جانے کو دل نہیں کرتا. آج مسجد اللہ کی یاد سے خالی دکھتی ہیں. ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں بھی تو ڈرتے ہوئے جائیں. آج لوگ بازاروں میں جاتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، مسجد میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ماں امام زامن باندھ دیے، فجر پہ جا رہے ہو، اللہ ہی خیر کر دے، کوئی گولی نہ چل جائے، کوئی مسجد پہ حملہ نہ ہو جائے، کوئی تمہیں دہشت گرد نہ سمجھے. کبھی آپ نے سوچا تھا یہ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ؟ دین کی طرف جانے والوں کو لوگ کہتے ہیں اچھا وہ اللہ ہی تمہارا حافظ ہے. بچی پہن اوڑھ کے نقاب میں حجاب میں جائے، ماں کہتی اللہ ہی خیر کرے، اور کھلی بال کھول کر کپڑے ایسے کہ نظر پتہ بھی نہ چلے پہنا کہ نہیں، کہتے ہیں اب یہ سیکیور ہے، اب اس کو سب صحیح کہیں کیونکہ مسلم نہیں لگ رہی. جب سوچ الٹی ہوگی تو یاد رکھیے اللہ کا معاملہ ہمارے ساتھ الٹ ہوگا. ان کے لیے تو دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. پھر کریں کیا، کدھر جاؤں؟ کل اللہ المشرق والمغرب، مغرب اور مشرق سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے. اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا. یہ دو باتیں نوٹ کیجئے، جتنی بات ابھی ہوئی ہے نا یہ آخری حصے میں، فرقہ واریت، تعصب، اس کا علاج اللہ کی ان دو صفات میں، وسیع القلب ہو جاؤ، واسع اور علیم علم حاصل کرو. آج بھی اگر مسلمان وسط قلبی کا شکار ہوں، سمجھتے ہیں وسیع القلبی؟ اوپن مائنڈڈ ہونا، ڈونٹ بی پریجڈس، چھوٹی سوچ نہ رکھو، نیرو مائنڈڈ نہ بنو. اور دوسرا علم حاصل کرو. بہت سارے لوگ قرآن کا علم لینے سے اس لیے بھی خواتین کو روکتے ہیں کہ پھر اس کے بعد عورتیں ان سے ڈرتی نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اب جب سے پڑھنا شروع کر دی یہ آگے سے بولتی ہیں، اب یہ آگے سے اپنے حق مانگتی ہیں. تو علم اور وسط قلبی فرقہ واریت کا علاج ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ. ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا. اب دیکھیں ابھی تک ان کی باتیں آپ سن رہے ہیں، یہود کی، یہ کس کی آ گئی؟ نصارہ کی. ایک حد تک یہود نے بھی کہا، لیکن معروف قول تو نصارہ کا ہے. اب اس کے اوپر تھوڑی سی اصلاح ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے. اصل حقیقت یہ کہ زمین و آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک میں ہیں اور سب کے سب اس کے متی فرمان ہیں. وہ آسمان و زمین کا موجد ہے اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے، کن فیکون، ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. یعنی اس کو بیٹے کیا کرنے ہیں؟ تمہارے بیٹے تمہاری مانتے ہیں؟ تمہارے بیٹے تمہارے بس میں؟ تو تم اللہ کو ایک بیٹا دے کر کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے کام بن جائیں گے؟ زمین و آسمان جس کے قبضے میں، اس کو بیٹوں کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا کہ لم یلد ولم یولد. نادان کہتے ہیں اللہ خود ہم سے کوئی بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی. ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے. ان سب اگلے پچھلے گمراہوں کی ذہنیتیں ایک جیسی ہیں. یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اور اس سے بڑھ کر نشانی اور کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے سب خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں، ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. کیا پتا چلا کہ بے علم لوگ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اب مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک مشورہ ہے، ذرا غور سے ان آیتوں پہ نظریں جمائیے گا. میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھتی ہوں، اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو مجھے ایک بڑی کلیئر گائیڈ لائن ملے گی، واضح رہنمائی. ولن تردان کل یہود ولن نصارا، یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. تم کون؟ مسلم. اور خاص طور پہ کون سے مسلم؟ ویسٹ میں پلنے والے مسلم. یہ تم سے نہیں خوش ہوں گے، تمہارا گول رونگ ہے. سوری، کرو کیا پھر؟ ان کو خوش کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے، حتی تتبی ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے طور طریقوں پہ چلنے لگو. یہاں اس ملت کو ہائی لائٹ کرے، دین نہیں کہا، ریلیجن نہیں کہا. ملت کہتے ہیں طرز زندگی کو، لائف سٹائل. تم ان کی طرح کے کپڑے پہنو، تم ان کی طرح کرسمس مناؤ، تم ان کی طرح ویلنٹائن مناؤ، تم ان کی طرح سے ہیلوین مناؤ، تم سالگرہ مناؤ، تم اینیورسریز کرو، پھر یہ بڑے خوش ہوں گے. یعنی ان کو خوش کرنے کا طریقہ، یا کن مسلمانوں سے یہ خوش ہوتے ہیں؟ جو ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھنگ گئے. کیا کرو پھر؟ صاف کہہ دو. کیا؟ کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بنا دیا، راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے. بات سمجھ گئے؟ جواب مل گیا. آنکھیں بند کر کے جب ہم ان کی خواہشات پر چڑھیں گے تو ہم اللہ کو ناراض کریں گے. دیکھیے دو لفظ لکھی اپنے پاس، ہدن اور ہوا. ہدن کیا ہے؟ گائیڈنس، اللہ تعالی کی طرف سے دی ہوئی ہدایت. ہوا کے خواہش، ہوا، ہوائیں ہوتی ہیں، اڑتی ہیں، ایئر کے معنوں میں دیکھ لیں. کیا پتہ چلا کہ جو لوگ خواہشوں کے پیچھے آئیں گے نا، وہ کبھی سنت پہ نہیں رہیں گے، وہ اللہ کے دین پہ نہیں چلیں گے. اور آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا روگ یہ ہے، جب وہ سنتوں پہ آتے ہیں، اللہ کے دین پہ آتے ہیں نا، تو خواہشیں نہیں پوری ہو پاتی ساری، پھر وہ رنگ ڈھنگ نہیں دکھتا. تو اللہ کہتے باقیوں کو چھوڑو، اور تم اپنی بھی پچھلی زندگی پہ ڈونٹ وری. اللہ کو پتا کچھ لوگوں کے دلوں میں اس وقت خون کے آنسو گر رہے ہیں. ہم نے تو ان جیسے کپڑے بھی پہن لیے، ہم نے تو سب رنگ روپ ان کا کر لیا، پھر بھی آج تک انہوں نے ہمیں ایکسپٹ نہیں کیا. بڑی بڑی حکومتوں نے اپنے اپنے لاز چینج کر دیے، لیکن آج تک انہوں نے مسلم ہونے کی وجہ سے ان کو اپنے یونائٹس میں جمع نہیں کیا، اپنی گروہوں میں نہیں ڈالا. اب کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنی آئیڈینٹی بناؤ. تم مسلمانوں کو اپنے رنگ ڈھنگ پہ فخر ہونا چاہیے. ایک عورت ننگی ٹانگیں لے کر پھرے، اس کو شرم نہیں آتی. آپ کو سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو چھپانے میں کیا شرم آتی ہے؟ یہ اس کا سٹائل تھا، یہ آپ کا سٹائل ہے، اٹس مائی سٹائل. تو اپنے اندر کانفیڈنس لاتا ہے، ایک سچا مسلمان کانفیڈنٹ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب علم آ گئے، اب علم والے تو ویسے نہیں بنیں گے، اب آپ کی بچیاں ویسی ہی ہوں گی، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے شوہر، آپ کے بیٹے، آپ بے علم لوگوں والے کام نہیں کریں گے. اور اگر کیا تو ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، پھر اللہ سے آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں سارے ایسے نہیں ہیں، بلکہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں. کون؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جس کے ساتھ کفر کر وہی اختیار کریں وہی اصل میں نقصان پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. کیا پتا چلا؟ کہ اس کتاب کے ساتھ عمل کرنے والے لوگ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں. دیکھیں آج کتنے رائٹس کی بات ہے نا، ہیومن رائٹ، ویمن رائٹ، کڈز رائٹ اور اینیملز رائٹ. تو کیا اس کتاب کا رائٹ نہیں ہے؟ کہ میں نے اپنی اس کتاب کو اپنی زندگی بنانا ہے تو یہ ہم سے کچھ حق نہیں مانگے گی. اب یہاں پہ دیکھیے وہ چیپٹر کلوز ہو رہا ہے. پیچھے کتنی دفعہ آپ نے پڑھی آئے؟ دو دفعہ. اب یہاں تیسری بار, وہاں بریکٹ کا یہ سرا تھا, اب دوسرا. آخری دفعہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں, کیونکہ اب اگلے پارے کے شروع میں ان سے یہ عہدے واپس لے لیے جائیں گے. ان کو جو اعزازات اور ذمہ داریاں دی گئی تھی واپس لی جائیں گی, کیونکہ یہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے. لیکن دیکھیے اللہ کا قانون موقع دیتا ہے, کھڑے کھڑے نہ کسی کو رکھتا ہے اور نہ کسی کو نکالتا ہے. آج ہم مسلمانوں کا ایک یہ بھی المی ہے, جس طرح آتے ہیں ویسے چلے جاتے ہیں, دین کی روح نہیں ہے نا. کھڑے کھڑے کہتے ہیں وی آر ناٹ اویلیبل اینی مور, کچھ اور انتظام کر لیجیے. یاد رکھیے تیسری دفعہ اللہ بنی اسرائیل کو پھر پکار دیتے ہیں, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت. ذرا میں اور آپ بھی تو اپنے اوپر کوئی نعمت یاد کریں. اللہ نے ہمیں بھی کبھی کو آنر دی, اللہ نے ہمیں بھی کبھی کسی عہدے کے لیے چنا, اللہ نے ہمیں بھی کسی خدمت کے لیے چنا تھا, اللہ نے کبھی ہمیں بھی کوئی اپنے دین کو سرو کرنے کا موقع دیا تھا. پھر ہم نے اس سے کیا کیا کہ جس سے میں نے تم کو نوازا تھا, اور وہ تو ایک دین کا نیشن بڑی نعمت تھی. کہ وانی فضلتکم علی العالمین, کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی. دیکھیے یہ ماضی کے مسلمانوں کو ایک ڈانٹ ہے. اللہ نے بنی اسرائیل سے بہت بڑا کام لینا تھا, اور یقین کرے بنی اسرائیل جن کو آج میں عرب یہود کہتے ہیں, یہ نبیوں کی نسل ہے, ان کے جینز میں انبیاء کا خون ہے, ان کی ساری اندر جینیٹکس جو ہے وہ نبیوں سے چلی ہوئی ہے. دے آر جینیس, ان کو اللہ نے اتنی خوبیاں دی ہیں. سبیل الجنہ میں مجھے لگتا ہے ہم نے ایک پوری لسٹ شیئر کی تھی, جو شاید لندن کورس میں کی تھی. آرگنائزڈ ہیں, پنکچوئل ہیں, ٹرسٹ وردی ہیں, محنتی ہیں. یہ سال دو سال کی نہیں, سو سو سال کی پلاننگ کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے دوست کون ہے دشمن کون ہے. اتنی خوبیاں ان کے اندر, واقعی بائی برتھ ان کے اندر نبیوں والی خوبیاں ہیں. لیکن حب دنیا نے ان کو کسی کام کرنا چھوڑا. حب جاہ اور حب مال, عہدے مل جائیں, اعزاز مل جائیں یا مال مل جائے, لیڈرشپ مل جائے, اللہ تعالی حسرت دلاتا ہے ان کو. تمہیں میں نے کتنا کچھ دیا تھا, تم نے ورلڈ لیڈر بننا تھا, آج تم کیسے ہو گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا خوف دلاتے ہیں. یاد رکھیے نفسن نفسن شیئا, اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا. امیجن کریں کوئی اپنی زندگی کا ایسا دن, کوئی وقت یاد کیجئے کسی کی بڑی ضرورت پڑی اور آپ تڑپ رہے تھے, بے چین تھے, کوئی آپ کے کام نہ آیا. پھر کچھ نہ کچھ تو ہو ہی گیا ہوگا نا, لیکن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا. ولا یقبل من عدل, اور کوئی بدلہ یا فدیہ بھی نہ لیا جائے گا, اور نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی. ولا هم ينصرون, اور مجرموں کو بھی مدد بھی نہیں ملے گی. تباہ شدہ قوموں کا یہ مزاج ہوتا ہے. یہود میں بھی خوش فہمی آ گئی تھی, عقیدہ آخرت بگڑتا ہے نا عمل بگڑ جاتا ہے. جس اسٹوڈینٹ کو یہ یقین ہے نا کہ امتحان کے کمرے میں خود لکھنا ہے اور جو لکھوں گا اس کے مطابق ریزلٹ ہے, وہ رات کو پڑھے گا, وہ روز کا سبق روز پڑھے گا, وہ محنت کرے گا, وہ سیریس لے گا. اور کسی کو پتا ٹیبل کے نیچے اپنی کرسی کے نیچے میں نے نقل رکھی ہوئی ہے, کسی ایک ایگزامینر نے مجھے وہاں جا کے سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور میرے باپ کے بڑے ٹرمز ہیں, وہ کسی سے وزیر سے سفارش کرائے گا میں فرسٹ آ جاؤں گا, وہ نہیں پڑھے گا. لکھیں یہ بات, جب کسی کو بے عمل دیکھیں مسلمان ہونے کے باوجود, ان چار میں سے کوئی ایک خوش فہمی ہے. آج کا مسلمان بھی ان چار میں سے کسی خوش فہمی کا شکار ہے. آئے گا عبد القادر جیلانی صاحب, آئیں گے سفارش کر لیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور کہیں گے آندے جاؤ تلنگ دے جاؤ, اور ادھر سے شہدا آئیں گے اور آئیں گے, اور میرا وہ حافظ بیٹا ہے, میں نے اس کو حافظ بنایا, دیکھنا انہوں نے کہنا اماں جی ادھر آ جاؤ, اور اس نے پھوپھو کو بھی لے لینا, اور اس نے مامی کو بھی بلا لینا. میں نے خود لوگوں کو دیکھا, حافظ قرآن بچہ تھا تو اس کو واضح دے رہی تھی عورتیں, وہ مینو بلی نہ ہوتے جا کے, وہ میری سفارش ضرور کری. بھائی آپ کو کیا پتا وہ جانتا کہ نہیں جانتا. ذرا سوچئے آپ اور میں اپنا بت ڈھونڈے, یقین کریں کہیں نہ کہیں لین کیے ہوئے, کہیں نہ کہیں کوئی کونی ٹکائی بھی ہے, تبھی تو اتنے آرام سے بیٹھے ہوئے. چین پڑتا ہے, رات کو ایک دس مہمان آنے ہو نا صبح ہی چین نہیں آتا. ہاسپٹل میں جانا ہو, کوئی بیماری کا آپریشن ہو, چین نہیں آتا. قبر, موت, برزخ, حشر، نشر، پل سرات، جہنم، غصے سے بیٹھے ہوئے، کہتے چلو اب چھوڑو، کوئی اچھی سی فلم لگاؤ، بہت ڈپریشن ہو گیا. تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول ہوتا ہے جس کی آس پہ وہ گناہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بچائے. اور آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے حجتیں تمام کرتے ہیں. مجھے تو سچی بات ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر ایسے لگا کہ اللہ کو یہود سے بہت پیار تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پیار کو بھی برا سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پیار راس نہیں آتا. آپ کس کی کیئر کرتے ہیں؟ آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ آپ کس سے امید رکھتے ہیں جس سے آپ کو پیار ہوتا ہے؟ یہ کیوں ان کا بار بار ذکر ہے کہ اللہ کی نظریں تھیں ان پہ. یہ دنیا میں کوئی بہت بڑا کام کریں گے. اللہ کو کیا پتا؟ اللہ کو تو پتا ہی تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ دنیا کے کھوٹے سکوں کے پیچھے بھاگنے لگیں گے. آج بھی مسلمانوں میں ایسے کروڑوں قیمتی لوگ ہیں، لیکن وہ دنیا کے اندر ایسے گم ہو گئے کہ انہوں نے خود کو پیچھے کر لیا. یہاں پہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بری ہوئی ہے، یہاں تک پہنچی. وہ ماضی کی قوم جس کا سوگ منا لے، وہ قوم چلی گئی دنیا سے. چھوٹی سی بریک لے لیں، پھر آپ کو اس کے بعد ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہوگی کہ جو میرے آپ کے لیے بہت سارے فیصلے کرنے آسان کر دیں گے. کوشش کیجیے 15 منٹ کے اندر واپس آ جائیں، 4:40 ہے تو 15 منٹ میں آپ 10 منٹ بس جو کھانا پینا لے کر اندر آ جائیں، کیونکہ ہم 5 منٹ پہلے سے ادھر کچھ پریزنٹیشن وغیرہ آپ کو دکھانا شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ الحمدللہ. جی الحمدللہ، کتنا پیارا سیشن نا. آپ یہ دیکھیے کتنا ایمان افروز نا، کتنا زیادہ مجھے اور آپ کو تقابل کا موقع مل رہا تھا نا کہ کیا کیا بنی اسرائیل نے کیا نا. اللہ تعالیٰ بار بار ان کا ذکر کر کے ہمیں ہمارا مقصد یاد دلا رہے نا. تو انشاءاللہ آپ بھی 15 منٹ کی بریک لیجیے، انشاءاللہ اس کے بعد دیکھیں گے آگے استادہ جی ہمیں کیا بتاتی ہیں نا. ٹھیک ہے، اور اپنا تقابل بھی کیجیے نا. ہم سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے نا، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات فرقہ واریت ختم نہیں ہوتی ہمارے یہاں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ آپ کی 15 منٹ کی بریک ہے، اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي.
نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا. عتم الليل المظلم يروي ظمأ الروح، يجعلنا من أهل الله، يطيب به المجروح، هو نبراس حياة يرشدنا بهدى.
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا.
شكرا يا ربا.
يا رب فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجا.
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق قلبي بالقرآن، فشكرا يا ربا.
شكرا يا ربا.
نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح، غايتنا الرحمن نتطلع لرضا.
القلب ففاض بحب كتاب الله،
أشرق دربي بالقرآن، فشكرا يا ربا.
شكرا يا ربا.
شكرا قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني،
غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي، يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي، من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير، يوجهنا الله تعالى أنزله، ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير، يوجهنا الله تعالى أنزله، ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله يهذبنا
للعمل به،
كتاب الله
يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير، يوجهنا الله تعالى أنزله، ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا رب هلم بنا.
نور على مر الزمان تألقا، وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره، فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فيه الفؤاد تعلقا. وتلاه في جنح الدجى متدبرا، والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه، فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا، وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا.
فتمسكي بالقرآن كي لا يغرقا، والجمع معي حول الكتاب شتاتنا، حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعلي محكما في أمرنا، وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا، فتمسكي بعراه كي لا نغرقا.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک تو چھوٹا سا ترجمہ ایک مس ہو گیا تھا، آیت نمبر 119 کا، وہ میں انشاءاللہ ابھی ترجمے کے ساتھ آپ کے ساتھ دہراتی ہوں. آپ کے سامنے ایک پریزنٹیشن ہے، تھوڑا سا اس کی روشنی میں ایک دو چند چیزیں دیکھیں گے. ہم نے بڑی تفصیل سے یہود کی چیزوں کو قرآن کی آیتوں میں دیکھا بغیر کسی ہمارے کمنٹ اور تبصرے کے. اگر آپ بنی اسرائیل اور آج کی مسلمان امت کا تقابل کریں، ہم کیا کہتے ہیں اس کو، اگر آج کے مسلمانوں اور ماضی کے مسلمانوں کا تقابل کریں تو کیا دکھتا ہے؟ یہود نے اپنی مذہبی کتاب تورات میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر لی تھیں. مسلم امت نے آج قرآن پاک کی اصل حالت میں محفوظ ہونے کے باوجود اس کی تفسیر اور ترجمے سے اپنی مرضی کے معنی اخذ کیے. یہود کو جو حکم آسان لگتا تھا اس پر عمل کر لیتے تھے اور مشکل کام کو چھوڑ دیتے تھے. آج امت مسلمہ نے بھی یہی رویہ اختیار کر رکھا ہے. بنی اسرائیل کے بہت سے فرقے تھے، مسلمان امت بھی آج کئی فرقوں میں تقسیم ہو چکی. بنی اسرائیل نے اللہ کے نبیوں اور حق والوں کو قتل کیا. آج امت مسلمہ بھی حق پرست لوگوں کو قتل کرتی ہے، کبھی دہشت گردی کے نام پہ، کبھی دنیاوی اور مالی مفاد کے نام پہ. بنی اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے، اور اگر کسی وجہ سے وہ جہنم میں بھیجے بھی گئے تو صرف کچھ عرصے کے لیے. آج کی مسلم امت کا بھی یہی اعتقاد ہے کہ وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو محض چند دن کے لیے. بنی اسرائیل کو جب کتاب ملی تو وحد شکنی، ہیلا سازی اور حجت بازی کرنے لگے. آج مسلمانوں کے رویے بھی بالکل اسی طرح کے ہو گئے. بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو اپنا رب نعوذ باللہ بنا لیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا نعوذ باللہ. ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے تھے. آج امت مسلم بھی اپنے علماء کو وہی درجہ دینے لگی، یعنی دلیل مانگے بغیر، قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ریفرنس لیے بغیر صرف اس بات پہ بات مان جاتے ہیں کہ یہ کسی انسان نے کہی. پھر اسی طرح بنی اسرائیل نے اپنے دین میں بہت سی جھوٹی اور نئی باتیں گھڑ لی تھیں. مسلمانوں نے بھی آج دین میں بے شمار بدعات شامل کر لی. تو میرے آپ کے لیے اس وقت عمل کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں اپنے اس اسلام کی قدر کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کرنی ہے کہ مالک، تو ہمیں جس طرح کے تو نے پیارے نبی کی امت سے رکھا، قیامت کے دن بھی ہمیں اسی طرح سے رکھنا. اسی میں آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی سبق دیا گیا کہ دین تمہاری اپنی مرضی کا نہیں ہوگا. جب گھلا ملا دین پیش کیا جاتا ہے نا، تو اس میں خرابی ہوتی ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ آج ہم مسلمان نظر آنا کیوں نہیں سمجھتے؟ آج ہم خود کو مسلمان کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیونکہ ہم احساس کمتری کا شکار ہیں، کمپلیکس ہے. ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان نظر آنا خود کو بیکورڈ کہلوانا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج مسلمانوں نے اپنے دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا. بالکل ایسے ہی کہ جیسے کسی کے پاس ایک گھڑی ہو اور وہ شکوہ کرے کہ یہ گھڑی چلتی نہیں ہے، جب کسی کو جا کر دکھائیں تو پتہ چلا کہ اس میں کچھ پرزے گرائنڈنگ مشین کے لگے، کچھ بلینڈر کے لگے. بھئی یہ کیا، کسی کو ریپیئر کے لیے دی تھی، اس نے پرزے بدل دیے. جب آپ پرزے بدل دیں گے تو کیا وہ گھڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی. بالکل اسی طرح اسلام کے اندر جب ہم دوسرے مذاہب کے پرزے لگانا چاہتے ہیں تو پھر اسلام بھی نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے آپ کو اس اسلام کی قدر بھی دے اور ہم بہترین طریقے سے اس کو لے سکے. اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی مجھے آپ کو دعوت دی وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے اس دین کی قدر کرو. اب اس کے بعد ایک ایسی شخصیت کی طرف مجھے آپ کو پھیرا جا رہا ہے کہ جس کی شخصیت، جس کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں تھی، اور آپ کے میرے لیے ان کو ایک رول ماڈل بنایا گیا. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس بات کی دعوت دے دی گئی کہ اگر تم واقعی اللہ کے حکموں پہ چلو گے تو تمہیں کئی سو سال کے بعد بھی لوگ یاد کریں گے، اور جو قومیں اللہ کے حکموں کو توڑ دیتی ہیں اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے. آیت نمبر 119 کا ترجمہ آپ کے ساتھ دہراؤں گی، اس کو ساتھی پھر خود اپنی جگہ پہ سیٹ کریں گے. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.
اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہوگی کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار اور جواب دہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی قدر کی توفیق دے. ابھی تک جتنا اس سورہ بقرہ کا آیا یہ سورت کا ون ہاف پڑھا ہم نے. اس پوری سورت کو سورت الامتین کہا جاتا ہے, دو امتوں کی سورت. فرسٹ ہاف میں بنی اسرائیل کے قصے تھے, اس کو پڑھ لیے, اب یہاں ان کا اینڈنگ ہوئی. اس کے بعد اب ایک ایسی شخصیت کہ جو 4000 سال پہلے کی شخصیت تھی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی, لوگ ان کو ابراہیم کے نام سے جانتے ہیں. آج دنیا کے 4 بڑے مشہور مذاہب, مسلمان, عیسائی, یہودی اور اسی طرح سے کوئی اور بھی اگر ایسا ہے جو الہامی مذہب ہے, تو وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑنا پسند کرتے ہیں. یہاں سے ان کو اب ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے میرے آپ کے سامنے کہ مجھے آپ کو اگر اللہ کی مرضوں میں اللہ سن بہتر ہے کہ آپ لوگ بس پیچھے سے نکل جایا کریں, لیکن اٹس اوکے. آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. آئیے ذرا تھوڑا سا پہلے قرآن پاک کی آیتوں میں ان کے بارے میں پڑھیں, پھر اوور آل اس پہ نظر رکھیں گے. آپ کا میرا کام کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سننے اور پڑھنے کے دوران آپ نے تقابل کرنا ہے کہ میرا رویہ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہے یا بنی اسرائیل جیسا ہے. آیت نمبر 124, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یاد کرو کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب باتوں میں پورے اتر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا, اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ؟ اس نے جواب دیا, میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی دولت دی, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے چنا, تو ایک دم ان کو اپنے بچوں کا اور اپنی نسل کا فکر لگ گیا. یہ انسانی طبیعت کا حصہ ہوتی ہے, ہوتا ہے کہ جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میری اولاد کو بھی ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں ساری خوش فہمیوں کو دور کر دیا کہ جس کا عمل اس کو پیچھے چھوڑ دے گا اس کا نسب اس کو کبھی بھی آگے نہیں کرے گا. میرے آپ کے لیے عمل کی بات یہ ہے, کسی سے نسبت جتنی مرضی لگا لیں لیکن اگر ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ان سے انہوں نے کیے تھے, تو آج چاہے کسی نبی سے نسبت ہو, سید سے نسبت ہو, کسی ولی سے ہو, ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوگا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے امتحان لیے, چند باتوں میں آزمایا. وہ کون سی باتیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی محبتوں کا امتحان لیا. بچپن سے لے کر ابراہیم رشتوں کی محبت کا شکار ہوئے. بچپن میں باپ بہت پیارا ہوتا ہے لیکن باپ اللہ کے نام پہ دشمن ہو گیا. قوم برادری بڑی عزیز ہوتی ہے, اس کو چھوڑ دیا. جوان ہو انسان تو بیوی عزیز ہوتی ہے, تو بیوی کی طرف سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے. بڑھاپے میں اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے, اللہ نے اولاد کی آزمائش دی. لیکن اللہ کا یہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ خراج تحسین پیش کرنا کہ فأتمهن, اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی میں اگر اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے کوئی آزمائش کو مشکل آ بھی جائے وہ تو ختم ہو جائے گی, لیکن اس کا اجر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اسی پہ ان کو چنا. اور اگلی بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے ہاں چناؤ کی وجہ لوگوں کا اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پہ پورا اترنا ہے. جب اللہ کسی کو چنتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ آج ہم چنے جائیں تو ہم کہتے ہیں اب کچھ بھی نہیں کرنا, وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہو جاؤ. جبکہ اللہ نے چنا تو کیا کہا؟ اب آپ کے میرے لیے عمل کی بات کہ اللہ کے ہاں جب کسی کو کوئی عہدہ ملتا ہے تو کام کرنا پڑتا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا, اور ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا, اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ تم ابراہیم لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. یہاں ہائی لائٹ کیجیے, ابراہیم کی زندگی کا خلاصہ دو لفظوں میں آتا ہے, حنیف فوکسڈ اور استقامت والے, جمے ہوئے, ٹھکے ہوئے. جو چند لوگ دنیا میں اس درجے کی زندگی گزار گئے اللہ ان کے نقشے قدم کو بھی محفوظ کر لیتا. آپ میں یہاں آنے تک کن کن راستوں سے گزرے ہمیں خود نہیں یاد, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قدم جن پہ وہ کھڑے ہوئے, اللہ نے آج حج اور عمرے پہ جانے والوں کے لیے اس جگہ کو جائے نماز بنا دیا. کتنا قدردان ہے وہ مالک. آج میں اور آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے اور مشکل حالات میں کھڑے ہوں گے, آزمائشوں کے وقت کھڑے ہوں گے, تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی مقام دینے پہ قادر ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. اور حکم کیا دیا؟ اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، یہ نہیں کہا کرواؤ، کہا کرو. اسلام میں لیڈرشپ کا مقام کیا ہے؟ کام کرو. آج کے دور کی دنیا کیا کہتی ہے آپ کو؟ مجھے کیا کہتی ہے؟ لیڈرشپ روب ڈالنے والا، یہ کرو وہ کرو یہ نہیں کرو. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی قوم کا خادم جو ہے نا وہ اس کا سردار ہوتا ہے، تو سردار خدمت گزار ہوتے ہیں. دوسری بات صفائی ستھرائی دین کا حصہ. آج ہمارے ہاں صفائی کرنا بڑا برا کام سمجھا جاتا ہے. ہاں صفائی کرو، وہ صفائی والی آئی ہے تو آپ گند والی ہیں، آپ کچرے والی ہیں. کچرے والی وہ تو نہیں، کچرے والی تو آپ ہیں. آج ہمیں گند پھیلانا، کچرا پھیلانا، میس کرنا برا نہیں لگتا. اور کوئی کسی سے کہ اللہ جھاڑو لے ذرا صفائی کرے، کہتے میں ماسیاں والا کام کروں. حالانکہ دیکھیے اللہ اپنے چنے ہوئے نبی سے یہ دعا کرا رہا ہے، کام لے رہا ہے کہ تم صفائی رکھو. اللہ تعالیٰ کے گھروں کو، ان جگہوں کو آباد رکھنا، صاف رکھنا یہ دین کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ آج ہم مسلمانوں کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب گھر بناتے ہوئے کتنی بڑی آنر مل گئی، اللہ کا گھر بنایا. کوئی فخر نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. عام طور پہ مزدوروں کو دیکھا ہوگا اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ گانے سن رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، بھیڑ رہے ہیں، لیکن ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا. یہاں یہ بات بھی نوٹ کیجیے، اگر آپ کو مجھے دین کے کام کرنے ہیں تو اولادوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے ماؤں کو ساتھ لے کر آنا پڑے گا. اگر ہم بچیاں ہیں تو ہمیں اپنی ماؤں کو ساتھ رکھنا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ہمیں زیادہ دن اس نیکی کے کام پہ نہیں رکھیں گی. اور اگر آپ نیک خود آ رہے ہیں تو اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ساتھ لے کر آئیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب گھر کے دو لوگ ایک ہی چیز سنتے ہیں تو گھر جا کر جو خوبصورت ڈسکشن ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوستی بنتی ہے وہ اس سے بغیر نہیں بنتی. اور دعا کیا مانگی ابراہیم نے؟ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا. نوٹ کیجئے گا، پہلی دعا جو قرآن میں ابراہیم کے ناطے سے، امن پیس، اور اسلام از ریلیجن آف پیس. اور اس کے باشندوں میں جو اللہ اور آخرت کو مانے اور انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بچوں کے لیے دنیا بھی مانگی، آخرت بھی مانگی. ہمیں بھی اپنے بچوں کی دنیا بنانی ہے، آخرت بھی بنانی ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ کہ دنیا بناتے بناتے ان کی آخرت کو بگاڑنا نہیں ہے. صرف ان کو دنیا کی حرص نہ دیں، آخرت کی بھی دیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اب یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. نوٹ کریں، آپ کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ہمیں ان لوگوں میں سے خود انہیں اور اے رب ان لوگوں میں خود انہیں کی قوم میں سے ایک ایسا رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سوارے، اور تو بڑی قدرت والا اور حکیم ہے. دیکھیے خانہ کعبہ بن گیا، جگہ بن گئی، اب استاد مانگ رہے ہیں. آج ہم بلڈنگوں میں کھوئے رہتے ہیں، ریسورسز مانگتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بن جائیں، فائدہ نہیں ہوگا. عمارت بنی تو کیا ہوا؟ استاد کے بغیر وہ خالی رہے گی. اور استاد اچھا ہو تو درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی لوگ سیکھ لیں گے. آج ہم دینداروں میں ایک یہ بھی مشکل آ گئی، جب تک ہمارا سارا پروٹوکول نہ پورا ہو جائے ہم دین کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہمارے نبی نے مدینہ میں جا کر جب دین کا پیغام دیا تو مسجد نبوی میں ممبر بھی نہیں تھا، کھجور کا تنا تھا. کام شروع کیا. آج کی مسجد نبوی کو کوئی دکھائے تو صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ مسجد نبوی اتنی خوبصورت ہو جائے گی. اور کبھی ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹائے جائیں اور آج کعبہ اور اس کے ارد گرد کی چمک اور اس کے فانوس اور اس کے شینگلیئرز دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے. لیکن بات یہ ہے، اخلاص کے ساتھ کی ہوئی کوششوں کو اللہ رائے گاہ نہیں کرتا. آپ کے پاس اگر ایمان ہے، تقویٰ ہے، علم ہے، تڑپ ہے، لگن ہے، آپ کے گھر میں تھوڑی سی جگہ وہاں پہ کام شروع کر دیں. آپ تڑپ کے ساتھ، طلب کے ساتھ کام کریں گے، آپ کی زندگی میں نہ صحیح آپ کے بعد اللہ دین کی بہاریں دکھائے گا. ہم جب دین کے سب پروٹوکول دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں واو، ہائے کتنے لوگ خدمت کرتے ہیں، ہائے لوگ کیا کرتے ہیں، ہائے لوگ جان نچھاور کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں نے ماضی نہیں دیکھا ہوتا، لوگوں نے وہ تڑپ اور وہ طلب اور بھاگ دوڑ نہیں دیکھی ہوتی. یقین کریں. ہم صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے پیچھا نہیں دیکھا ہوتا، کیونکہ ہر دیندار کو پہلے بہت محنت کرنی پڑتی ہے. وہ راستے، وہ کوششیں، وہ منزلیں بہت مشکل سے ملتی ہیں. ڈیڈیکیشن، ڈیٹرمینیشن، صبر، شکر، عاجزی اور ہر قسم کے حالات پہ جمے رہنا. آج آپ اور میں کبھی کسی کے پروٹوکول پہ نہ جائیں، آپ کا اندر چھوٹا رہے، اللہ آپ کو کسی بڑے سے بڑے ایوان صدر میں لے جا کر بٹھا دے، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. ہاں وہ کام بڑا ہے جس کے لیے آپ ہیں. جو لوگ آج کے اسباب کو نہیں استعمال کریں گے، کل کی عزت ان کو نہیں ملے گی. بعض لوگ اپنے استادوں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، اچھے استادوں کو یہ ملا ہمیں بھی ملے، ان کے ساتھ تو یہ ہے. تو آپ وہ محنت کریں، میں محنت کروں گی مجھے بھی مل جائے گا، اور میں صرف حسرت کروں اور کلاس میں بیٹھ کے سو جاؤں اور کلاس میں بیٹھ کے باتیں کروں اور آنا بھی پسند نہ کروں، اور میں کہوں کہ اللہ مجھے وہی سب کچھ دے دے جو میرے استادوں کو ملا، مجھے نہیں ملے گا. کام کام اور کام. کسی کی بات بڑی اچھی لگی، کا اسلام اسم نہیں ہے، فعل ہے. جن کو سمجھ فرق ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی اسلام از ناٹ اے ناؤن، اٹس اے ورب. کام کرو، کام کرو. آج ہم بے عمل ہو گئے، سست بیٹھے ہیں. مجبور جو بہت ہیں، پریشان جو بہت ہیں، بیمار جو بہت ہیں، دکھی جو بہت ہیں. ہمارا روگ پتا کہ ہمیں دنیا زیادہ مل گئی ہے، جو میں سمجھتی ہوں. ہم سول ہو گئے، ہم نازک مزاج ہو گئے، ہم عیش کوش ہو گئے. آج اپنی زندگی کو لائیے اسی بیسکس پہ جس پہ محمد رسول اللہ تھے، پھر دیکھیے اللہ آپ سے کیا لیتا ہے، کیا خدمت لیتا ہے. وہ سارے مرحلے آپ کو خواب لگتے ہیں، پیچھے پلٹ کر دیکھیں آپ کو یقین نہیں آتا کہ یہ سارے سفر گزر کیسے گئے. اور اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتے کرتے آپ پہنچ جائیے آج کعبہ جس جگہ پہ آباد ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری وجہ سے ان شہروں کو آباد کر دے، زمین کے ان بے جان ٹکڑوں کو آباد کر دے. میں جب کعبہ کی یہ آیتیں پڑھتی ہوں نا تو یقین کرے کہ میرے ذہن میں پتہ نہیں کوئی تقابل آ جاتا ہے. یہ جگہ بھی تو خشک ہے نا جہاں ہم بیٹھے، یہ بھی تو ٹھنڈی جگہ ہے نا، یہ بھی تو پتھریلی زمینیں ہیں نا، یہاں بھی تو دین اتنا اجنبی ہے نا. اتنی مخالفت نبی کی ہوئی ہوگی جتنی آج آپ کو حق کی مخالفت دکھتی ہے. آج بھی دین والے لوگوں کو اتنے اجنبی لگتے ہیں جتنے ابو بکر، عمر، عثمان لگتے تھے. چلتے جائیے، چلتے جائیے. میں کبھی خواہش کروں نہ کروں کوئی، میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اگلے 10 سال بعد جو دین کی بہاریں آنی ہے وہ مجھے آج دکھا دے. اللہ قرآن میں نبی کو کہتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اے نبی ہم آپ کو دکھائیں نہ دکھائیں آپ کے بعد بڑی بہار آئے گی دین کی. تو ہم اسی سوچ کے ساتھ دین کے کام کریں. ان بنجر زمینوں پہ بیج لگائیے نیکیوں کے، آپ کی میری یہ کوششیں ضائع نہیں جائیں گی. ہمارا ایمان ہے کیونکہ جو رب ابراہیم کا رب تھا وہ ہمارا رب ہے. شرط یہ ہے کہ جو ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، تو پھر آگ بھی گلو گلزار ہو جاتی ہے. اور اگر چھوٹی سی بات پہ اپنی انگلی سہلانے لگے اور چھوٹی سی بات سنی تو پلٹ کے چلے گئے، اور ذرا سی کسی نے ہمت توڑی تو اور ایک نے ساتھ چھوڑا تو آپ چھوٹ گئے، تو پھر آپ میں اسی طرح دھکے کھائیں گے جو آج ہم مسلمان کھا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اصلاح کروائے ہماری. اور آپ دیکھیے جب نبی نے گھر بنایا تو استاد کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا ہوں. اب کیا تیسری چیز چاہیے ہوتی ہے؟ ہال تو ہے، استاد بھی ہے، تیسری چیز کیا؟ نصاب، سلیبس. پڑھنا کیا ہے؟ پڑھانا کیا ہے؟ تو وہ سلیبس یہ تیری آیتیں سنائے، کتاب اور حکمت دے. پورا کریکلم مانگ لیا ابراہیم نے. میں کہتی ہوں لوگوں کی ذہانت پہ قربان ہونے کو دل جاتا ہے. کسی فقہی بحث میں نہیں مانگے، ذرا آپ ان آیتوں پہ گھر جا کے غور کیجئے گا. ابراہیم نے یہ نہیں کہا اللہ کوئی نبی بھیج دو لوگوں کو فقہ سکھائے، جن کو نماز کا طریقہ سکھائے، اور جن کو بلکہ کیا کہا آری نہ منا سیکھنا. یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ ہے، ابراہیم نے گھر تو خود بنا لیا تو طریقہ عبادت بھی خود بنا لیتے. کوئی نماز کا طریقہ، کوئی روزے کا طریقہ، کوئی نفلی نماز، کوئی وظیفہ نہیں، طریقہ عبادت اللہ دیتا ہے. انبیاء کرام کیوں نہ ہوں، ان کا کام اس شریعت کو لاگو کرنا ہوتا ہے، وہ شریعت ساز نہیں ہوتے، کیونکہ اشعار اللہ کی ذات ہے. آج جو لوگ دین کے نام پہ خود نئے نئے کام شروع کرتے ہیں اور پوچھا جائے تو کہتے ہیں حرج کیا ہے، تو پھر یہاں نوٹ کیجئے گا آرینہ مناسی کرنا کی کیا ضرورت تھی. اور آرینہ کا لفظ دکھاتا ہے ویژول، آپ بھی ویژولی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ابراہیم نے تب بتا دیا کر کے دکھا، دکھا ہمیں ویڈیو سے دکھا، اور جبرائیل نے یہ سارے مناسک کر کے دکھائے تھے کہ حج کیسے ہوگا اور عمرہ کیسے ہوگا، اور آج تک وہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں لے کر جائے، بار بار لے کر جائے اور ہمارے دل بدل دے. وَمَيَّا غَبَمْ مِلَّتِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ تعالیٰ ابراہیم کی خوبصورت باتوں کے بعد کہتے ہیں اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے. کیا تھا ابراہیم کا طریقہ؟ قربانیاں، ہجرتیں، مخالفتوں میں جمے رہنا، برادری کے آگے ٹکر لے لی، خاندان کو چھوڑ دیا، وقت کے رواج میں نہیں رنگے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، غلط باتوں پہ نہیں جمے رہے، پورا ماحول پرورٹڈ تھا، بگڑا ہوا ماحول تھا، ابراہیم نہیں بگڑے۔ یہ طریقہ تھا، اطاعت کا طریقہ تھا، سمعنا واطعنا کا طریقہ تھا، اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین کا طریقہ تھا، کیوں جانی کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا آدم کو اللہ نے کہا آدم ان کو ذرا نام سنا دے، ہم بھی اونی بھی اسمائی ہاؤ لائے، آدم نے کہا ٹھیک ہے اللہ جی اوکے۔ یہ نہیں کہا کیوں سناؤں، آپ سنا لیں، سنانا فرض ہے۔ دیکھیے آدم سے لے کر ہماری سرشت میں، ہماری جبلت، ہماری انسٹنکٹ میں، فطرت میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے کہ اللہ کا حکم سنو تو مانو، دیٹس اٹ۔ یہ جو آپ اور میں چوں چاں کر کے آگے فتوے لیتے دیتے نا، یہ ہم بگڑے ہوئے ماحول کے اثر کی وجہ سے لیتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کیجیے مجھے بھی اللہ مسلم بنا دے، اللہ محسن بنا دے، متی بنا دے، مسلم بنا دے۔ اور آپ میں جو ینگ بچیاں ادھر بیٹھی ہیں، میں آپ سب پہ رش کر رہی ہوں کہ آپ کو اپنی ماؤں سے پہلے اسلام مل رہا، پہلے اسلام اس طرح ملتا تھا، آج قرآن کے راستے اسلام مل رہا۔ آپ اپنے اندر جو جرأت اور ایمان لائیں گی اس سے تبدیلی آئے گی، بڑے تو اپنے حصے کا کام کر چکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا کے اندر اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے، کون، ابراہیم کے طریقے کس کو اچھے نہیں لگیں گے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا۔ اس جملے کو پھر پڑھو۔ آج کہتے ہیں مس ورلڈ، فرسٹ لیڈی، آسکر ایوارڈ یافتہ، پرائم منسٹر ایوارڈ، کتنے ایوارڈز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ابراہیم تو وہ شخص تھے جن کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ اللہ کا چناؤ اپنے کام کے لیے، آپ میں سے جو اللہ کے کاموں میں لگا ہوا ہے نا، مبارک ہو وہ چنا ہوا ہے۔ اپنے اسمان کو مت توڑے، اپنی کسی ایک نیگیٹو عادت کی وجہ سے اللہ سے یہ دولت نہ واپس چلی جائے، اللہ نے دی ہوئی دولت آپ سے واپس نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ کبھی کسی کو آج کے دور میں اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کا موقع مل جائے نا، جوتیاں سیدھی کرنے پہ لگا دیں آپ مجھے، اللہ کی قسم خوشی سے کروں گی، کیونکہ مجھے آتا ہی یہ ہے۔ برتن دھونے پہ لگا دیں، خوشی سے کروں گی، آتا ہی یہ ہے۔ بچے سنبھالنے پہ لگا دیں، کر دوں گی، آتا ہی ہے۔ تو آپ اور میں جو کام کر رہے ہیں نا، اس میں کوئی بڑے اسٹیج سے جا کے سامنے بیٹھنے والا ہی کام نہیں کرتے۔ آپ کو ظاہر لگے گا میں کچھ پڑھا رہی ہوں، میں اسے پڑھا سکتی ہوں کہ یہ سب ساتھی نہ لگے۔ تو ہر بندے کا اپنا حصہ۔ کل کئی چمکتے ہوئے چہروں والے لوگ جو سامنے تھے وہ پیچھے ہوں گے، اور کئی چھپے ہوئے لوگ سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ حافظت اور رافیہ کہتے ہیں قیامت کو، دبے ہوئے لوگ اوپر آ جائیں گے، یہ تنی بھی گردنے، لمبے اونچے شملے، پگڑیاں نیچی ہو جائیں گی۔ نیتوں پہ بات ہے، حالات پہ بات ہے، ایک آسان ماحول میں کام کرتا ہے، ایک مشکل ماحول میں کام کرتا ہے، ایک صحت میں کام کرتا ہے، ایک بیماری میں کام کرتا ہے، ایک معاونت میں کام کرتا ہے، ایک مخالفت میں کام کرتا ہے۔ اللہ کے پیمانے بڑے باریک ہیں، وہ تو انچی، رتی، تولا، ماشا، اس سے بھی چھوٹی چیزوں کو تولے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ابراہیم کا ذکر کیوں اتنا آتا ہے کبھی آپ سوچیں گے؟ کیونکہ ان کے ساری زندگی حالات ایڈورس رہے، مشکل ماحول رہا۔ گھر بیٹھ کے سوچئے گا، بچپن سے بڑھاپے تک ابراہیم کی آزمائشیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ آج تک دنیا میں اس آسمان نے کسی شخص کو اللہ کے نام پہ آگ میں گرتے نہیں دیکھا سوائے ابراہیم کے۔ کسی نے باپ کے سامنے ٹکر لیتے نہیں دیکھا ہوگا، باپ کا لارجمن نہ کا، تجھے رجم کر دوں گا، تو میری تو اپنی شکل نہ دکھا۔ سورت مریم میں تو وہ جر نہیں ملی یا مجھے تمہاری شکل نہ دکھے، گیٹ آؤٹ، I don't want to see you۔ یہ حال تھا باپ کا۔ اور بادشاہ کون تھا باپ؟ بادشاہ کا درباری تھا، پوش، اونچے طبقے کا وزیر، وزیر کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم، لیکن وزارت نے ان کی مت نہیں ماری، ان کو آخرت یاد رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو ہم نے اپنے کام کے لیے چنا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اے اللہ ہمیں بھی یہ دو خوبیاں دے دے، اور اللہ کی قسم تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، دنیا میں اپنا کام لے لے اور آخرت میں صالحین میں کر دے، جو کونا جنت کا دینا ہے دے دے، بس جہنم سے بچا لے، رسوائی سے بچا لے، اس دنیا کی بیکار زندگی کے جھنجٹوں سے بچا لے، ان بے مقصد زندگیوں سے بچا لے، باقی جو ہمیں تنہیں دینا اپنے شان سے جو مرضی دے ہم خوش ہیں. اس کا حال تو یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اسے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہوں. اب دیکھیں جیسے آسمان زمین مسلم ہے نا، ایسے ابراہیم مسلم تھے، نو کوشچن ایٹ آل. فائدہ کتنا، لالچ کیا، ملے گا کیا، نہ کروں تو کیا، فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کتنا درجہ، کتنی فضیلتیں، اس دو نفلوں کے 100 ثواب، کتنے فرشتے اتریں گے، کتنے اس رات کی عبادت کا اجر ہے، کچھ نہیں پوچھا. عقل نہیں استعمال کی ابراہیم نے اللہ کے حکم کے آگے، کیونکہ عقل بڑی ہوشیار ہے، ایفس اینڈ بٹس، اگر کیا تو کیا ہوگا، نہ کیا تو کیا ہوگا، بس کا کر دو، اوکے سر ٹھیک ہے، یس نو پرابلم. پوچھا نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، مالک جو کہہ رہا ہے ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. ہے آج اتنا اعتماد ہمیں رب پہ؟ ہم تو آج تک 1400 سال ہو گئے اسلام کو آئے، ہم سود کی حلال حرمت کی حکمتوں پہ بات کر رہے ہیں، شراب کی قسمیں کیا ہیں، کس کو شراب کہتے ہیں، کسی ابھی تو ہمارا اس پہ شرح صدر نہیں ہوا جو اکبر الکبائر ہیں، ہمیں چھوٹے چھوٹے باتوں کی حکمتیں کہاں سمجھ آئے گی. آپ سوچئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے نام قرآن دنیا کی سب سے خوبصورت نہ ختم ہونے والی کتاب میں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم آپ اپنی مرضیوں کے دین لوگوں کو پیش کرتے ہیں تو اللہ کی نظروں میں ہمارا کیا مقام ہے؟ اور یہاں یہ بھی کہہ دیا مالک کائنات کا مسلم ہو گیا. ان کو پتا تھا جب اتنی بڑی ہستی اکل اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، میں کیوں مرضی کروں؟ کبھی اپنی اوقات کو بندہ دیکھے. وہی پہلا سبق جس سے دورہ قرآن شروع کیا تھا، پہلا تقاضا رب کا ہم سے کیا ہے کہ اپنی اور اس کی ہستی کو پہچانے، وہ کون اور میں کون، ایک ذرہ ایک نوک. اللہ کے حکموں پہ ہم چوں چاں کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو وہ کر رہا ہے. اور اکیلے نہیں چلے ہدایت کے سفر پہ، بلکہ اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر گئے. ابراہیم کی نسل میں یعقوب نام کا بیٹا، جیسا باپ ویسا بیٹا. یاد رکھیے نیکی نسلوں سے آتی ہے، خون کا اثر ہوتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا. پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اسی ایک کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں. بڑی خوبصورت اس پہ تلاوت ہے، انشاءاللہ بھیجیں گے لوگوں کو. کیسا وہ وقت تھا کہ جب یہ سارے معاملات ہو رہے تھے، ان نبیوں کے ذکر کے بعد کا، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے اپنی طرف اشارہ کریں، نبیوں سے نسبت فائدہ نہیں دے گی اگر تم نے کمائی نہ کی. جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے، تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کا سارا مان اس بات پہ تھا کہ ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، تو بس کافی ہے. آج ہم بھی کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم ہاشمی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، اور ہمارا نصب فلاں سے ملتا، اور اتنا لمبا سلسلہ ہے ہمارا، نقش بندی ہے، کہاں تک نقش پڑے ہوئے ہماری نیکیوں کے. یہ بتا دیجئے معذرت کے ساتھ کہ آپ خود کیا ہیں، پجر پڑی تھی آج، آپ کا کیا خیال ہے پیٹ میں کیا گیا ہے، یا آپ نے کیا پہننا ہوا ہے؟ آپ کے ابا دادا نانا چچا بہت اچھے تھے، آپ کیا ہیں؟ آپ کسی اسکول میں جائیں اور کہ میرا باپ ڈاکٹر تھا، مجھے بھی ڈاکٹر مان لو، کوئی دیتا ڈگری؟ تو بات یاد رکھیے گا کہ اکیلے آئے تھے، اکیلے جانا، جو کریں گے نا وہ بھگتیں گے. پھر یہود کی بات آ گئی. یہود کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، پھر کا بندی. عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی، ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ. اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کی گئی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے. اور ہم کیا ہیں؟ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو مسلم ہیں. ہائی لائٹ کریں اور اس کو اللہ کے لیے ہر اس بندے کو دکھائیں، جو کہتا ہے تمہارا مسلک کیا ہے. انبیاء کی نسل کی باتیں ہیں اور ساتھ کا در نحن مسلمون, ایک ہی ٹائٹل تھا مسلمون. چند سوال خود سے پوچھتے ہیں, حضرت عائشہ کون تھی؟ سنی تھی, شیعہ تھی, حنفی تھی, شافعی تھی, مالکی تھی, کون تھی؟ آج ہم نے بزرگوں سے نسبت جوڑ کر مسلمون کا رنگ اتار دیا. آج تفرقوں کا سبب بننے والی نسبتیں, اس سے امت کو نجات دلانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شخصیات میں اگر کھونا ہے تو محمد سے تو ملتے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے غور سے سنیے گا جب جملہ بولوں گی. اللہ کے سوا یہ مسلمون کون ہے؟ بلکہ اس کو دیکھیں, مسلمون اللہ تعالیٰ کا نام, السلام اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے, السلام اس کا نام ہے. تو جب ہم کہتے ہیں نا المسلم یا مسلمون, تو السلام سے تعلق رکھنے والے. ہمارا نام مسلم کیوں ہے؟ السلام کے بندے ہیں. اگر انسانوں میں سے کسی سے نسبت ہوتی نا تو ہمارا نام محمدی ہوتا, محمدی یون. سچ بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہی سجتی تھی نا. کبھی آپ نے کسی دور میں محمدی نام کا کوئی فرقہ سنا؟ چلیے آپ کہتے ہیں ان کی تو کیا شان ہے, وہ تو نبی تھے. تو پھر ابو بکر, ابو بکری فرقہ, عمری فرقہ, عثمانی فرقہ, علوی فرقہ, ابن عباسی فرقہ, ابن عمری فرقہ, ابو ہریروی فرقہ, اور چھوڑ دیجئے امام بخاری کے نام پہ کوئی بخاروی فرقہ. یہ کہاں سے ہم نے چیزیں لے لی, بعد کی چیزیں, اور اس پہ آج امت کو توڑ کے بیٹھے میں تاکہ وہ قرآن نہ سنیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل اور ہمارے سینے کھول دے. اب اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سارے رنگوں سے بے نیاز کر کے, آزاد کر کے خوبصورت رنگ میں رنگنے کی دعوت دیتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا, پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں. کون کس کی بات آپ کو بتا؟ مجھے آپ کو صحابہ جیسا ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے, ابراہیم جیسا ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے, کہ اگر کسی سے نسبت بھی جوڑنی ہے نا تو پھر صحابہ سے جوڑو. اور اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات کیا ہے کہ وہ ہٹ دھرمی میں پڑ گئے. بس اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے, وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اب ایک سوال اٹھتا ہے, پھر کیا کریں, کس سے نسبت جوڑیں, کس رنگ میں رنگیں؟ آپ کہتے ہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, تو کہ صبغت اللہ کی ومن احسن من اللہ کی صبغ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز. گرین کلر بڑا برکت والا ہوتا ہے, ہاں, کیونکہ روزے کا گنبد ہے. لوگ کہتے ہیں ہائے سبز رنگ بڑا برکت والا رنگ ہے. ایک سسٹر نے کہا کارپیٹ پسند آیا پر ہے سبز, تو سبز تو نہیں لگا سکتی. کیوں؟ کہنے لگی روزے کا رنگ ہے. تو کہا پھر یہ گھاس کیوں؟ یہ رنگوں میں اسلام نہیں ہے. سفید رنگ نہیں, کالا رنگ نہیں, صبغت اللہ ہی کون سا ہے؟ ونحن لہ عابدون, عبادت کا رنگ, ایاک نعبد کا رنگ. پہلے مسلمون تھا, پھر صبغت اللہ ملا تو عابدون ہو گیا. آگے دیکھیے کیا ہوگا. قل اتحاجوننا فی اللہ, اے نبی ان سے کہو کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, حالانکہ وہی تمہارا اور ہمارا رب بھی ہے, ہمارا اور تمہارا رب بھی ہے, ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے تمہارے لیے. کسی کی فرقہ بندی اس کو فائدہ نہیں دے گی اگر اعمال نہیں ہوں گے, اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے. ان تینوں کو ہائی لائٹ کریں, پہلے مسلمون, پھر عابدون, پھر مخلصون. یہی مرحلے ہیں آدمی. پہلے چھوٹی نیکیاں تو کیجئے, شروع میں بندہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے, صرف مسلم بنتا ہے, پانچ وقت کی نماز, روزہ, حج, زکات, دیٹس اٹ. کچھ عرصے کے بعد عبادت میں رنگ آتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, اللہ کا بندہ بنتا ہے, اطاعت والا, جیسے آدم نے عبادت کی اطاعت والی. آہستہ آہستہ پھر اخلاص آتا ہے. اب یہاں رنگ کی بات ہے, یہ رنگ کیسے چڑھتا ہے؟ دیکھیے عربی زبان میں, میرا دل تھا اس سال کی بارہ قرآن میں آپ کو رنگوں لفظوں کا فرق بھی تھوڑا تھوڑا بتاؤں. یہاں لفظ صبغہ آیا. عربی زبان میں رنگ کے لیے بہت سے لفظ ہیں, ایک پیچھے پڑ بھی چکے ہیں گائے کے واقعے میں, ما لونہا, لون کلر کو کہتے ہیں. کون سا کلر؟ لون کہتے ہیں جو قدرتی رنگ ہو, جیسے گاجر قدرتی طور پہ سرخ ہوتی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے آسمان کا رنگ, جو بھی فطری رنگ, نیچرل کلرز. صبغہ کیا ہے؟ جو رنگ چڑھایا جائے, جس کو آپ اور میں ڈائے کرنا کہتے ہیں. ڈائر کا نام سنا ہوگا، یہ رنگ خود چڑھانا پڑتا ہے. جو اللہ نے مجھے آپ کو فطرت دی نا، وہ لون ہے جس پہ عیسیٰ بھی بولے تھے. یہ صفت اللہ کا رنگ ہمیں چڑھانا پڑتا ہے، یہ آنکھوں سے دکھتا ہے. آپ کہتے ہیں میں پکی سچی مسلم ہوں، لوگ کہتے ہیں دکھاؤ. آپ کہتے ہیں نظر نہیں آتی لیکن ہوں، سوری. یہ کیسا رنگ ہے؟ یہ انویزیبل رنگ کوئی ہوگا. جب دل میں ایمان آتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا رنگ چہرے پہ آتا ہے، حال حلیہ بدلتا ہے، رہن سہن بدلتا ہے، پھر باقی القرآن حیاتی، پھر قرآن زندگی بنتا ہے. خوشی غمی میں آپ مسلم لگتے ہیں، آپ کے معاملات پہ یہ رنگ چڑھتا ہے، آپ کی عبادات، آپ کی عادات، روئیں روئیں میں اللہ کی محبت سرایت کرتی ہے اور عمل اس کی گواہیاں دیتا ہے. اب یہ رنگ چڑھائیں کیسے؟ شیڈ ہے نا کتنے، بلیک سے وائٹ پہ، وائٹ سے بلیک میں جائیں، بیچ میں گرے کے کتنے شیڈ آتے ہیں. اسی طرح لمحہ لمحہ کرنا کیا ہے، رنگ چڑھائیں کیسے؟ جیسے کپڑے پہ رنگ کرتے ہیں، کبھی سفید کپڑا لے کر ڈائر سے کہ ذرا اس کو کالا کرو، آپ دیکھیں گے پچھلا رنگ کاٹنا پڑتا ہے. ہم پہ انسانوں کے رنگ چڑے ہوئے ہیں، معاشروں کے رنگ چڑے ہوتے ہیں، خاندانوں کے رنگ چڑے ہوتے ہیں. اب رنگ کاٹ ڈالنا سب سے خطرناک کام ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی دوپٹہ رنگوایا ہو جو پہلے نیلا تھا اور اب پیلا کرنا، تو وہ سنا جو ڈائر تھا نا، تو ایک کاسٹک سوڈا سا ہوتا تھا وہ ڈالتا تھا، تو کیا ہوتا ہے، ایک دم آگ کی طرح سے دھواں نکلتا ہے، لیکن اس میں وہ پچھلا رنگ کٹتا ہے. یہ قرآن کی جو تعلیم ہے نا، یہ اصل میں کیوں مشکل لگتی ہے کہ یہ پچھلے رنگ کٹ رہے ہیں. ہائے کل تک یہ کپڑے دل سے لگائے ہوئے تھے، ہائے مجھے تو یہ جان سے پیارے تھے، ہائے میرا تو یہ سیٹ اپ تھا، ہائے میرے گانوں کی سی ڈیز، ہائے میری کیسٹس، ہائے فلمیں، ہائے موویاں. یہ رنگ کٹتے ہیں نا، جان نکل جاتی ہے، کئی اسی سے بھاگ جاتا ہے، کہتے سورے وی آر ناٹ ریڈی یٹ. لیکن پچھلا کاٹے، اور آپ کہتے پچھلا بھی رہنے دو، اگلا بھی آنے دو. شروع میں آتا ہے اٹس فائن، یہ نفاق نہیں ہوتا کہ آپ نے نماز بھی شروع کر دی، قرآن بھی سن رہے اور گانے بھی سن رہے، اٹس اوکے. یہ بیچ کا مرحلہ اس فائن، لیکن یہ جمع رہے گا تو پھر نفاق کا رنگ بنے گا. پچھلا کٹے گا تو اگلا آئے گا، ورنہ تیسرا رنگ ہوگا. پیلے دوپٹے کو اب سبز رنگ میں ڈالیں گے نا، وہ سبز نہیں ہوگا، نیلا ہوگا، جا کے ازمالیں. آج ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہم تو مسلم بھی نہ رہے. وہ کہتے ہیں نا، مثال تو اچھی نہیں کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. آج ہم نے غیروں کو دیکھ کر وہ رنگ ڈھنگ اپنایا کہ یقین کریں مسلمان بھی نہیں لگے اور گورے بھی نہیں دکھے. سر پہ آپ نے اسکارف باندھا اچھا سا ٹائٹ کر کے اور جسم کا ایک ایک انگ دکھا، یہ ہے اس کی مثال. سر آپ کا مسلم دکھتا ہے اور گردن سے نیچے کا حصہ آپ کا، آپ کی ٹانگوں سے چھپکے ہوئے کپڑے کس رنگ کو دکھاتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، اگر بیچ کا مرحلہ ہے اٹس اوکے، لیکن اگر اس پہ جم گئے تو یہ نفاق ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ بیچ کے مرحلے گزرتے ہیں، اٹس اوکے. یہ نفاق نہیں، نئے لوگ یہ نہ سوچیں کہ پھر ایک دن میں اوور نائٹ چینج ہے. اوور نائٹ چینج نہیں آتا. 80 کی سپیڈ کو آپ روکنا چاہیں گے، ایک دم بریک لگائیں گے گاڑی الٹ جائے گی، لیکن جسٹ سلو ڈاؤن، اپنی سپیڈ کو تو کم کیجیے. کفر نکالے بغیر اگر اسلام کا رنگ چڑھائیں گے نا، تو نفاق آ جائے گا. پھر ایمان کی شکل نہیں رہتی بلکہ نفاق کی ہو جاتی ہے. پھر انسان ایک ایسا اسلام پیش کرتا ہے کہ گورے بھی کہتے ہیں وہ اسلام دکھاؤ جو تم دیکھ رہے ہو. ایک گورے نے کتاب پڑھی قرآن اور واپس کر دی اور کہا کہ مجھے تو اس میں وہ دکھائی نہیں جو آج تم مسلمان ہو، مجھے وہ قرآن دو جس پہ تم عمل کر رہے ہو. پھر آپ دیکھیں ڈائر کپڑے کو بار بار ڈالتا ہے، رنگتا ہے، شیڈ چیک کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، سکھا کے دیکھتا ہے. اس طرح سنت میرے آپ کے لیے میچنگ ہے. آپ ایک پیٹرن دے دیتے ہیں، اس کے ساتھ میچ کرنا ہے. اللہ نے مجھے آپ کو پیٹرن دیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ. پھر رنگ آتا ہے نا، پھر اس کو پکاتے ہیں تاکہ پکا رنگ چڑھے. کچا ہوگا نا تو پسینے سے دوپٹہ گیلا ہو جائے گا، رنگ بدل جائے گا. تو جب مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، پھر اس طرح آپ کو مشکل میں ڈال کر، اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن سنا رہا ہے نا، یہ آج تو پہلا پارا ہے نا. جب 30 پاروں کا رنگ چڑھے گا آپ خود کانفیڈنٹ فیل کریں گے. پھر آپ نے کبھی دیکھا ٹائی اینڈ ڈائی دوپٹے ہوتے ہیں، ایک رنگ رنگنا ہے دوسرا نہیں، اس کپڑے پہ ویکس لگا دیتے ہیں ڈائرز جدھر رنگ نہیں دینا ہوتا تاکہ دوسری طرف آ جائے. ادھر اسی طرح پیچھے پڑ چکے ہیں قلوب نہ غل. جو لوگ اپنے دلوں پہ ویکس لگا لیتے ہیں نا، ہم نے نہیں سننا، ہم نے نہیں ماننا، وہ پورا قرآن بھی پڑھ دیں تو بعد میں نکلتے اسی رنگ کے جس میں. فوکسڈ لائف، یک رخی زندگی، یہ ہے خوش رہنے کا راز. آدھا ادھر آدھا ادھر، یہ بھی اور مشکل پڑتی ہے. تو یہ دعا کرتے ہیں پورے رنگ میں رنگے جائیں. کچھ اسے اللہ کے رنگ میں رنگا، کچھ اس سے الٹ، تو رنگ برنگا مسلمان تو اللہ کو اچھا ہی نہیں لگتا. آج چار دن کی زندگی اس سے گزر جائیں گے، پھر جو اللہ آپ کو پیارا سا رنگ دے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی عورت 70 حلے پہنے گی، فلیئرڈ فراکس، لمبے لمبے اسکرٹ، اور اس کے باوجود اس کا جسم اندر سے دکھ رہا ہوگا. یہ کن کے لیے ہوگا؟ جو دنیا میں اپنے لباس کا خیال رکھیں گے، جو اپنے اوپر اللہ کا رنگ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں رنگوا دے. اب آخری آیتیں بارے کی، ہم تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ یا ایک بات لکھ لیجئے، یہودی اور نصرانی یہ دو نام اللہ نے نہیں دیے ہوئے، ان کو بھی مسلم ہی کہا جاتا تھا ان کے دور میں، یہ ان کے فرقہ وارانہ نام ہے، سیکٹیرین نیمز ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. کہو تم زیادہ جانتے ہو، یا اللہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، تمہاری حرکتوں سے تو اللہ غافل نہیں. وہ کچھ جو لوگ تھے گزر چکے، یعنی نبیوں کا سلسلہ گزر چکا، اب اور نہیں آئیں گے. ان کی کمائی ان کے لیے تھی اور تمہاری کمائی تمہارے لیے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. آخری آیت کیا میسج دیتی ہے؟ اپنے عمل کی فکر کرو، کسی سے نسبت تمہیں فائدہ نہیں دے گی. جیسے کل یہود نے ابراہیم سے نسبت کو وجہ نجات سمجھا، اسی طرح آج مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو وجہ نجات سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا. اچھا، پارا تو پورا ہو گیا لیکن مضمون نہیں پورا ہوا، اسی لیے میں ایسے کنٹینیو کروں گی، کیونکہ ہم نے ایک ردم، ایک فلو میں قرآن کو سننا نا، جو بات چل رہی اسی کو بیچ میں لے کے چلتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، پہلے کہاں رہتے تھے؟ مکہ میں. مکہ میں جب عبادت کرتے تھے، حالانکہ نماز اپنی اصل شکل میں نہیں تھی، لیکن عبادت تو آپ غار حرا میں بھی کرتے تھے، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے. امیجینیشن میں لائیے، اور آپ میں سے جتنے لوگ مکہ مدینہ جا چکے ہیں وہ میری اس بات سے انشاءاللہ ضرور فائدہ زیادہ اٹھائیں گے، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں عبادت کرتے تھے نا، تو آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں. اب مثال ہے کہ میں یہاں بیٹھی ہوں، یہاں میں جو کرو، اور یہ جس جگہوں پہ آپ بیٹھے ہیں نا، یہ خانہ کعبہ ہے، میں نماز پڑھوں گی تو میں ادھر منہ کروں گی نا، تو میرا منہ آپ کی طرف آئے گا. اسی کے سیدھ میں جب سیدھا مدینہ کی طرف چلتے جاتے ہیں نا، تو سامنے بیت المقدس ہے. ہر نبی نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، یہ یاد رکھیے گا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، یہ چوتھے پارے کی شروع کی آیتوں میں ہم پڑھیں گے. ہر نبی، پچھلے سارے لاکھوں نبی تھے نا، سب نے مکہ کو پوجا، کعبہ. لیکن یہود کی یہ بھی اختراع تھی، میں اپنا ایک الگ قبلہ بنا لیا، 1.5 inch کی مسجد بنا لی. خیر، اللہ نے حضرت سلیمان کے ذریعے کام کروایا اور بیت المقدس بنوا دیا. اب مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو مدینہ میں یہود پہلے سے دیندار لوگ تھے. ذرا غور سے سننے کی بات ہے، یہاں سے آپ کو میتھڈالوجیز بھی سمجھ آئیں گی کہ دینداروں کو کیا سوچ لے کے کام کرنا چاہیے. مکہ میں کوئی پرابلم نہیں تھا، آپ ہمیشہ حضرت ابراہیم کی وجہ سے خانہ کعبہ سے پیار کرتے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو کیا ہوا؟ اب آپ اپنی اس پوزیشن سے سمجھیے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تھے، مدینہ یہ اور وہ سامنے بیت المقدس ہے، دیوار کو دیکھ لیں. اب آپ مدینہ میں آ گئے، اب سوال اٹھا کہ عبادت کدھر کروں؟ جب نماز پڑھیں گے ادھر، کعبہ ادھر ہے تو ادھر منہ کریں گے، تو بیت المقدس کو پیچھا ہو رہا ہے، بات واضح ہے، اب کیا کریں؟ اور یہود پہلے سے مدینہ میں موجود ہیں، کہیں جائیں تو آپ کہتے ہیں نا بتائیے قبلہ کدھر ہے، انہوں نے کہا ادھر ہے، بیکورڈ ہے. اب ایک بہت بگ ایشو آتا، اللہ کے نبی جائنماز بچھاتے، ادھر منہ کرتے، یہود کہتے دیکھو دیکھو دیکھو، توبہ توبہ استغفار، یہ تو دین ہی بدلنے آ گئے، تمہارے دشمن بن گئے. اللہ نے اس طرح لوگوں کو سکھایا کہ دین کا کام کرنے کے لیے پہلے سے دینداروں کو دشمن نہ بناؤ. 16 سے 17 مہینے، 1.5 سال اللہ کے نبی سے کہا اٹس فائن، آپ بیت المقدس کی طرف کر لو، للہ المشرق والمغرب، بیت اللہ بھی اس کا گھر ہے تو بیت المقدس بھی اس کا ہے، زمین پہ یہ تین جگہیں تو مقدس ہے نا، جس کا سفر کریں تو عبادت کا اجر ملتا ہے، کعبہ، بیت المقدس اور مسجد نبوی تو آپ نے پڑھا، لیکن وہ دل میں خود تھی نا. جیسے لڑکیاں سسرال میں آ بھی جائیں تو میکے میں دل لگا ہی رہتا ہے نا، بار بار رخ پاکستان کی طرف ہی ہوتا ہے، چاہے ناروے جیسے خوبصورت ملک میں بھی آ جائیں. تو اللہ کے نبی کی نا دل میں خواہش تھی کہ اللہ ذرا جلدی سے پھر مکہ، اللہ جی پلیز. اب یہ سارا سنیریو دو رکوع پورے اب ہم پڑھیں گے. مدینہ میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کیوں کرایا، یہاں اس کی حکمتیں بہت ساری ہیں جس کو میں بہت زیادہ نہیں لوں گی، لیکن آئیے ذرا آیتیں شروع کر کے پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں. دوسرا پارہ آیت نمبر 142 سورۃ بقرہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا. نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے، انہیں کیا ہوا؟ کن کو؟ یہ مسلمانوں کو. کیا ہوا بھائی ان کو؟ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے. اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اب یہاں ذرا رکیے، ابھی کچھ نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مینٹلی پریپیئر کر رہے ہیں. کیا؟ کہ جو ہی آپ کا قبلہ بدلے گا ایک مخالفت کا طوفان کھڑا ہو جائے گا. یہود نے اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیا کہ آ کر انہوں نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیا، اور وہ حکم کہیں قرآن میں حدیث میں دکھتا نہیں، یہ وحی خفی ختم ہوگی بات. اب جب اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ دوبارہ آپ کو بیت اللہ کی طرف موڑے، تو ذہنی طور پہ اللہ کے نبی کو پہلے سے بتا دیا کہ دیکھیے ابھی جب قبلہ آپ کا واپس مکہ کی طرف ہوگا نا، تو بیوقوف سے مراد ہے جذباتی، ایموشنل. یہاں سے ایک بہت بڑی بات نکلتی ہے، ہر بات پہ کمنٹ دینا، پٹک سے بولنا، دل میں کسی کی یاد ہی بات ہے دیکھنا نہیں کس حال میں کھڑا ہے کہاں کھڑا، ٹک 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 بول کے آپ اپنا وہ جس کو دیکھ کے جلا کھلا کے خود فارغ ہو جائیں، یہ جہالت کی بات ہے. اپنی زبان کو بہت سوچ کے بولیں. قول للناس حسنا، پیچھے پڑ چکے ہیں بہت سارے انسانی تعلقات کی خرابی اور ساتھ کام کرنے والوں کی خرابی کی وجہ یہ فوری ریئیکشن ہوتا ہے. کدھر گئے، دیر ہو گئی، ہائے میں مر گئی، ہائے یہ ہو گیا. صبر تو کیجئے، اگلے کا تو پہلے حال پوچھیں. کچھ لوگ اس طرح جب کسی بندے کی زندگی میں چینج آتا ہے نا تو فوراً ریئیکشن شو کرتے ہیں. اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا کہ آپ فکر نہ کریے، ریئیکشن ہوگا، آپ نے بحثوں میں نہیں پڑھنا، مکہ کی فضیلتیں نہیں بیان کرنی، بیت اللہ کے فضائل نہیں بیان کرنے، اور بیت المقدس کی برائیاں بھی نہیں کرنی. بس ایک جملہ بول دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، اللہ کا حکم ہے. مجھے یہاں ایک بڑی ان ریلیونٹ بات یاد آ گئی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب بھی سیکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. میں کیسے کلچر والوں کو جانتی ہوں کہ جب وہ کسی سے رشتہ مانگتے ہیں نا، تو اب لڑکی والے دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، خیر ان کا ارادہ نہیں بنتا کہ ہم اس لڑکی سے شادی کریں اپنے بچے کی. تو پھر وہ لڑکے والے فون کر کے پوچھتے ہیں، اچھا بہن کیا بنا، آپ کا کیا ارادہ؟ تو یہ کیا کہتے ہیں آگے سے، اللہ کا حکم نہیں ہے بہن. پھر وہ کہتے ہیں، ارے بہن کچھ کہیے تو، کیا بات ہو گئی؟ نہیں بہن، اللہ کا حکم نہیں ہے. کیا ہمارے بیٹے میں کوئی خرابی ہے؟ کوئی آپ کا مطالبہ؟ وہ 10 سوال پوچھیں گے نا لڑکے والے، تو ماں آگے سے لڑکی کی یہی کہتی ہے، بہن اللہ کا حکم نہیں. اچھا بہن، تو ٹھیک ہے، یہ بات ہے. جتنے سوالوں کا جواب دیں گے اس سے اگلا ایک سوال اٹھے گا. اور میں معذرت سے، میں خود بھی پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں کافی حد تک، پورا نہیں لیکن کافی حد تک، لیکن ہمارے پنجابی کلچر میں جب تک بال کی کھال نہ نکالنے چھوڑتے نہیں اگلے کو. اللہ کا حکم، اسے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کسی بھی کام میں بحث میں نہ پڑھیں. تو لہٰذا یہ جو ریئیکشنری ہو جانا اور بہت جلدی لے کے چلنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ بحثوں میں نہ پڑھنا، اللہ تعالیٰ سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا؟ اصل بات تو اس کے آگے ہے جو قبلے کی تبدیلی میں چھپی بھی تھی. اس کا کل آپ کو پریزنٹیشن صبح میں دکھائیں گے. دیکھیں جو لوگ لیٹ آ رہے ہیں نا صبح میں، تو بہت کچھ مس کر رہے ہیں، کیونکہ ہم انشاءاللہ کل بھی کوشش کریں گے 3 سے 5-10 منٹ پہلے ہی ادھر دعائیں وغیرہ شروع کر دیں، تاکہ پورے 3 بجے ہم مائک لیں اور پھر آپ کو وہ ساری چیزیں ضرور دکھائیں تاکہ آپ کا زیادہ فائدہ ہو. تو کل انشاءاللہ پورا آپ کو میں اس کا مائنڈ میپ اور ایک فلو چارٹ کے ساتھ دکھاؤں گی کہ یہ جو قبلے کی تبدیلی ہے نا، یہ ایک امت کی تبدیلی تھی. جیسے کہ ایک صدر سے سارا اختیار لے کر اب آپ دوسرے شخص کو صدر بنا رہے ہیں، تو وہی چیز ادھر تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح، کس طرح؟ جیسے یہود کو کل دیا تھا، ہم نے آج مسلمانوں تم کو امت وسط بنا دیا. کیوں؟ دیکھیے پورے پچھلے پارے میں کیا بات تھی، کہ تم صحیح ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، اللہ کی نعمت کی قدر کرو، اللہ نے تمہیں دین کے کام کے لیے چنا ہے. نہیں سیدھے ہوئے، مزاج جو بگڑ گیا تھا،
تو کہا ٹھیک ہے اب بوریا بستر لپیٹی ہے. آپ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وہ جگہ دے رہے ہیں جو کل تک بنی اسرائیل کے پاس تھی. وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ, یہ میرے آپ کے دل پہ لکھی ہونی چاہیے آیت. یہ ہے دوسرا تقاضا. یاد ہے آپ کو دورہ قرآن کے شروع میں تین تقاضے اسلام کے تھے آپ سے, دوسرے پہ اپنے اور آپ آگے ہیں اور تیسرے پہ تو انشاءاللہ پورا قرآن چلے گا. میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لِتَكُونُ شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ, کہ تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو. یہ کون سی گواہی ہے؟ تھوڑا سا اس کو سمجھیے. قبلے کی بحثوں کو بھول جائیں, وہ آگے پھر آنے والی ہے. جب سے دنیا میں انسان آئے, آدم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ایک پیغام دیا تھا نا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, میری طرف سے ہدایت آئے گی, پھر جو ہدایت کو مانیں گے وہ بچ جائیں گے. نوح علیہ السلام سے لے کر نبوت کے سلسلے شروع ہو گئے, جو شریعت لے کر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر دور میں کچھ عرصے کے بعد ایک نبی آتا گیا, دوسرا آتا گیا, لوگوں تک پیغام پہنچا لیا گیا. اللہ کو پتا تھا کہ اب اگلے دور میں انسانیت ایک تو پھیل بہت جائے گی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کو ختم کرنا. جب سارے نبی پہلے آ چکے تو اللہ کے نبی کے آنے پہ اب یہ پیغام دے دیا. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بعد نبی تو کوئی نہیں آئے گا. نہیں آئے گا, پھر آپ کے بعد پیغام کون پہنچائے گا؟ یہ بات والوں کو نام لے لے کے پوچھیے. آج کے لوگوں کو, اتنے پیارے پیارے لوگ ہیں دنیا میں کفر پہ, ان کو کون پیغام پہنچائے گا؟ تو آپ نے کون کو تم پہنچاؤ گے, اور اسی کی ذمہ داری آپ نے حجت الوداع پہ دی, جو آپ کی وفات سے چند مہینے پہلے کی بات تھی, کہ سب حاضر لوگ یہاں سے اٹھو اور غائب لوگوں کو جا کر اس پیغام کی دعوت دو. یہ کام ہے میرا آپ کا. کبھی آپ نے سوچا اللہ نے آپ کو مجھے کتنا بڑا کام دیا؟ میں اور آپ نبوت کی اس کڑی میں ایک چوتھی کڑی ہے, گولڈن چین ہوتی ہے نا. یہ قرآن کتنے پروٹوکول سے آیا؟ سب سے پہلے اللہ نے کلام کیا جبرائیل کے ذریعے, علی قلبی کا قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور محمد سے نذیر للعالمین. آج میں اور آپ کہاں فٹ ہو رہے ہیں؟ دوبارہ سنیے, اللہ, جبرائیل, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ, اور دوسرے ریسیونگ ایج پہ پوری دنیا. جس قوم کو یہ سبق دیا ہو, سچ بتائیں ان کو سر کھجانے کا بھی وقت ہے جب تک کہ پوری دنیا پہ میسج نہ پہنچے. بس یہ فرق ہے صحابہ کے اور ہمارے بیچ میں, واللہ. اور آج کے دینداروں اور اسلاف میں یہی فرق تھا. ان کا فوکس یہ تھا, علم, فقہ, تبلیغ, سب کچھ کا خلاصہ یہ تھا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلتا جائے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میریکلسلی, موجزانہ طور پہ آپ کہہ لیں, حالانکہ اس کے پیچھے ایفرٹس تھی, 10 سال کے اندر دنیا کے پورے ارد گرد کے خطے جس کو آج ہم مسلمان ملک دیکھتے ہیں, وہاں اسلام چلا گیا. کوئی ریسورسز نہیں تھے, کوئی میڈیا نہیں تھا, پیل ٹاک نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, فیس بک نہیں تھی, ٹویٹر نہیں تھا, چل چل کے پیغام پہنچایا. آج اگر میں اور آپ مسلم اس میسج کو آج سمجھ جائیں, ٹویٹر ہمارا ہے, واٹس ایپ ہمارا ہے, فیس بک ہماری ہے, یہ اسنیپ شاٹ ہماری ہے, یہ اللہ کیوں ڈسکور کر رہا ہے دن بدن کہ مسلمانوں تمہیں آسانی ہو جائے دین پہنچانے کی, تو آپ اس پہ فیشن بھیجیں, فلمیں بھیجیں, گانے بھیجیں, اپنے لاڈ دکھائیں, اور اسلام کا کیا کرتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. یہ آج کے دور کے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے والی بات. تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے ساتھ یہ ساری باتیں اب کیوں کر دی کہ تمہیں اب اس کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. کل تک آپ لیڈر تھے, آپ ایڈمن تھے, آپ کو دوسروں سے سننی, دوسروں کی ڈیوٹیز لگاتے تھے. آج آپ نہیں رہے تو کوئی دوسرا آپ کی لگائے گا تو ماننی پڑے گی نا. یہ بات ہے کیا؟ اب یہود سے کہا تم مغلوب, تو مسلم غالب. یہی ساری کہانی ادھر کہہ کر بتائی. دعا کیجیے اللہ ہمیں یہ سبق یاد دلائے. آگے اس پہ بہت باتیں ہوں گی, لیکن میرے آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں اور شوہروں کو جو دن رات مشینوں کی طرح کما رہے ہیں, اور ہماری وہ مائیں بہنیں جو کھانا, چٹنی, سلاد, پھر فروٹ چاٹ, پھر آئس کریم, پھر آخر میں کاوہ, پھر دال چینی منہ میں رکھوا کے سلاتی ہیں کہ اب اتنا کھا لیا تو اب یہ نہ ہو, یہ سبق یاد دلائیں. آج واقعی ہمیں وہ دور واپس لانا ہے کہ جو بنی اسرائیل کا وادی تیح کا دور تھا, لیکن ہمارا حال وہی, لن نصفر علی طعام واحد. ان کو بھی کھانوں کی محبت نے مقصد سے ہٹایا تھا. یقین کریں آج ہمیں کھانوں کی محبت نے مقصد سے ہٹایا ہے. درس بھی رکھا ہونا تو نظر کھانے پہ ہوتی, کھانا کھا لیں, کھائے بغیر کوئی نہ جائے. جو گھر بھی جا کے کھا لیں گے وہ درس کس کو ملنا بعد میں؟ اتنی سوچ کی بات ہے. شادی ہے تو کھانا کیا ہوگا, کوئی مرتا ہے تو سب سے پہلی فکر گھر والوں ارد گرد کو کیا پڑتی ہے, کھلانا کیا, آرڈر کیا کھانا, دے گئے آ گئی, یہ کس بہو کے گھر سے آیا, یہ کھانا پہلا کس نے دیا, دوسرا کس نے دیا, اتنے پیٹو اتنے چٹورے اور بریانی قورمے اور پلاؤ اور زردہ میت پہ, کسی جگہ میں دیکھا زردہ, اعوذ باللہ, شاید میت گھر میں ان سے نکلی ابھی زردہ, کہتی بڑی عمر کے ہو کے مرے ہیں نا, تو بڑی عمر کے ہو کے مرے کر کے کیا گئے, یہ نہیں پتا, نمازیں بہت پڑھتے تھے. یاد رکھیے یہ جھوک نہیں ہے, یہ روگ ہے, شاید یہ درد آپ تک میں سے 10 لوگوں تک بھی چلا جائے نا تو میں سمجھتی ہوں میری نجات ہو جائے. 10 لوگ درد رکھ کے اس سوچ کے ساتھ اس کام کے لیے اٹھے آگے. بے حسی ہے آج ہم مسلمانوں میں, ہمیں یہ مقصد نہیں یاد, اور یہ بھول گئے کہ اس مقصد کو بھلا کے جو دنیا پا رہے ہیں نا وہ دنیا بھی ہمارے لیے ایک روڑا بن گئی, اور آپ اس مقصد میں جیے کسی چیز کی کمی نہیں آتی آپ کی زندگی میں, نہ کھانے نہ پینے. یقین کریں میں کل گھر گئی, میری کئی ایک دوست ہیں, انہوں نے 4-6 سبزیاں بنا کے نا ٹرے رکھی ہوئی, میں گھر گئی ابھی گھر کے باہر گلی میں پڑی ہوئی تھی, اندر باہر بھی نہیں, مجھے رونا آ گیا, میں اتنا مجھے دکھ ہوا, اتنا دکھ ہوا میں آپ کو بتا نہیں سکتی, ان کو جو بتا تھا میں پکا کھاتی ہوں, انہوں نے لکھا, مجھے بہت رونا آیا, کیوں کہ اللہ مجھے دنیا میں تو یہ دے رہا, میں نے اس لیے پڑھایا کہ تم مجھے کھانا کھلا کے بھیجے, اور آپ کہتے ہیں مجھے آج اس لیے نہیں آنا کہ میں نے اپنی پسند کی چیز خرید کے پکانی ہے لانی ہے. اللہ کی قسم اللہ آپ کے گھر میں لا کے دے گا آپ کو, جس طرح لوگ بازاروں سے چیزیں چوز کرتے ہیں آپ کو اپنے گھر سے چیزیں ویسی چوز کرنی پڑتی ہیں. ہم بے عمل لوگ ہیں لیکن ہم نے اللہ کے وعدے نہیں سمجھے. اللہ کہتے تم میرے کرو میں تمہارے کروں گا, ہم کہتے تو دے کرنے نہیں آتا ہمارا کام, ہم خود کریں گے, بچے کی طرح بڑے خود بنے ہوئے ہیں نا, تو رو رہے ہیں, سب کچھ اولادوں کو پڑھا دیے کیا ملا, شادیاں کر دی خوش ہیں اپنے گھروں میں, پیسے کما لیے خوش ہیں اپنے گھروں میں, اللہ ماشاء اللہ خوش بھی ہوں گے, اللہ میں نہیں کہتی سارے نہ خوش ہیں, مجھے نہیں کو خوش لگتا, جو اس مقصد کو شہداء الناس والی مقصد کو بھول کے خوش ہے, میں دل کی گہرائی سے کہہ سکتا ہوں وہ دل سے خوش نہیں ہے, وہ بہلا ہوئے کھلونوں سے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آج مجھے آپ کو اس کی فکر لگا دے, اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا مجھے, یہود دین کے نام پہ ساری عبادت کاری تھے, اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ بت بھی توڑا کہ یہ کس کام سے کر رہے ہیں, اور اللہ نے یہاں یہ سکھانا ہے کہ بندہ مومن کا دل ایک کمپس کی طرح ہوتا ہے, جدھر اللہ پھیرے ادھر پھر جاتا ہے. وجعلناکم امتم وسطا, آپ کو مجھے اللہ نے رکھا, جیسے جسم میں خون دوڑتا ہے نا تو جسم صحت مند ہوتا ہے, جو خیر کیفیت ہمارے جسم میں خون کی ہے نا وہ کیفیت آج ہم مسلمانوں کی اس انسانیت میں, جب مسلمان پوری دنیا میں دین پھیلاتے ہیں پوری انسانیت زندہ ہو جاتی ہے. یہ ہے القرآن و حیاتی, اس مردہ امت کو زندہ کریے, کس نام پہ, تبلیغ کے, دعوت کے, لوگوں کو بتائیے کہ زندگی بہت چھوٹی ہے, کھا پی کے بھی تو قبر میں ہی جانا ہے, وہاں بھی تو اتنا کھانا ہے, جنت میں کیا نہیں دینا رب نے آپ کو مجھے, اللہ نے تو ہمیں اتنا آرام کروانا ہے قبر میں, کم نم کا نامت الروس, تو آج سو سو کے کیا کریں گے مردے بن کے بستروں پہ, ضرورت اس بات کی کام کریں. اور نماز روزہ حج زکات سب کائنڈ وجال نا کو ممتم وسطا, لیکن جب قومیں ظاہری عبادت کے اندر گھس جاتی ہیں نا تو وہ روح ختم کرتی ہیں, جیسے آج ہماری روح ختم ہے, زور پڑی تھی کیا روح ملی اس میں سے, آج کی فجر سے کون سا دل زندہ ہوا, کل رات کی عشاء پڑھ کے مجھے آپ کو کیا ملا, ایک ایک روزہ رکھتے جائیں گے پتہ لگتا دے گا کیا دیکھا. اللہ یہ سکھا رہا ہے کہ جو ظاہروں میں پڑ جاتے ہیں نا وہ پھر ایسے وقتوں میں بحثوں میں پڑ جاتے ہیں. اور یاد رکھیے یہ انصار کا بھی امتحان تھا کہ جو اللہ کے نبی کے ہوسٹ تھے, مہاجر تو اپنے ساتھ بڑی قربانیاں کر کے آئے تھے نا, تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ کہ اللہ پرانی عقیدتوں کے پندوں اور روایات سے نکال کر لوگوں کو دکھاتا ہے کون صبغت اللہ میں بنا, کون صبغت اللہ میں رنگا ہوا ہے. اللہ مجھے آپ کو رکھ دے. اس کے بعد آپ دیکھیے گا کہ رکوع کے اینڈ تک بلکہ اگلی بھی آیتوں میں پوری قبلے کی تبدیلی کی باتیں, میں اس کو پڑھ کے آپ کو بیچ میں کچھ ہنٹ دوں گی, بات ساری انہی آیتوں پہ ہو چکی, لیکن آپ کو میں ایک سبق دوں گی سوچنے کا. آج جا کر سوچئے گا کہ شہداء الناس کا فریضہ میں ادا کر رہی ہوں کہ نہیں. پھر فرمایا آگے آپ قبلے کی تبدیلی کے کچھ مزید احکامات, وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا, پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے, یہ امتحان تھا. کون نسبتوں میں ہے, کون برادریوں, قوموں, جماعتوں, گروہ بندیوں کے نام پہ جکڑا ہوا ہے, اور کون اللہ کا حکم سن کے مان جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت. یاد رکھیے, دلوں سے محبتوں کو اور عقیدتوں کو کھرچنا تسبیح نماز پڑھانے سے بھی مشکل ہے. لوگ سو سو نفل پڑھ لیتے ہیں آرام سے آپ کے کہنے پہ, ہزار دانوں کی تسبیح جپیں گے, لیکن آپ ایک ایسی رسم چھوڑنے کی بات کریں جو باپ دادا سے چل رہی ہے, نہیں چھوڑیں گے. بوڑھی ساس کبھی نہیں یاد آتی, صرف کنڈوں پہ یاد آتی ہیں کہ میری اماں کنڈے بھرتی تھی, مجھے بھی بھرنے. اصل میں اللہ تعالیٰ یہ توڑ رہا تھا کہ جو تو واقعی خاندانی طور پہ چل رہے تھے ان کو پتا چل جائے کہ کل تک بیت المقدس تھا, بیت اللہ ختم ہو گئی بات. تم ظاہر داری میں پڑھتے ہو, اللہ تمہیں دین کی روح دکھاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. دعا کیجیے اللہ مجھے آپ کو سب چی ہدایت دے دے. اس سال تو دے ہی دے, سب سے بے نیاز کر دے, اپنا نیاز مند کر دے, اور اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. اس کو ہائی لائٹ کریں, بلکہ ینگ بچیاں زیادہ کریں. یہاں نماز کو ایمان کہا گیا, یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا نا وہ ایمان سے نکل جاتا. یہاں ہونا کیا چاہیے تھا, صحابہ کا سوال تھا کہ جنہوں نے پچھلی زندگی میں قبلے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی اور اس حکم سے پہلے مر گئے, ان کا کیا ہوا؟ کا ڈونٹ وری. تو یہاں ایمان کو نماز کی جگہ پہ لکھا گیا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم, یقین جانو کہ وہ اللہ کے لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے. اور اللہ کے نبی کی چاہت کا ذکر ہے. اس آیت کو پڑھ کے بڑا پیار آتا ہے, ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیسے؟ یہ آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں, لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. پیاروں کی پیار کا خیال ہوتا ہے نا, پھر بات تھوڑی سی آؤٹ آف کانٹیکسٹ. لیکن آپ کے شوہر دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اداس ہیں, آپ بہت یاد کر رہی ہیں پچھلوں کو, تو کہتے بیگم یہ ٹکٹ لو جاؤ, پاکستان ہو کے آ جاؤ. یہ پیچھے والوں کی طرف دھیان لگا نا, چلو ہم تم کو پھیرتے ہیں. نبی کو مکہ یاد آتا تھا, آپ روتے تھے, آپ کو تھا آپ کو بخار ہو گیا تھا مکہ میں جا کر, تو اللہ نے کہا آپ کو ہم واپس ادھر کرتے ہیں, لو اسی قبلے کی طرف ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو, مسجد حرام کی طرف رخ کرو. یہ ہے حکم کے لفظ, اس کو ہائی لائٹ کریں. کتنا ٹاپک پڑھ لیا, اصل حکم یہ فولو وجوہکم. اب آیا, پہلے تو پہلے سے مینٹلی پریپیئر کیا نا, اب کہہ دیا, اب آ گیا حکم. اب جہاں کہیں ہو تم بس اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہر برحق ہے. تورات میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. جب یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو یہود کے علماء کو ایک اور دلیل مل گئی کہ محمد سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب تو ان کو ماننا چاہیے تھا نا. کہا نہیں, مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں. بعض لوگوں کے دل مان جاتے ہیں کہ جو کام کوئی کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے, لیکن تعصب بیچ میں آ جاتا ہے. تمہیں اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے. نہیں مانیں گے, چھوڑ دو ان کو. اللہ کے نبی کو بہت لمبی امیدیں لگ گئی تھیں اب یہود مدینہ مسلمان ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی ایک اور نشانی سچ ہو گئی. کہا سوری, پیچھے بھی کافا تتما ہونا یومن لکم, یہ تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر نہیں مانے, اب کا مانیں گے. تو کہا قبلے کی تبدیلی چھوڑو, کچھ بھی کر لو, یہ نہیں مانیں گے. اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو. دیکھیے زندگی کا بھی ایک قبلہ ہوتا ہے. آج بھی جب آپ قرآن پڑھیں گے نا, آپ کی زندگی کا قبلہ بدلے گا اور آپ کے ارد گرد شور اٹھے گا. آپ کے خاندان, آپ کے گھر والے, آپ کے پیارے آپ کو کہیں گے تمہیں کیا ہوا, تم کدھر چل دی, تم وہابی بن گئی, تم یہ ہو گیا, تم کس کی باتوں میں آئی. تو جب قبلے تبدیل ہوں گے, سفہا ہیں وہ کچھ نہ کچھ باتیں کریں گے. خاموش رہیں, للہ المشرق والمغرب, اتنا جواب کافی ہے. لیکن کسی کی خوشی نہیں ماننی, کیونکہ اللہ کہہ رہے تم ان کے قبلے کی پیروی نہ کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی, پہلے گزرا یہ مضمون پہلے پارے کے اینڈ پہ, اب دوبارہ آ گیا, او مسلمانوں علم آ گیا, اب تم نے غیروں کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنی, تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا, یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دونوں لفظ ادھر آپ لکھ سکتے ہیں, ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, پس تم ان کے بارے میں ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. یہود جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم اللہ کی طرف سے. دیکھیں انسان اپنے بچے کو نہیں پہچانتا, ماں تو چابی کے لگنے سے اندازہ کر لیتی یہ کون سا آیا, جوتے اتارنے سے پتہ لگ جاتا, پاؤں کے رکھنے سے پتہ چلتا ہے گھر میں آیا کون ہے, یہ تو ماں ہے نا. تو جن کو اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ یہ نبی ایسے ہوگا ایسا ہوگا, ان کو سب پتا تھا. کتنی بدبختی ہے, کبھی آپ اس سناریو پہ سوچ رہے ہیں نا, اگر مدینہ کے وہ مٹھی بھر یہود مسلمان ہو جاتے, پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں آج پوری دنیا پہ اسلام ہوتا. جتنے ہی آرگنائز لوگ ہیں, جتنی خوبیوں والے ہیں, وہ چند بڑوں نے نبی کا راستہ روکا اور ڈٹیرے سب کا گناہ اپنے سر پہ لے گئے. آج بھی کئی مسلمان دینی راہنما یہ کام کر رہے ہیں, ان کے ممبروں سے اگر یہ دل جلانے والی باتیں اور نفرتیں پھیلانے والی باتیں نہ آئیں نا, تو امت تو آج بھی ہماری بولی والی ہے, جدھر کوئی لگاتا ہے ادھر لگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم چھوڑو ان باتوں کو. اب آخری باتیں ہیں قبلے کی تبدیلی کے بارے میں. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین, یہ قطعی امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے, بس تم ہرگز شک نہ کرو. یعنی اب جس راستے پہ چل پڑے ہو, لوگ باتیں کریں مخالفت کریں, تم چلتے رہو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے, ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا ایک فوکل پوائنٹ ہے, اس پہ چل رہے ہیں. تم کیا کرو, بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. یہ ہائی لائٹ کرے, اس پورے پارے کا تھیم بھی یہی ہے, نیکیوں میں جلدی کرو, بحثوں میں نہ پڑو, وقت ضائع نہ کرو. جہاں بھی تم ہو گئے اللہ تم کو پالے گا, اور اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو یہ تھا قبلے کی تبدیلی کا حکم. بہت کچھ مجھے آپ کو دے کے جا رہا ہے اللہ کو, اللہ اپنے نبی کو پھر کہہ رہے ہیں ومن حیث خرجتا, جب جدھر تمہارا گزر ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو. اتنا اتنی تکرار کیوں ہے؟ کیونکہ ریئیکشن بہت ہے معاشرے میں, بہت چومے گئے چھ میں گوئیاں ہونے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. باتیں باتیں باتیں, کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں, ان کو کیا ہو گیا؟ اللہ کہہ رہے ہیں بس تم فکر نہیں کرو, کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے, اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں. جہاں سے بھی تم گزرو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیرا کرو, یعنی وہاں پڑھ رہے ہو, سفر میں ہو, حضر میں ہو, مکہ میں ہو, کعبہ میں ہو, یا اس سے باہر ہو, ہر جگہ منہ قبلے کی طرف کرو, اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. ہاں جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہ ہوگی. تو تم ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو, بڑی پیاری آیت پہ بات پوری ہو رہی ہے. ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو, اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں. قبلے کی تبدیلی اس بات کا اعلان تھا کہ اب فائنل ورژن مسلمانوں کو مل گیا. یہود سے نبوت لے کر مسلمانوں کو دی گئی, اب کسی کو نہیں ملے گی. اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی پیروی سے تم اس طرح فلاح کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے فلاح نصیب ہوئی کہ میں نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں میری آیات سناتا ہے, تمہاری زندگیاں سنوارتا ہے, اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے, اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. ابراہیم کی دعا یاد آئی, پوری ہو گئی. ہزاروں سال کے بعد یہ دعا پوری ہوئی. کرو کیا؟ فذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, پس اللہ کا ذکر کرو, تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا, اور میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو. یہ آج کے مسلمانوں کو اللہ کا پیغام ہے. تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں رکھے گا. اللہ کے چار وعدے ہیں قرآن میں, جہاں جہاں آئیں گے بتاتی جاؤں گی. یہ پہلا وعدہ ہے, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کو یاد کرتا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی یاد میں رکھے, کبھی اللہ تعالیٰ کو ہم ناراض نہ کریں. تو یہ تھا آج کا میرا آپ کا توشا, آج کے وقت میں جو ملا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ راضی کر دے. انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. کل کا پارا بہت اہم ہے. آج تک جو باتیں آپ نے پڑھی ہیں نا, یہ بنی اسرائیل کی پڑھی ہیں. اب کل سے جو باتیں شروع ہونی ہیں پوری سورت کے اینڈ تک, یہ مسلمانوں سے. آدھی سورت پڑھ چکے ہیں, آدھی بیچ میں پڑھنی ہے. یہ قبلے کی تبدیلی بیچ میں ایک بریج تھا. اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کروائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیر و احسن الجزا استاذہ جی، بہت ہی ماشاء اللہ آئی اوپننگ آج کا ہمارا رخ کا، ماشاء اللہ بارہ کا. آپ یہ دیکھیں کتنے سارے مقاصد لے کے میں اور آپ اٹھے ہیں نا، الحمدللہ نا، کتنا ایک اسٹریچ میں جو سننے کا مزہ آتا ہے. اتنے سارے ریمائنڈرز، اتنے سارے احکامات، اتنے سارے عمل کے پوائنٹ، سبحان اللہ. بس دل چاہ رہا تھا وقت ما ہم اس طرح جشن ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری ایمان کو افروز کرتا رہے اس قرآن کے ساتھ. اصل کیا مقصد، سیکھا کیا آپ نے؟ ایک لفظ میں بتائیے سیکھا کیا. جی الحمدللہ، بالکل ٹائم کا پتہ نہیں چلا. اگزیکٹلی ایسا لگ دل چاہ رہا تھا سازہ جی روکے، اور ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کنٹینیو رہے. ایک لفظ میں بتائیے کیا سیکھا. الحمدللہ جی، انشاءاللہ بھی آپ کو ٹائم لکھ دیا جائے تھا، ایڈمن سے ریکویسٹ کروں گی پلیز ان کو ٹائم لکھ دیجیے ہمارا. الحمدللہ جی، اللہ کا رنگ اختیار کرنا ہے، بس تبھی کل خیرات میں کیوں نہیں بھاگنا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی ریمائنڈرز تھے نا، اور مجھے ایک بات یاد آ رہی تھی، کتنا استاذہ جی تقابل کروا رہی تھی نا کہ جیسے بنی اسرائیل کا آج کے مسلمانوں کے ساتھ. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہم نے بھی تو کتنا زیادہ دین کو ایک دم کچھ سے کچھ بنا دیا. کوئی میں آپ سے اس لیے بات یہ شیئر کر رہی ہوں کہ آپ میں سے شاید کسی کو فائدہ ہو. کل ہی کسی آج ہی بلکہ کسی سسٹر سے بات ہو رہی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ آپ ہم دین کو کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں نا، کہ کس طرح سے دین کے رنگ کو بتاتے ہیں. تو جو انسان دین سے دور ہے تو وہ کتنا گمراہ ہو جاتا ہے نا. تو بیسیکلی ان کی شادی تھی، ان کی انشاءاللہ شادی ہے لائک عید کے بعد. تو ہوا یہ کہ جن سے ان کی شادی ہو رہی ہے تو وہ تھوڑا سا جسے کہا جائے بہت کنفیوز ہے نا، کیونکہ وہ جو ہے وہ شہری لڑکی ہے اور شادی گاؤں کے لڑکے سے ہو رہی ہے. اینی ہاں، انہوں نے کسی سے کنسلٹ کیا، اور کنسلٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ پوچھا کہ بھائی آپ مجھے پلیز، آپ دین کا علم رکھتی ہیں، عالمہ کہلاتی ہیں، ذرا آپ اپنے بابا جی سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ شادی کیسی رہے گی. آپ سوچیے، اب جواب سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا. آج ہم دین کا حال کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ کیسے کھیلتے ہیں. تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بتاتی، کیونکہ ان کو ڈاؤٹ اس وقت ہوا کہ جب لڑکی کی لینگویج تھوڑی سی ٹھیک نہیں لگی ان کو نا اس کے ساتھ. تو پھر خیر معاملہ یہ کہ جب انہوں نے بابا جی کے پاس گئی، وہ عالمہ بتایا کہ تم ایسا کرو 11 دفعہ درود شریف پڑھو. الحمدللہ، اور سے سنیے گا، 11 دفعہ درود شریف پڑھو اور قرآن کو کھولو، جو پیج کھلے گا پھر مجھے بتاؤ. خیر انہوں نے 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے قرآن کا پیج کھولا، اور کون سی آیات آئیں؟ جو فرعون اور آسیہ علیہ السلام کی تھی. تو آگے سے وہ کیا کہتی ہیں خاتون، کہ تمہارے ساتھ یہ لڑکا ویسے ہی سلوک کرے گا جو آسیہ علیہ السلام کے ساتھ فرعون نے کیا، تو لہٰذا تم اس سے بچ کے رہو. اور آج سوچے ان لاہ و ان الہی راجیوں، کبھی ہم نے ایسا سوچا کہ ہم اس حد تک چلے جائیں گے، ہم اس حد تک پتے دیں گے کہ ہم اس طرح سے کمپیرزن کریں گے. تو بس کہنے کا مقصد ہے سسٹر، آج میں اور آپ یہ تقوی شہدا کا فریضہ ادا نہیں کریں گے تو یہی ہماری امت کا حال رہے گا، یہی انسانیت کا حال رہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی غفلت سے نکالے اور ہم اس فریضے کو احسن انداز سے ادا کریں، تاکہ وہ عوام جو گمراہ ہیں اور اس کی وجہ سے دیکھیں ان کا ایمان کتنا شیکی ہو گیا، وہ اتنی کنفیوز ہیں کہ وہ قرآن کی آیت پوچھتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. تو اس کو ایکسپلین کریں کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا. وہ اتنی ڈاؤٹ فل ہو گئی ہیں کہ شادی بھی ان کے لیے عذاب بن گئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم صحیح دین کو نشر کرنے والے بنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں فاستبقوا الخیرات بنا دے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی کوشش کو قبول کرے. ان شاء اللہ آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے، اپنا خیال رکھیے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.